أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعديك والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواصل، لبيك إله الحق لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من قول وعمل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. اللهم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ سب کیسے ہیں؟ کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے آپ سب خیرافیت سے ہوں گے اور ایمان کے بہترین درجے پر ہوں گے، تقوا کے بہترین درجے پر ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی عافیت میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اور یہ کہ آپ جہاں بھی رہیں امن میں رہیں اور ہمیشہ قرآن کے ساتھ کنیکٹ رہیں، جو بھی کریں اچھا میسج پہنچائیں اور اپنے اخلاق سے یہ دکھائیں کہ آپ بہترین مومنہ ہیں. ہاں آمین الحمدللہ. جی جلدی سے دیکھیے وقت کہاں گزارا، کیسا وقت گزرا، کیا کیا آپ نے، ہوم ورک کتنا کیا، آپ کی قرآت کیسی چل رہی ہے، لسننگ آپ کی کیسی ہے، اور کیا نیا کام کیا. ایک ایک لفظ میں لکھیے ذرا جلدی سے اور سب لکھیے. جی ابیر نے لکھا ہے کسی کو، کل میں نے ٹائم مینجمنٹ سیریز کا بتایا اور این کیو ایپ کے بارے میں بتایا. ویری گڈ، آپ نے صدقہ کیا کل، الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے کہ جو ابھی پیچھے لیکچرز ہوئے کیا آپ سب نے سنے؟ एवरीडे लेक्चर्स जो चल रहे थे वो आप सब सुनते हैं? माशाल्लाह लाभ हुआ था अलहमदुल्ला। अच्छा आप लाइव सेशन में थे, ठीक है। आपके पास तो बहुत कुछ होगा हाँ शेयर करने के लिए, तो फिर आ जाए आप माइक पर फौरन से। आपसे तो हमने सीखना है बहुत कुछ, ठीक है। तो चलिए फिलहाल अपनी अटेंडेंस लेते हैं क्विकली। देखिए हमेशा याद रखिए कि जब भी मैसेज देना हो आगे, तो ये इस चीज को ज़हन में ना लाया कीजिए कि अगले को बात समझ आएगी या नहीं आएगी, या ये कि पता नहीं वो माइंड करें, या ऐसा ना हो कि वो उनको मेरी बात बुरी ना लगे। तो ये जो वहम है ना, ये हमारे दिल में होता है। तो अपने दिल को खालिस करके और नियत को बिल्कुल से क्लियर करके और इखलास के साथ बस बात कह दें, ठीक है। हम हर दफा आपको ये बात कहने की कोशिश करते हैं कि बात की जो फ्लुएंसी है ना जुबान की, उसको और तेज कर दें और कह दें। आगे अल्लाह ताला है जो उनके दिलों तक बात पहुंचाने वाले हैं, उनको हिदायत देने वाले हैं। हिदायत का जिम्मा हमारा नहीं है ना, हमारा तो जिम्मा ये है कि वमा अलैना इल्लल बलाग, बस इतनी सी बात कहनी है और कह के आगे चलनी है। लेकिन उस बात की तासीर क्या है, उस बात की सच्चाई क्या है, ये हमें दिखेगा हमारे कहने पर, ठीक। हाँ जी, ये तो हिकमत से आता है कि कब कहना है, कैसे कहना है और कितना कहना है। लेकिन ये कि बाज दफे शैतान हमें कुछ कहने नहीं देता है। बाज दफे होता ही है कि इंसान अभी अपना अमल, तो चूंकि अभी इल्म का सफर तो सारी जिंदगी चलता रहता है, और अभी हम बड़े कच्चे पक्के चल रहे होते हैं ना, तो शैतान हमें ये उसका एक वार ये भी होता है कि हमें कहते हैं अभी तुम्हारा अमल तो इतना है नहीं है, तुम आगे बात पहुंचाने लगे हो और अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो जो काम अभी इवन अगर अपना अमल नहीं भी है, तो अपनी बात आगे पहुंचा दीजिए। हो सकता है जो वाकई जो अमल करने वाला इंसान है ना, वो बात पहुंचाने के बाद जरूर अपने आप को इस चीज पर लाता है और इस चीज का एहसास होता है कि अगर मैं नहीं कर रहा, तो बात पहुंचाते हुए उसे इस चीज का एहसास होता है और वो ऐसा ऐसा करना शुरू कर देता है। तो शैतान के बहुत सारे वसवास हैं जो हमारे अंदर आते हैं, जिसकी वजह से हमारे रास्ते की रुकावटें बनती हैं। तो इन रुकावटों को हमेशा दूर कीजिए, ठीक है। और हमेशा शैतान के इन जो दुआज सिखाई है ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनको जरूर मांगा कीजिए, ठीक है। हमें नहीं पता होता किस अंदाज से वो हमारे पास, चाहे तो वो विस्पर्स के जरिए आता है, चाहे इंसानों के जरिए हमारे सामने आकर हमें लोगों को बताने या अपने अमल करने से पीछे करता है। तो बी केयरफुल, ये भी हिकमत का तकाजा है कि कब कहना है, किसको कहना है, कितना कहना है, वक्त कौन सा है, सुझ डालिए, ठीक है। तो हमेशा नियत पर काम कीजिए कि मेरी नियत क्या है, मेरा दिल साफ होना चाहिए और मुझे आगे बात जरूर पहुंचानी है। बाज़ औक़ात आपको फील होगा कि दिखने में लगेगा कोई कोई फायदा नहीं है कहने का, समहाउ इंसान को जज करने में हम लोग बहुत ज्यादा तेजी से काम लेते हैं, तो जजमेंटल नहीं होना, ठीक है। अगर आपको याद हो ना हजरत अनस बिन मालिक के बारे में, हजरत अनस के जो बाप थे ना, वो मुसलमान नहीं हुए थे, ठीक है। और वो हजरत अनस की जो माँ थी कौन थी, किसी को याद है हजरत अनस की माँ कौन थी? उम्मे सुलेम थी। और उन आप मुसलमान नहीं थे हाँ, अगर वो उस वक्त उनको बहरहाल छोड़ दिया था और फिर बाद में आके अबू तलहा के साथ उनकी उनका निकाह हुआ था, लेकिन हजरत अनस उनकी औलाद थे मालिक के, और उस वक्त अगर सोचा जाए कि वो मुसलमान नहीं था और वैसे ही फौत हो गया था इस्लाम के बगैर, लेकिन अल्लाह चाहे तो किसको कहाँ से निकाल देता है। इसको कहते हैं ना युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, और के जिंदा को मुर्दा से निकाल देता है। लेकिन इसमें सबर चाहिए होता है, और सबर का तकाजा ये है कि हम जल्दबाजी ना करें। और अगर उम्मे सुलेम उस वक्त कहती और सबर ना करती, तो किसी को था कि उनका बेटा कितना बड़ा आगे, कितने बड़े सहाबी बनेंगे और कहाँ जाके जाएंगे, राइट। जी बिल्कुल, सो मेनी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास तो. और वैसे भी इनके सफर में मैं बहुत ज्यादा सब्र के साथ काम करना है इंशाल्लाह ताला. हमारे पास सिस्टर भी हैं हमारे साथ आज जो आय शेयर करेंगी, लेकिन क्विकली अपनी अटेंडेंस को देख लेते हैं और इसके बाद फिर आगे बात करते हैं. आप लोग सब अपनी लबैक के लिए रेडी रहिए इंशाल्लाह. जी शुरू करते हैं. अतीबा एजाज, हाजी आसिफ, अबीद याकूब, फरीहा इकबाल, कुरतुल्लैन इकबाल, निकत इकबाल, शहराज अफगैन, आलिया अशरफ, अमतुल बसीर फरहीम, सुमेरा जीवा, फिरोजा सनाउला, मारिया उमर, मरियम बीबी, नादिया नाज, फरीहा, रमला खतीब, सबीन आबिद, कुदसिया इमरान, सालिहा बेगम. अल्हम्दुलिल्लाह. चलिए, ने आज हमारे साथ आया शेयरिंग करनी है. आप रूम में हैं इस वक्त हमारे साथ, आप रेडी हैं माइक के लिए. चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, मैं माइक रिलीज करती हूँ, आप प्लीज माइक पर आइए. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह.
I'm going to talk. Maybe I'll talk to you later. Okay.
Mama said, Mama.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
Mama
barakatuh.
Said, Mama.
It's a car.
آج
جو آیت میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے وہ ہے آیت نمبر 63. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نجات دیتے ہیں اندھیروں میں خشکی کے ہوں یا تری کے, اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کو نیاز مندی سے بلاتے ہیں اور عاجزی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دیتے ہیں. لیکن اب ہمارا کیا کام ہے کہ ہم شکر ادا کریں. تو اس میں یہی ہے کہ بے شک انسان مصیبتوں میں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور پھر اس کے بعد بھول جاتا ہے, جیسے کہ اگلی آیت میں ہے کہ شرک کرنے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو جب ہم مصیبت میں بلاتے ہیں اور آگے پیچھے اگر ہم اپنا نہیں یہ فرض نبھاتے کہ اللہ تعالیٰ کو ذکر کیا جائے, تو پھر بھی اللہ تعالیٰ مصیبت کے وقت بھی سنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے جو عوض کیا ہم سے مانگ رہے ہیں کہ ہم اس کا شکر ادا کریں, کہ یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مصیبت کو جو ہے وہ آسان کیا. تو اور شکر جب ہم ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آنے والی مصیبتوں کو بھی ہمارے اوپر سے ٹالیں گے اور ہمیں جو ہے وہ اور دین کی جو ہے وہ رہنمائی ملے. تو اس میں جو ہے ہمیں جو پڑھنے کے بعد قرآن, تو چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ دل سے خود ہی نکلتا ہے. تو اس میں یہ بات جو ہے وہ ایک بہت پازیٹیو چینج میرے لیے ہے کہ بچوں کو دیکھ کے یا جو بھی نعمت ملتی ہے اس سے, چاہے مصیبت آئے یا نہ, اللہ تعالیٰ کے شکر کی جو ایک اچھی عادت ہمارے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے تو وہ ہمارے آخرت میں بھی ہمیں کام دے گی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہم پہ کہ ہم اس کو ادا کریں. اور دوبارہ سے جو ہے وہ جس طرح سے شرک کا ہے, یا پھر ہم اس سے اپنے لیے یہی ہے کہ اگر یہ نعمت جو بھی اللہ تعالیٰ کی ملی ہے دین اور دنیا کی, تو دوبارہ سے ہم اللہ تعالیٰ کو بھول کے تو اپنے فرائض کو نہ چھوڑیں, اور شکر جو ہے وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ادا کرتے رہیں. تو اس سے یہ میرے لیے جو ہے وہ ایک اچھا چینج آیا اس میں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ, اچھی سوچ اور اچھی آیا آپ نے چوز کیے. اچھا شرک ہے اس میں, اور ایگزیکٹلی مجھے بھی آیا, میں نے بھی اس کا ریفرنس چیک نہیں کیا, لیکن ایسا ہے کہ اگر اس میں شرک کی بات کی ہے اور ساتھ میں شکر کی بات کی ہے, تو یہ دو چیزیں انسان کی زندگی کے لیے امپورٹنٹ ہیں جس کو آپ نے بھی ہائی لائٹ کیا ہے. تو شکر تو بہت ساری چیزوں کا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کاؤنٹ کرنی آتی ہوئی, ٹھیک ہے, سب نے, کہ کس کس چیز پر میں شکر ادا کر رہی ہوں, اور ناشکرے پن کو کم از کم آج کے دن نکال دیجئے ذہن سے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو کسی چیز پر شکوا ہے نا, اور آپ کا دل بڑا ہی پریشان ہے آج, اور آپ کا دل کچھ بھی نہیں کرنے کو کر رہا, تو آج کے دن آیت کو اگر آپ نے چوز کیا تو سب پلیز آج بی ہیپی, بی ریلیکس, ٹھیک ہے, جسٹ فار دا سیک آف دا آیا, आज की आया के बारे में कि फेवरेट आया है आज की, और आज हमने ये करना है कि अगर जहन में कोई नेगेटिव फीलिंग आती भी है तो उसको थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दीजिए, क्यों कि उस पे मुझे उसको उसको चेंज कर दीजिए, ठीक है, फिलहाल के लिए कि मुझे अल्लाह का हर हाल में बहरहाल शुक्र अदा करना है, ठीक है। और देखिए अगर आप इसी चीज को अल्लाह के शुक्र में लेकर आएंगे कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान पैदा कर दिया है, फिर मुझे ईमान दे दिया है, और उसके बाद मुझे कुरान दे दिया है, नमाज दे दिया, ये इतने बड़े शुक्र हैं कि आपको तो सच्ची पूछे तो सारी जिंदगी भी सजदे से सर हम उठाएं तो उस काबिल नहीं कि हम सारी जिंदगी भी करते रहे सजदा, तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद ये तो बहुत बड़े बड़े इनामात में से शुक्र करने के। लेकिन बाकी जितनी लंबी लिस्ट है आपके पास उसमें से आप शुक्र करें। जो इंसान को नजर आती है चीजें और जो इंसान को नजर नहीं आती है, जो इंसान के आपके लिए हो रही है और जो आपको बताए बगैर आपके लिए अल्लाह ताला कर रहे हैं बहुत सारी चीजें। तो अगर आपको तकलीफ पहुंची है, आपके दिल में कोई सदमा है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई गम है, किसी रिश्तेदार की वजह से कोई तकलीफ है, किसी दोस्त की वजह से आपका दिल कोई खट्टा हुआ है, तो प्लीज फॉरगिव देम फॉर टुडे, ठीक है। और आज अपने दिल को बहुत अच्छा सा रखिए और बिग स्माइल रखिए, हंसिए जरा जरा जोर से हंसिए इस आय की खातिर, जोर से, ठीक है, स्माइल नहीं बिग लाफ, ठीक है। और उसके बाद आज अपना अगला लेसन स्टार्ट करेंगे तजवीद का, ठीक है, लेकिन अपने दिल को साफ करके। दूसरी तरफ जो शिर्क की बात आई है ना इस आयत में, देखिए कि शिर्क की इतनी एक जगह पे आता है, हदीस का खुलासा है कि खजूर के अंदर से एक गुठली जो निकलती है ना, उस गुठली में एक छोटी सी लकीर सी होती है, उस लकीर पर एक बारीक सा छिलका भी होता है, और उस छिलके को अरबी में कितमीर कहते हैं, ठीक है, जिन लोगों को अल्लाह के सिवा हाजित रवा समझते हैं, लोग पुकारते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं उस वो उस छिलके के भी मालिक नहीं होते, यानी ये एक उससे मिलाया गया, यानी इतना सा भी शिर्क, शिर्क खफी है या दूसरा शिर्क है, वो नहीं अल्लाह ताला बर्दाश्त कर सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा उसके लिए कोई माफी नहीं है उसके लिए। तो आयत सूरत फातिर और आयत 13 के शायद उसमें ये आती है तफसीर में ये। तो अपने आप को हर तरह, क्या आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम शिर्क तो नहीं करते, एक दिल में ये सुकून जाता है अल्हम्दुलिल्लाह हम शिर्क तो नहीं करते, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे ताबूत तो और बहुत सारे हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम बजाहिर बुतों को नहीं पूछते, बजाहिर कब्रों पे नहीं जाते, बजाहिर वो नहीं करते, लेकिन हमारे अंदर और बहुत सारी चीजें जो उसी जमीन में चली जाती हैं। तो अल्लाह ताला हर तरह के शिर्क खफी और रियाकारी जो सबसे बड़ा है ना, मुझे तो उससे बहुत खौफ आता है, तो उससे पनाह मांगे बहुत ज्यादा अपने आप को, ठीक है जी, नफ्स की बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे लिए, तो जो जो इल्म का दर्जा आपका बढ़ता जाता है, आपको इन चीजों से ये ना समझे कि ये चीजें आपके लिए आसान हो गई, इन चीजों में सबसे ज्यादा मुश्किल उन्हीं के लिए हो जाती है, और उनसे बचने की जरूरत ज्यादा पड़ती है जो इल्म लेते जाते हैं। तो अल्लाह ताला सब इन चीजों से अल्लाह ताला महफूज रखे और हमेशा महफूज रखे, और जो जो इल्म के दर्जात बढ़ते जाए आजिज बनाते जाए अल्लाह ताला, और हर तरह की चीज अल्लाह ताला सामने लाए, और आज इस दुनिया में शऊर के साथ तौबा करने वाला बनाए। आज के दिन में आपने जरूर शुक्र को सामने रखना है, कोई भी बुरी बात, बुरी जुबान इस्तेमाल नहीं करनी, और अगर आती है तो उसको अच्छे में बदल देना, ठीक है। इसी शुक्र के साथ आप लोग अपने अगले सेशन की तरफ आइए, तजवीद का आपका सेशन है सिस्टर हिना के साथ, और रेडी रहिए बिल्कुल, और अपने गलों को खोल लीजिए, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कलम को याद है हमने लास्ट टाइम कहा था? जी लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ा था? अच्छा 22 तक पढ़ा था। ठीक है, इंशाल्लाह हम 20 करते आपके आया नंबर 26 तक। ठीक है, आया नंबर 22 रिपीट, आया नंबर 26 तक इंशाल्लाह पढ़ते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मैं माइक छोड़ती हूँ। फर्स्ट सर आप रिसीव कीजिए माइक।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अनिग़्दू अला हर्सिकुम इन कुंतुम सारिमीन। फ़ंतलकू वहुम यतखाफतून। أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ. وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَدِيرِينَ. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين وياكم. بارك الله فيكم. جي آية نمبر کے جو اینڈ میں آ رہا ہے ورڈ قادری، قوف کو آپ نے ٹو سٹریچ کرنا वीक हो गया था, वन हरकत आपने इख्फा को है को। फिर एक और चीज आपने तो इस ठीक है आवाज आ रही मे बी सिस्टर अमीना फिर मुझे आप लेके मुझे स्काइप से ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम, अभी आवाज आ रही है मेरी? ओके आई डोंट नो, स्काइप से भी थोड़ा इशू हो रहा है। मैं यहीं पे ट्राई करती हूँ इंशाल्लाह। एक्चुअली मुझे लगता है पैल टॉक इज नॉट वर्किंग इन पाकिस्तान एनी मोर ना, इस वजह से ऐसे हो रहा है। तो मैं कोशिश करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वर्ड है हाबीन, इसको आपने ना टू हर ठीक है और फिर ब्लीड में नेजल साउंड नहीं जानी चाहिए। फिर जैसे हम पढ़ेंगे ना वर्ड खून, इसमें का जो इख्फा है को भी और हैवी रखें। वह हम ठीक है, नहल पर भी खौ को और हैवी रखेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। खैरा सिस्टर आप लें माइक, आप
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين وعدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جي وعليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. जी तो काम करना है जहां जहां है आपने इंटेंशनल फर्स्ट के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, जैसे आप हैं वो मिस हो रहे हैं। फिर इस मखरज है जो दौ का मखरज है वो बहुत ज्यादा टंग से आ, जैसे मीन तो ऐसी आवाज, ये तो
ओके मैं ट्राई करती हूँ अभी। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अगर समझ आ रहे हैं तो फिर गुजारा करें, ऐसा नहीं तो एक दूसरा। जी इस नोटेड, मैं तो समझ रही हूँ। ओके ओके यहाँ पर ना मैं आपको बता रही थी कि जो लेटर का जो मखरज है वो आकर वीक है। आपने दो के मखरज के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, आकर टॉप ऑफ टंग लाइक टॉ, ये जो सामने है टॉप की ये नहीं है, और ऊपर दम लाइन लगे और जो बाकी वापस लाइन की शेप में होगा। तो टिप को बारीक करके आपने इस्तेमाल करना है, मीने शही वजीम। फिर इसी तरह से इख्फा के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। इख्फा के ऊपर आपने थोड़ा प्रैक्टिस करना है। आपके इख्फा जो है वो मिसिंग है, ठीक है। तो आपने इस पर क्या आगे के साथ ये कीजिए, جہاں جہاں جیسے وہ اسٹے کرتے ہیں آپ وہاں وہاں مائک لگا لیجیے اور پھر ان کے ساتھ یعنی میک شیور کہ جہاں جہاں وہ اسٹے کرے ہیں آپ وہاں وہاں رکیے نا. تو یہاں پہ جیسے آپ نے کاف کے بخش کو ہٹ کرنا ہے. ہم بولتے ہیں انگلش میں بالکل بول ہونی چاہیے کیجیے تم سے آپ نے پھر پل پا گیا ہے تاکہ بخش کے اوپر لکھ کرانا ہے پل تم سوری جو باقی لانگ رن سے اللہ یدخلن اليوم یہاں پر جو آپ نون شر ہے یہاں پر آپ نے تھوڑا زیادہ سے کرنا ہے آپ نے نا نام کو تھوڑا اور ٹائم دینا ڈبل کا ٹائم دے رہے ہیں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون. صدق الله العظيم.
تھوڑا سا آپ نے را کے اوپر پریکٹس کرنا اور را جو ہے دو آخری میں جائے گا. جیسے وہ ایک سیکھوں ٹھیک ہے یہاں پر بھی لائی تھا ہر سیکھوں نے ہاؤ سیکھوں یہاں بھی ہیوی ہوگا. پھر اسی طرح سے جیسے آگے 25 ورڈ میں آتا ہے تو تھوڑا خیال رکھنے اسی طرح سے ریلیٹو آپ، ٹھیک ہے، اس میں نہیں ہے، آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے، دونوں ورڈز ریلیٹو ہوں اور لگو پھر یہ باکس ہے تو اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا جو ہے اس میں اے آنی چاہیے، ٹھیک ہے، ان شاء اللہ باقی آپ کے لیے اچھی ہے. یہاں پہ جو ایفٹ تھا 25 میں اس کو آپ نے تھوڑا دھیان رکھنے میں لیٹ ہو رہا تھا، آپ ہاؤ ڈی اس کو والے کریں گے اور پھر آپ نے ایف کو نہیں رکھا ہے، ہاؤ ڈی دین کو دین یہاں پہ آپ ایف کو خرید جا رہا ہے، پھر آج کے لیے یہیں کر سکتے ہیں. نصیب ان شاء اللہ کوشش کریں گے سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خلاصہ قرآن کے سلسلے میں ساتویں پارے کے آخری رخ کا خلاصہ دیکھیں گے. ہم آیت نمبر 74 سے شروع کریں گے کیونکہ یہاں سے نیا ٹاپک شروع ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. اور یاد کرو تو وہ سے ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا آپ بتوں کو الہ بناتے ہیں؟ میں آپ پر آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں 69 ٹائمز آتا ہے. آج سے تقریباً 2000 سال پہلے کی شخصیت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2100 سال پہلے دنیا میں آئے. حضرت وہ اندھیرا تھا اور شہر میں پیدا ہوئے جو عراق کا شہر تھا. ان کی نصیحت اس موڑ پہ ایسے ہی تھی جیسے آج کے دور میں امریکہ ہب آف سویلائزیشن کہا جاتا ہے، جس کو کہ ساری تہذیبیں وہاں سے ابھرتی تھی. پڑھے لکھے لوگ تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے، بڑی طاقت تھی. اس شہر کے جو خنجرات ملے ہیں وہاں سے پتہ چلتا ہے شراب کا بازار تھا، سود ان کے کاروبار میں تھا اور بہت زیادہ ترقی یافتہ لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو ہے آزر ادھر بادشاہ کے دربار میں ایک اعلیٰ پوسٹ پہ تھا. ان قوم اس وقت تک 3 کلاسز میں بڑھ چکی تھی. ایک اعلیٰ درجے کے لوگ تھے جن کو امیروں کہتے تھے، یہ وہ تو جو سیاست دان اور بہت پولیٹیشن ٹائپ لوگ تھے. اس کے بعد ایک دوسرا درجہ تھا جو زراعت والے اور صنعت کاروں کا تھا، جو دولت مند لوگ تھے. اور ایک تیسرا بالکل ایشا کا قبیلہ جو کہ غلام اور مسکین لوگوں کا تھا. یعنی بہت زیادہ کلاس سسٹم تھا، لوگوں کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا تھا. قوم جو تھی یہ سورج دیوتا کی پوجا کرتی تھی. کیا کہیں گے کیوں نہ سنا رہی، جب تک ہم قوموں کے نبیوں کے حالات، ان کے واقعات ان کے دور میں نہیں جانتے سمجھتے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. سب ستاروں کو پوچھتے تھے، ستارہ پرستی تھی. ہر شہر کا ایک خدا ہوتا تھا جو اس کی حفاظت کرتا تھا. اس شہر کے خدا کا نام مناس تھا. وہ سوچتے تھے کہ یہ سورج ہمارا خدا ہے. شماس کہتے تھے سورج دیوتا کو. اسی طرح قوم نے سب سے پہلے سستی کا ہنسا ایجاد کیا، یعنی جو 60 منٹ گھڑیوں میں. اسی طرح لکھنے کا رواج اس قوم نے ڈالا. لیکن قوم انتہائی گمراہیوں میں پڑی ہوئی تھی. کہیں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کی بھی شخصیت مسخ ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ جس کی فطرت کو مسخ ہونے سے بچا لے، اللہ بچا لیتا. ابراہیم نے وقت اور حالات کے رواج سے کمپرومائز نہیں کیا اور اپنی قوم کے اوپر تنقید کی. بدتمیزی نہیں آئی، جواب کو کہہ رہے اور قوم کو کہہ رہے ہیں تو اس کے جواب میں کچھ نہیں. انداز کیا ہوگا یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے جو بات کی ہے، آپ چھوٹے ہیں عمر میں، آپ کی قوم زیادہ ہے آپ سے، آپ کے باپ بڑے ہیں تو آپ بڑے ادب سے بڑے طریقے سے کہ یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں گمراہ دیکھتا ہوں. کہ دیکھے یہ کہنا کہ انہیں عراق کا وہ قوم مکفی کر عالم ہو گئی. میں آپ کو اور آپ کی قوم کو دیکھتا ہوں گمراہ، یعنی دیکھنے کی نسبت اپنی طرف لے رہے ہیں کہ شاید میرا ہی غلطی ہے کہ میں آپ کو گمراہ دیکھ رہا ہوں. یہ کہنے کی بجائے کہ آپ تو مجھے گمراہ لگتے ہیں یا آپ کو جہنمی ہے، ایسا انداز دعوت میں اختیار کرنا چاہیے جو دوسرے کو تھریٹ نہ کرے. وہ پہچانے تو میری ابراہیم و ملکوت تو سماوات کی غلط دی. اور اسی طرح ہم نے دکھائی ابراہیم کو بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، اور تاکہ وہ ہوتے یقین رکھنے والوں میں. چونکہ قوم جو تھی ستارہ پرست تھی، یہ آیتوں کو ہم پڑھنے لگے ہیں اس میں ایسے لگتا ہے کہ ظاہر وہ ستارے اور سورج کو رکھ کرتے ہیں. تو آیتوں کو دیکھ کے پھر اس سے بات کرتے ہیں. قدم جن آئی گی لئی لڑا کا حکمن، بس تو اس نے دیکھا کہ چھا گئی رات ان پر، तो एक सितारा देखा, यानी जब उनका रात छा गई तो उन्होंने एक सितारा देखा, कहने लगे ये है मेरा रब। फिर जब वो छुप गया तो कहने लगे मैं नहीं पसंद करता छिपने वालों को। फिर जब देखा चांद को चमकता हुआ, कहने लगे क्या ये है मेरा रब। बस जब छुप गया वो भी रूप हो गया तो कहने लगे अगर मुझे मेरा रब हिदायत न देगा तो मैं तो गुमराह कौम में से हो जाऊंगा। फिर जब उन्होंने सूरज को देखा चमकता हुआ, कहने लगे ये है मेरा रब क्योंकि ये बड़ा है। लेकिन जब उसको छुपता हुआ देखा तो कहने लगे मैं बेजार हूँ इससे जो तुम शिर्क करते हो। मैं इन सबको नहीं बल्कि इन सबके निजाम को चलाने वाले के आगे झुकता हूँ। इनकी वजह तो वसी था, निश्चित मैंने अपना चेहरा झुका लिया उस बात के आगे जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और मैं यकसूह और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। जल्दी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह बात की वहां जब वो कौम हो उनकी कौम उनसे झगड़ा करने लगी, कहने लगे क्या तुम मुझसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो जबकि उसने मुझको हिदायत दी, और मैं नहीं डरता उनसे जिनको तुम शरीक बनाते हो। हाँ मगर जो मेरा अल्लाह ही चाहे सुना लिया मेरे रब ने हर चीज से इनको, क्या पर तुम नसीहत नहीं पकड़ते, और कैसे मैं डरू उनसे जिनको तुम शरीक बनाते हो, और नहीं तुम डरते इस बात से कि तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो जिस पर कोई दलील नहीं तुम्हारे पास। तो बताओ कि दो गिरोहों में से कौन सा गिरोह अमन का हकदार है अगर तुम जानते हो। दो गिरोहों से मुराद मवाहिद और मुशरिक, और बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने जुल्म से अपने ईमान नहीं मिलाया यानी शिर्क से नहीं मिलाया, यही लोग हैं जिनके लिए अमन है और वो हिदायत पाने वाले हैं। ये थी हुज्जत हमारी जो हमने इब्राहिम को उनकी कौम के मुकाबले पर दी। हम सबसे बुलंद करते हैं जिसके हम चाहते हैं, बेशक आपका रब हिकमत वाला और जानने वाला है। जब हम हजरत इब्राहिम के इस सारे डायलॉग को जब सुनते हैं तो बात लोग बहुत ही गलत जुमला बोल देते हैं कि नऊज़ बिल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी पहले शर्क पे थे, पहले उन्होंने सितारे पर अब कहा, फिर सूरज को कहा, चांद को कहा, फिर सूरज को कहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको हिदायत मिली। तो ये जुमला बिल्कुल गलत होगा। बड़ा मारूफ वाक्य भी इस पर पेश किया जाता है कि इस दौर में भी बादशाह बेटों को मरवाता था, इनकी माँ ने इनको गार में छुपा दिया, फिर 7-8 साल के होके बाहर निकले तो ये कुछ करने लगे। लेकिन बात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। बात यह है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये हक को कबूल करने का सफर है, ये मुशर्रफ है हक है। हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ये समझ रखी है कि जिस चीज में वो गौर फिक्र करेगा अल्लाह ताला उसको उसके छुपे हुए रास्ते दिखाएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कभी भी सूरज सितारे चांद को रब नहीं कहा, बल्कि हजरत इब्राहिम का स्टाइल जो था ये इस्तिदराज वाला था, मिजाज भी कहीं के अंदाज में तंजो मिजाज था। इसे कह रहे हाँ सर अब ये मिजाज भी हो सकता है, इसको रोक कहते हो। हाँ फिर इसी तरह इनका अंदाज, क्योंकि इनकी कौम बड़ी पढ़ी लिखी थी, पढ़े लिखे लोग डायरेक्ट क्रिटिसिज्म कभी भी कबूल नहीं करते। उनका तरीका क्या होता है कि आप पहले वो जुमला बोले जिससे उनको लगे कि आप उनकी बात कर रहे हैं। अगर टिप्रेन का ये कहना हाँ सर रब्बी ये मेरा रब है, इसको सुनकर कुछ चैन पड़ा होगा कौन को, क्या शुक्र ये भी मेरे अकाउंट पे आ गया। लेकिन उनका जुमला बोल के आहिस्ता आहिस्ता यूं घेरते थे अपनी गुफ्तगू में कि नतीजा वो निकालते थे जो हकीकत होती थी। और ये आज भी उन लोगों के साथ बात करने का स्टाइल होना चाहिए जो बहुत ज्यादा खुद पसंद हो, दुनियावी लिहाज से अलग स्टेटस पे हो। तो ये कहते मेरी नाकाम की होती है कि अब इतने पढ़े लिखे बहुत अपनी जात में बड़े और जिसको सारा दिन लोग बॉस और मैडम और सर और क्या कुछ कहते होंगे, हम जाके डायरेक्ट उसको दीन का मसला सर पे मारते हैं उसके, वो उस मसले को नहीं देख रहा तो उस वक्त उसके अंदर ये सर पैदा से पता कि आपने उसकी इंसल्ट की है। कभी भी ऐसे लोगों से जिनको अपने पढ़ने पढ़े लिखे होने का, अपने हुसन का, अपनी दौलत का मानो, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का स्टाइल इंतहाई खूबसूरत है। आप ठीक कहते हैं लेकिन ये एक बात की, और याद रखिये किसी के अकायद के अंदर एक कंकर फेर दे आप, सिर्फ उसको शक पड़ जाए ना कि आज तक जिस चीज को मैं बात ज्यादा कर लेता है अल्हम्दुलिल्लाह आप कामयाबी की तरफ चल पड़े, फिर वो अगला काम खुद करेगा। हम सारे दलाल शुरू में अगर दे देते हैं तो बार दफा लोग फिर थ्रेट फेस करते हैं। फिर आखिरी बात देखिए कि ड्रीम ने कितना खूबसूरत नतीजा निकाला कि देखो तौहीद तुम्हें सुकून देगी, अमन मिलेगा, खुशी मिलेगी। आज लोग पीस और अमन के नाम पे क्या कुछ नहीं कर रहे, गरम गरम कपड़े, गरम गरम बिस्तर, खाने अच्छे लजीज ताकि सुकून मिले, लेकिन सुकून कहाँ से मिलता है। अल्लजी नामन वलम जल्दी तो ईमान हम भी जुल्म है, जितने गुना जिंदगी में आएंगे जितना शिर्क जिंदगी में आएगा उतनी जिंदगी बेसकून होगी। उसके बाद चूंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रास्ते में कदम उठाया, अल्लाह के रास्ते में बिरादरी को नाराज किया, कौम को नाराज किया, डरे नहीं, बिके नहीं, तो अगर अल्लाह देखे तो फिर क्या देता है। लोग हद नान वो इसहाक और याकूब, और हमने उनका बताया कि इसहाक और याकूब, और सबको हमने हिदायत दी یعنی بیٹا بیٹے کے بعد پوتا, چلے یہ کسی کی بات ہے, بڑھاپے میں بیٹا اور پوتا ملا, لیکن اس کے اندر آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی خوشی کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت والا بنایا. اب نوح کو ہم نے ان سے پہلے ہی ہدایت دی اور ان کی اولاد میں سے داؤد, سلیمان, یوسف, موسیٰ اور ہارون تھے اور وہ سارے کے سارے مقتنین تھے, اور زکریہ, یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سارے کے صالحین میں سے تھے, اور اسماعیل اور یسوع اور یونس اور لوط ہر ایک کو ہم نے جہانوں پر فضیلت دی, اور ان کے باپوں اور ان کے اولادوں اور ان کے بھائیوں کو ہم نے چنی اور ہدایت جن کو صراط مستقیم کی. یہ ہے اللہ کی ہدایت جس کی طرف وہ رہنمائی کر کے اپنے بندوں میں سے جس کی چاہے, لیکن ولو اشتق لشدیدا ما کان یعملون, اگر یہ 18 پیغمبر بھی شرک کرتے تو ہم ان کے عمل ضائع کر دیتے. یہ قرآن کا وہ مقام ہے کہ جس میں چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں 18, یہ 3 ٹاپکس, ٹوٹل 25 ٹاپکس کا نام ہے قرآن پاک میں, ایک کا فرق پڑتا ہے صرف, کو 24 کہتے ہیں کوئی 25 کہتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیے 18 پروفیٹ جس میں رنوم بھی ہیں 950 سال تبلیغ کرنے والے, اللہ کہتا ہے ساری تبلیغ ان کے ہاتھ میں رکھ دیتا, ان کی قربانیاں, ان کی ساری محنت ضائع ہو جاتی اگر یہ شیئر کرتے. آج لوگ کہتے ہیں شرک کی بات ہی نہ کرو, کچھ نہیں ہوتا, نیکیوں کی بات کرو, عمل صالح کی بات کرو, لیکن شرک کی موجود باقی ساری نیکیوں کو بھی آگ ہٹ جاتی ہے. کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی, حکم دیا اور نبوت دی. کتابیں ملتی تھی ان کو, نبوت ملتی تھی, حکم کیا ہے, قوت فیصلہ. اس دور میں نبی ہی خالص ہوتا تھا, وہی قاضی ہوتا تھا اور اس کو کیا کرتا تھا جو بھی شرط ہوتی تھی. آج بھی یہی بیسٹ کمیشن ہے کہ آپ مذہبی طبقے اور سیاسی طبقے کو الگ کرنے کے بجائے ایک جگہ جوڑ دیں تاکہ وہی لوگ فیصلے کریں اور قرآن اور سنت کے مطابق کریں. کہیں یب کرو رہا, یہاں اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے, اے نبی اگر یہ لوگ آپ کی ناشکری کرتے ہیں, کون مکہ والے, ہاؤ یہ لوگ, تو فکر نہ کیجیے, فقط وقت کرنا دیا قوم, بے شک ہم نے مقرر کر دی ایک ایسی قوم جو نہیں ہے اس کا انکار کرنے والے. اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ مکہ والے اگر آپ کی قدر دانی نہیں کرتے, نہ شکرے ہیں, انکاری ہیں, تو آپ غم نہ کیجیے, ہم نے ایک ایسی قوم تیار کر دی ہے جو آپ کا راستہ دیکھ رہی ہے اور وہ آپ کو لے جائے گی اور آپ کی قدردانی کریں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین ھدی اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی, بس ان کی ہدایت کے ساتھ اتباع کیجیے ان کی. یا ایک تدریس کے اندر جو ہار ہے نا, یہ ضمیر نہیں ہے بلکہ یہ عربی زبان کے تصرف ہے کہ جب فعل امر, جیسے کہ یہاں ایک تدی امر ہے, فعل امر یعنی حکم ہے, جب فعل امر زیر کے ساتھ ختم ہوتا ہے تو اس پہ رکنا مشکل لگتا ہے, تو اس کے آگے ایک ہا بڑھا دی جاتی ہے صرف اس کے وزن کو پورا کرنے کے لیے. ابھی خدا کو مختدی, بس ان کے ساتھ اسی کی ہدایت میں اقتدا کیجیے. اور نبیوں کی خوبی کیا تھی کہ کل لاکھ سال کو لے جیترا, میں تم سے اس کام پہ کوئی عذر نہیں مانتا, یہ تو ایک نصیحت ہے جہان والوں کے لیے. ہر نبی کی دعوت میں یہ کامن بات تھی کہ آپ نے کبھی اس کام کے کرنے کے لوگوں سے پیسے نہیں مانگے, کیونکہ جب انسان کسی سے کسی چیز کے پیسے لے لیتا ہے تو پھر اس کے اندر اس کی بات میں نرمی آ جاتی ہے, وہ ڈرنے لگتا ہے, اس کو خوف پڑ جاتا ہے کہ لوگ میرے پیسے بند کر دیں گے, کمپرومائزنگ ہو جاتا ہے, پھر لوگوں کے لیے ترجیح والا بن جاتا ہے. وہ مانگ کرے اللہ حق کا قدری, یہ پیچھے جتنے بھی باتیں میں پڑھی یہ شرک کی مدد میں پڑی. یہاں اللہ تعالیٰ مشرکوں کو اور اللہ کے حکم نہ ماننے والوں کو بے قدرہ کہتے ہیں. 3 دفعہ قرآن پاک میں یہ آیت ہے اور تینوں جگہ بہت جلد سوزی کی آیت ہے کہ لوگ شرک کرتے کب ہیں جب اللہ کی قدر نہیں کرتے, لوگ گناہ کرتے کب ہیں جب اللہ کی قدر نہیں کرتے. لوگوں کی زندگی میں نافرمانیاں اور تابوت اور نقص اور معاشرے کی باتیں دل پسند کب بنتی ہیں؟ جب اللہ کی قدر نہیں ہوتی. اسی طرح سورۃ حج کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ بات کہہ دی, وہ تم کم المسلمین, اس سے تمہارا نام مسلمان رکھا. تو بات کا خلاصہ کیا ہے کہ کسی نے اللہ کی قدر کیسے نہ کی. اب 3 باتیں ہیں یہاں, 3 جملے آپ نوٹ کریں گے کہ جن کے بولنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بے قدرہ بولا. نمبر 1, اس قال مان ذب اللہ علیہ بشر من شیء, جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نہیں اتاری, یعنی جب ان کو کتاب کی دعوت دی جاتی تھی کہتے تھے نہیں یہ مولویوں کی باتیں ہیں, اللہ نہیں ایسا مانا, اللہ ظالم نہیں ہے. یہ جملہ جو وما قدر اللہ حق کا قدری ہے, یہ سب نے وہ سے بولا تھا. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کی دعوت پیش کی, کہنے لگے یہ وہ کتاب ہے ہی نہیں جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں تھا, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو سب سے بڑا ظالم کہہ دیا. قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا وهدى للناس, کہہ دیجئے پھر کس نے نازل کی تھی وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے جس میں نور اور ہدایت کی لوگوں کے لیے، لیکن تم علماء یہود نے کیا کیا، تجلونہ فراتیس، تم اس کو برت ورت سکتے ہو، کیسے تو دونہا و تو پونہ کثیرہ، اس کا اکثر اس کا چھپا لیتے ہو، کچھ اس کو ظاہر کرتے ہو، اس کا بہت سارا چھپا لیتے ہو، اور تم سکھلائے گئے وہ چیز جو تم اور تمہارے باپ دادا نہیں سکھلائے گئے تھے، کس نے نازل کی تھی؟ اس کا جواب اب دیا جائے، قل اللہ، اللہ نے نازل کی تھی، جس اللہ نے تورات نازل کی اسی اللہ نے قرآن نازل کیا، اب ایسے لوگوں کے ساتھ نبی آپ کیا کریں، تم نظر ہوں فی خوضہم یلعبون، آپ ان کو ان کی مستیوں میں ان کی باتوں میں گفتگو میں چھوڑ دیجئے کھیل کریں، حوض میں جب اللہ گرتا ہے تو پانی میں کبھی ادھر چلا جاتا ہے کبھی ادھر چلا جاتا ہے، اسی سے حوض کا لفظ جو ہے یہ بے دکھ کی باتیں غافل کے معنوں میں، کوئی ایک بات کر رہا ہے تین لوگ کا ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، تو جو لوگ کام کے نہیں ہوتے وہ بے دکھ کی باتوں میں بہت وقت ضائع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ساری غافل سے بچنا چاہتے ہو تو وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ ہے وہ کتاب جو ہم نے نازل کی برکت والی ہے، تو تصدیق کرتی اس کی جو ان سے پہلے ہے، اور تاکہ ڈرائے ام القرا یعنی بستیوں والوں کو جو ان کے ارد گرد ہیں، ام القرا مکہ کا دوسرا نام ہے، اور والذین یؤمنون جو لوگ ایمان لائے بالآخرہ آخرت پر وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا خلاصہ نکلا اس بات کا کہ شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو، اللہ کی قدر نہ کرنے والے لوگوں کو، کتاب کی کچھ باتیں ادھر سے سن لیتے ہیں اس کو ظاہر کر دیتے ہیں، کچھ ادھر سے سنتے ہیں اس کو چھپاتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے کہ اس کتاب سے تعلق جوڑو، یہ برکتوں والی کتاب ہے، تمہاری زندگی میں اس کی وجہ سے برکت آ جائے گی، اور اس کتاب کا جو بنیادی نقطہ ہے نا وہ انذار ہے، لتنذر، کسی ایک عالم نے دوسرے سے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں پورے قرآن کا ایک لفظ میں ٹاپک کیا ہے، تو کہنے لگے سرگزش سے انذار، سرگزش کہتے ہیں سوری کو، جیسے کہتے ہیں نا میری زندگی کی کہانی لائف ہسٹری، تو انہوں نے کہا کہ اس کا خلاصہ کیا ہے انذار، یعنی پورے نبیوں کا آنا، قرآن کا نازل کیا جانا، اور اس میں ایک ایک دعوت ہے اس کو خلاصہ کیا ہے کہ لوگوں کو وارن کیا جائے، تو انہوں نے کہا آپ نے درست فرمایا لیکن انذار نہیں دعوت ہے، قرآن کیا ہے سرگزشتے دعوت دو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، لیکن آج ہم مسلمان اسی قرآن کو نئے طریقوں سے تو پڑھتے ہیں لیکن ان تک نہیں پہنچا پاتے جن تک پہنچانے کا حق تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں تین قسم کے ظالم لوگوں کا تذکرہ کیا، ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے، کون نمبر ایک درجہ پر جھوٹ باندھے، یہ کون ہے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے، اور قال اوحی الیہ، دوسری کیا بات ہے کہ وہ یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، جبکہ ولم یوحی الیہ شیء، اس کا وحی نہیں کی گئی، یہ ہے وہ لوگ اللہ کے نبی کی زندگی اور آپ کے بعد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمہ کذاب، سجا، اسپردنسی، اسی طرح غلام احمد قادیانی، ان لوگوں نے تاریخ میں مختلف ادوار میں نبوت اپنی زندگی میں اس کی خبر دے دی تھی کہ 30 جھوٹے کذاب اور دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اللہ ایسے لوگوں کو سب سے بڑا ظالم کہتے ہیں۔ اور تیسرا ظالم کون ہے، ومن قال اصطنزل مثل ما انزل اللہ، اور جو یہ کہے کہ ان قریب میں نازل کر دوں گا جو اللہ نے نازل کیا، ایسے جھوٹے مدعیان نبوت کا مرات الموت، اور کاش تم دیکھو اس وقت جب ظالم موت کی دکھیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوں گے اور فرشتے ان سے کہیں گے آخری جو ان کو تکم اپنی جانے نکالو، الیوم تجزون عذاب الہونی، آج کے دن تم رسوائی کا عذاب چکھو گے اس وجہ سے جو تم اللہ پر غیر حق باتیں کرتے تھے اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ بہت زبردست ڈرا دینے والی آیات ہے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کے کلام کے مقابلے میں اور باتیں پیش کرتے ہیں ان کی موت کتنی سخت ہے، غلط جی تم ہونا خود آگا، اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے ہی آؤ گے جیسے کہ ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا، اور تم پیچھے چھوڑ دے جو ہم نے تم کو دیا تھا اپنی پیٹھوں کے پیچھے، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ کسی سفارشی کو جن کے بارے میں تم یہ دعوے کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں، اور البتہ تک کے ان کے تعلق اور کھو گئے ان سے جو تم دعوے کرتے تھے۔ اس پر ایک لیکچر ہے اور میں مر گیا جس میں بہت تدبر والے انداز میں دیکھا گیا کہ ہم اس دنیا میں تنہا آتے ہیں اور تنہا ہی جائیں گے، لیکن اس دنیا میں آ کر ہم رونقوں میلوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اس کے بعد سارے کا آخر شروع ہوتا ہے جس میں شرک کے بعد اب توحید کی بات ہے. پوری آیات میں اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں قائم کی ہوئی چیزوں کا تذکر ان اللہ خالق الحد والنوا، پتہ کہ چلا کہ جب بھی کسی کو شرک کرتا دیکھو تو اس کو اللہ کی قدرت کے نشانے دکھاؤ، قدرت کی چیزیں دکھاؤ. ان اللہ خالق الحد والنوا، بے شک اللہ تعالیٰ بتانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ نکالتا زندہ کو مردہ سے مردہ کو زندہ سے. یہ ہے اللہ کہ تم کہاں بچ کے جاتے ہو، پھاڑنے والا صبح کو اور بنایا جس نے رات کو خون کر دیا سورج اور چاند کو ایک حساب کے تحت. یہ تازہ غالب اور علم والے کا وہی ہے جس نے پیدایا تمہارے لیے ستاروں کو جس میں سے راستہ پکڑتے ہو اندھیروں اور دریا کی اپشتی کی. بے شک ہم نے بیان کر دی آیتیں اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، بس وہ جانتا اس کا ٹھکانا اور اس کے قوم پہ جانے کی جگہ یعنی قبر. بے شک ہم نے بیان کر دی آیتیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے، وہی ہے وہ ذات جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر ہم نے نکالا اس میں سے نباتات ہر طرح کی، پھر ہم نے اس میں سے نکالا سبزہ، پھر ہم اس میں سے نکالتے ہیں دانے کو دانے پر چڑھا ہوا، اور محنت نقل میں ترجیح کنوان دانیہ، اور کھجور کے گچھے جو خوشوں کی صورت میں ہیں جھکے ہوئے، اور باغات ہیں آنا انگوروں کے اور زیتون اور ملتے جلتے ہیں اور غیر ملتے جلتے ہیں. انظر الی ثمر اثمر وینئہ، دیکھو پھلوں کی طرف جبکہ وہ پھل ان میں آئے اور وہ پکے. بے شک اتنے نشانی ہے اس قوم کے لیے دھیان آتی ہے. اور کہ خوبصورت طریقے سے یہاں پھلوں پر اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کروایا. آپ دیکھیے کہ یہاں پھلوں کی بات ہے، ایمان کا بھی ایک پھل ہوتا ہے، پہلے کچا ہوتا ہے پھر پکا ہوتا ہے، شروع میں کھٹا لگتا ہے کڑوا لگتا ہے پھر نیچے آم بن جاتا ہے. اصل بات ہے کہ انسان کے ایمان کے مرحلے طے کرنے چاہیے. جب ایمان پک جاتا ہے تو پھر اس کی اصل نشاس انسان چینج کرتا ہے. جب ہماری زندگی میں دین اور ایمان نیا نیا داخل ہوتا ہے تو اس کو پھر وہ اتنا ٹیسٹی نہیں لگتا، لیکن اس کو پھر جو صبر کر جائے بعد میں وہ مٹھاس ضرور پائے گا. اور وہ انہوں نے بنا دیا اللہ کے لیے شریک جنوں کو، اور حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا، اور وہ کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر ان کے پاس ہے، وہ اس سے اور بلند ہے اس سے جب وہ بلند کرتے ہیں. حقیقت کا اوتار کی بدیل سماواتی ولد، پہلی دفعہ پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کو. انا یکون لہو ولد، کیسے ہو سکتی ہے اس کی اولاد، ولن تکن لہو صاحبہ، اس کی تو کوئی بیوی نہیں. وخلق کل شیء، اور اس نے پیدا کیا ہر چیز کو، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اس کی اس بات کے بعد کہا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، تم کس قبر پہ اور کس دکھ کے آگے اور کس طرف کے آگے سجدے کرتے ہو. لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی الہ مگر وہی، خالق کو کل چاہیے، ہر چیز کو خالق ہے، بس اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے. اتنی پیاری دنیا بنا کر اتنے اپنے رنگ دے کر خود چھپ گیا. ربسار نہیں پا سکتی اس کو آنکھیں، جبکہ بہو یدری کو ربسار وہ پا لیتا ہے آنکھوں کو. بہو لطیف و خبیر، اور وہ لطف کرم کرنے والا اور خبردار ہے. اتنے دلائل دے کر اب سب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھے تمہارے پاس روشن دلیل ہے، آ گئی تمہارے رب کی طرف سے ایک ایک دلیل اس بات کا اظہار ہے کہ لا الہ الا اللہ. اب تمہاری چوائس ہے، تو من اکثر کلی ہفتے، جس نے آنکھیں کھولی جو دیکھے گا تو ہی کو سمجھے گا اس کے اپنے نفس کے لیے ہے. وہ بن امیا سالئی کا، پر جو اندھا بنا بہرا بنا اس کا وبال اس کے اپنے اوپر ہے. تو مانا آئی کو بھی حفیظ، میں تم پر اس کا کوئی نگہبان نہیں. اور اسی طرح ہم بیان کرتے آئے تھے اور تاکہ یہ کہو کہ پڑھ لیا، اور تاکہ بیان کیا اس کو اس قوم کے لیے جو جانتی ہے. اس کا بھی مایو اوٹ گئی رہی تو میں رب دے، اب پیروی کیجیے اس کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وہی کیا گیا، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. اور منہ پھیر لیجیے مشرکوں سے. بولو شاء اللہ معاشرکو، اللہ نے اختیار کی قید دی ہے، زبردستی کہیں نہیں. اس لیے اگر اللہ چاہتا تو یہ بھی شرک نہ کرتے. وما جعلنا علیہم حفیظا، اور ہم نے آپ کو ان کا نگہبان نہیں بنایا. وما جعلنا وکیل، اور آپ ان کے اندر کوئی وکیل بنا کر نہیں دیتے گئے کہ آپ ان کے سب پہ کھڑے رہے، چھوڑ دیجیے ان کو ان کے حال پہ. اور کبھی کبھی توحید والا جب شرکوں کو دیکھتے تو زبان خراب کرنے لگتا ہے، جب تکلیف ہوتی ہے، کوئی غلط بات کرتی ہے تو ادھر سکھایا گیا، محنت سکھائے گئے کہ ولا تسب الذین یدعون من دون اللہ، اور نہ گالی دو ان کو جو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو. یعنی کسی کے بت پہ کھڑے ہو کے، کسی قبر پہ، کسی شرک کے گھر پہ کھڑے ہو کے جا کے وہاں ان کے بڑوں کو گالیاں نہ دو، ورنہ ہوگا کیا. اور یسب اللہ ادب میں نہیں دے رہے، یہ اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے نا سمجھی سے. بغیر علم کے. کیوں کلیمہ دو؟ اس لیے کہ دیکھیں بت جو پوجے جاتے ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو ہے بالکل بیکار چیزیں, تصوراتی چیزیں, مہاورائی, ان کو گالی دینے کا کیا فائدہ؟ بس اگر ہم نے سب دیوار کو گالی دے گا تو اس کو کیا نقصان ہوگا؟ دوسری بات, جو بت بنائے گئے وہ یا تو فرشتوں کو پوجا گیا اور ان یا نبیوں کو, تو کوئی مسلمان یہ گوارا نہیں کرتا. یا نیک لوگوں کا آگے اگر لوگ پوچھتے ہیں یا ان کی قبروں سے جا کے دعائیں مانگتے ہیں تو ایسی چیزوں کو گالی دینے کا تو مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا. تو لہٰذا اچھا مینر کیا ہے کہ گالیاں نہ دو. خزان کا ذریعہ نبی کل لی امت نام الحم, اسی طرح خوبصورت کر دیا ہر امت کے لیے ان کا عمل. تم میں الا ربی ہے مرضی ہوں, پھر اپنے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے, پھر وہ ان کو قبریں دے گا اس کی جو وہ عمل کرتے تھے. اور انہوں نے سب قسمیں کہیں اللہ کے نام کی, کیا نہیں جا تم آیتن لجو من النبیہ. اس کو ہائی لائٹ کر لے, یہ مکہ والوں کی کہانی آتی. قسمیں کھاتے تھے کوئی نشانی آ جائے پھر ہم ایمان لے آئیں گے, لیکن جب نشانیاں آتی ہیں تو لوگ نشانیوں کا انکار کرتے ہیں. وقت تو مجھے لائے ہجرت کا ایمانی ہے, اور پکی کرنے کا انہوں نے اللہ کے نام کی کہ اگر آ گئی ہمارے پاس نشانی ہم اس پر ایمان لائیں گے. کہہ دیجیے کل نمل آیا نشانی لانا مزد دکھانا, یہ تو اللہ کے واسطے ہے. ہما یو شیر کو مر, میں تم کو یہ سمجھا نہیں سکتا. یعنی تمہاری مت میں بات نہیں آتی, تمہیں سمجھ نہیں آتی, تو پھر میں کیا کروں؟ ان نہ جات لائی ہوں میں نون, جب نشانی آئے گی مانو تو پھر بھی کوئی نہیں. جن کے دل میں ہدایت کی طلب نہیں, آپ ان کے ایک استر کے ہر وقت مانتے جائیں گے, وہ پھر اگلی بار پیش کر دیں گے. وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا انتقام بڑی ہی زیادہ شور کو بیدار کرنے لیے آئے تھے جس پہ سارا پورا ہو رہا ہے. وہ نکلی گو اپنی دشا ہوں بہت سارا رہوں, ہم پلٹ دیتے ہیں ان کے دل کو اور ان کی آنکھوں کو. انتقام ہے کہ اللہ تیرا کل مرتا ہے, دل بھی پلٹ جاتے ہیں, آنکھوں کو دیکھنے کی توفیق نہیں ملتی. وجہ سمانا ہی امین ہوگی بلا مر رہا, کیوں پہلی دفعہ نہیں مانا؟ جیسے کہ پہلی دفعہ نہیں مانا اب بیٹھے رہو بھٹکتے رہو. وہ نظر ہوں پی تو یا نہیں یا مہون, اور چھوڑ دیجیے ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے. یہ ہے ایک انتقام کے ہدایت کا الارم بجنے کا ایک وقت ہوتا ہے. بار بار جب بیپ کرے سائرن ہو اور آپ نہ مانیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس سائرن کو بند کر دے گا. دعا کیجیے کہ ہدایت کے جو سائرن ہماری زندگی میں بجتے ہیں ہم ان سے بہترین فائدہ اٹھائیں. اور یہ قرآن کی بار بار کی تصویر نصیحت کہ ہم سب کو اس کے ساتھ سے جوڑ دیں. دیکھیے میں سوچتی ہوں کہ اگر اس خلاصے قرآن کے بعد بھی ہمارا دل قرآن کے ساتھ ایسے نہیں جڑا کہ جیسے اپنی دوست سے باتیں کرتے ہیں, جس طرح کے ہم اپنے پیاروں سے بات کرتے ہیں, تو یقین کریں کہ امیجن نہیں کر سکتے. آپ لوگ تو پتہ نہیں اس کو بڑا کوئک سمجھتے ہوں گے. جتنے بھی پیک ابھی تک قرآن کے بنے ہیں الحمد للہ کئی مختلف انداز سے قرآن پاک کی تفسیر ہو چکی ہے. کئی ہیں سن رہی تھی ویب سے, اللہ کبھی سے پھر سے پانچ سال کے بارے قرآن ہے تو میں نے ایک کلاس میں لگایا تو انہوں نے 2007 کا کچھ لگایا ہوا تھا, بالکل ڈفرنٹ اسٹائل تھا. اور یہ ایک کلاس میں پارا ختم ہوتا ہے تو وہ پھر 2008 کی تفسیر سلاتے ہیں جس میں دعائیں اور اقوال ہوتے ہیں. 7 والے میں مین پوائنٹ تھے. میں نے سوچا کہ ایک ہی قرآن کتنے پڑھنے بھی ایک سننا ہے بھی ایک, لیکن تاثیر چاشنی فرق ہے. 2009 ہے تو اللہ کی آیتوں کی نشانی ہے, اس کا سائز میں تدبر اور غور ہے. 2008 ہے تو تذکیہ ہے, 2010 میں تذکیہ کی بات ہوئی, اپنی اصلاح کی برائیاں ہم نے دیکھی. پھر 2011 میں ہم نے سیرت کی روشنی میں دیکھا. آگے اللہ نے پتہ نہیں کیا کروانا ہے, لیکن جو کہنے لگی جتنا میں اس وقت خلاصہ قرآن میں انجوائے کر رہی ہوں میں نے فزیکلی اتنا انجوائے کبھی نہیں کیا. کیوں کہ جب بھی میں کراتی ہوں میرے سامنے کچھ نہ کچھ ہیئرنگ ایڈ کچھ نہ ایڈ موجود ہوتی ہیں چیزیں کہ سر ہے قرآن ہے کم از کم قرآن ہے. یہ تو کہ جو میں آپ کو کراتی ہوں یہ بالکل عربی کے قرآن سے کراتی ہوں, اور آپ بھی انجوائے کرتے ہیں. مجھے یقین ہے آپ کو بہت فاسٹ لگتا ہوگا, آپ بہت بول رہی ہیں, لیکن میں اس کو کہ اتنا زیادہ انجوائے کرتی ہوں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں تیری بات سمجھ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خلیجی اس بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ سب کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. الحمدللہ کیسا لگا آپ کو؟ لاسٹ رک تھا آپ کا پارا 8 تھا, سورۃ الانعام تھی, اور بہت خوبصورت سورہ ہے. اور یہ کہ واقعی سچ ہے نا کہ لگتا ہے کہ ہدایت 7 جی سوری 7 ہے, لیکن ہدایت کے اعتبار سے کیا لگتا ہے کہ ابھی بھی ویسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے سمجھنا چاہیے, ہمیں سمجھ آ رہا ہے, ہمیں عمل ویسے کرنا چاہیے جیسے کہ ہم کر رہے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے, کیا اوپینین ہے آپ کا؟ जी आप क्या कहते हैं? आपने देखा है कि लास्ट में उस्ताद ने बड़ा प्यारा पॉइंट दिया, हिदायत के एतबार से कितना समझ आया कुरान। जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं इंसान की जिंदगी में कि कभी कभी बहुत ज्यादा समझ आता है, या कभी कोई कॉल आती है, हिडन मैसेजेस भी आते हैं और वो इंसान को जगाने के लिए आते हैं, टर्निंग पॉइंट्स भी होते हैं, और उस वक्त में अगर इंसान समझ ना सके तो वो छिन जाती है और दैट इज कॉल्ड हिदायत। जी अलार्म्स होते हैं, जो करते हैं वो बहुत थोड़ा है, जिन्होंने लिखा है कोशिश तो कर रहे हैं, इट शुड बी मोर बेटर इंशाल्लाह। और जहां पर आयात ऐसी आती हैं उस पर जरूर किसी टाइम में बैठकर गौर किया कीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है, और जब नेक्स्ट टाइम आप गौर करते हैं तो आपको एक नई बात समझ आती है। ठीक है, जैसे जैसे ये दुनिया की जिंदगी इंसान में शामिल होती जाती है ना, और जो जो फितने आ रहे हैं तो वो आपको इन चीजों से दूर लेके जाते हैं, और वो ऐसे ऐसे फितने हैं कि वो दिखते नहीं है आम रूटीन लाइफ में, आप हमें फील भी नहीं होते हैं। लेकिन ये कि जो कुरान के साथ लगा हुआ है और जिसको अल्लाह ताला ने वही इलाही का के साथ जोड़ दिया है, उसको बहरहाल अगर उस वक्त समझ नहीं आती लेकिन उसका जमीर फिर अंदर से वो बाउंस करता है कि नहीं कुछ गलत हो रहा है, तो अपने आप को जरूर अगर एक दफा कुरान रखते हैं, अगर अभी आयत समझ नहीं आती, क्योंकि क्विक है, बहुत क्विक है ये खुलासा है कुरान, लेकिन आयत इतनी खूबसूरत है कि बीच में से बहुत सारी तदब्बुर की आयत है। आज के लेसन में तो काफी सारी थी तदब्बुर की आयत और गौर करने की जरूरत है। ठीक है, जहां पर ये हिदायत की बात आती है, शिर्क की बात आती है और तौहीद की बात आती है, उनसे अपने लिए जरूर पॉइंट्स निकाला कीजिए। ठीक है, हमने लास्ट वीक में भी कुछ रह गए थे हमारे, नहीं देख सके थे मुश्किल वर्ड्स, लेकिन एक दो देख लेते हैं उसके बाद फिर इस वीक के लेसन की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। आप लोग रेडी रहिए और अपने डिफिकल्ट वर्ड्स को देखते हैं। चलिए एक दो देखते हैं पहले पीछे से, एक दो आयास को मैं पीछे से लेकर चलूंगी इंशाल्लाह। शुरू करते हैं उज़ु बिल्लाहि शैतानिर रजीम। आयत नंबर 70 को देखिए, हमने आज आयत नंबर 74 से स्टार्ट किया, राइट? हम थोड़ा सा पीछे से चलेंगे, आयत नंबर 70 को देखिए। ओके, जज़ाकअल्लाह। तुबसला, इसका आप प्लीज मीनिंग लिखिए, तुबसला। और रूट भी लिख दीजिए, किसको कहते हैं तुबसला का क्या मतलब है? बा सीन लाम बसला, ठीक है, और क्या है मीनिंग इसका? अंतुबसला, गिरफ्तार होना, और सब लिखिए और भी लिखिए, पकड़े जाना, ठीक है, हलाकत में ना डाला जाए, अन जब लगता है ना तो फिर उसकी ना में आ जाती है कि ना हलाकत में डाला जाए। अच्छा, इससे ऊपर है, इसी के साथ मिलता जुलता है, अब इसका रूट एक ही है। आगे नीचे देखिए, उबसिलो, अब एक है तुबसला, आगे है उबसिलो। उबसिलो का क्या मतलब है? पकड़े गए, ठीक है, हलाक कर दिए गए, वेरी गुड माशाल्लाह। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि वो है मजहूल है, राइट? अच्छा, आ गया ये, और आयत नंबर 71 को देखिए, इस्तहवथु, रूट लिखिए, हा वाओ या, वेरी गुड, چلیے آگے آ جائیے آیت نمبر 74 کو دیکھیے. اسنما, کس کو بولتے ہیں اسنما؟ سواد سے ہے. بتوں کو بولتے ہیں. ویری گڈ. اچھا آفیلین کس کو بولتے ہیں؟ واٹ از آفیلین؟ آپ ذرا جلدی لکھیں گے. ٹھیک ہے 76 ہے. آفیلین, احب الافیلین. چھپنے والوں کو, غائب ہو جانے والے, حمزہ, فا اور لام. الحمدللہ. اتحاجونی مطلب لکھیے, اسی طرح لکھیے, ہر لیٹر کا آنا چاہیے. اتحاجونی, کیا تم لڑتے ہو مجھ سے؟ کیا تم لڑتے ہو مجھ سے؟ ویری گڈ, ماشاء اللہ صریحہ, ویری گڈ. آپ نے بڑا اچھا لکھا, ہر چیز کا لکھتی ہے. اور اس کا وہ لکھے روٹ, کیا تم لڑتے ہو مجھ سے؟ ویری گڈ. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. ہاں جی جی آیت نمبر 89 کو دیکھیے. وکلنا, اور اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے لئیسو. ٹھیک ہے, آپ اس کا لکھیں گے روٹ بتائیے. وکلنا, وکلنا, واو کاف لام. اینڈ لئیسو لکھے, لئیسو نہیں ہے وہ. لئیسو کا کیا ہے, روٹ کیا ہے؟ اچھا آپ نے وکلنا کا لکھ دیا, مقرر کرنا. نا کا نہیں لکھا آپ نے, پورا لکھے مطلب اس کا. وکلنا, جی لام یا سین ہے لئیسو کا. مقرر کر دیے ہم نے, وکلنا کا مطلب ہے. ٹھیک ہے, قروطیس, قروطیسا, اور میننگ لکھیے اس کا. آیت 91. ٹھیک ہے الحمدللہ. اور میننگ کیا ہے؟ ریزا ریزا, پارا پارا, ورق ورق. ٹھیک ہے, عذاب الہون کون سا عذاب ہوتا ہے؟ عذاب الہون, جی کون سا عذاب ہے؟ رسوا کن ہے, جی ذلت کا عذاب ہے. ٹھیک ہے, فرودا کس کو بولتے ہیں؟ فرودا دال سے. تنہا, اکیلے اکیلے. کس زمن میں یہ بات آئی ہے؟ یہ آیت کس زمن میں ہے؟ یہاں اکیلے اکیلے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ویری گڈ, جیسے پیدا ہوئے تھے اکیلے, اسی طرح اللہ کے پاس بھی اکیلے اکیلے ہی واپس جائیں گے. آیا 94. ٹھیک ہے, اچھا. النوا, النوا کس کو بولتے ہیں؟ گٹھلی. ویری گڈ, تؤفكون, روٹ لکھیے تؤفكون, آیا 95. حمزہ فا کاف, گڈ, الحمد للہ. متراکبہ, واٹ از متراکبہ, آیا 99. را کاف با, اور مطلب کیا ہے اس کا؟ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہونا, ٹھیک ہے. رومان, رومان کس کو بولتے ہیں؟ انار کو بولتے ہیں, الحمد للہ. یصفون, میننگ لکھیے یصفون, اینڈ روٹ بھی لکھیے. آیا 100. يصفون, وہ بیان کرتے ہیں, صفت بیان کرتے ہیں, ٹھیک ہے. واو صدفہ ہے. تسبو, تسبو کو بتائیے, اس کا روٹ بتائیے, ت سین سے, تسبو. ت سین با, جلدی سے بتائیے, تسبو. 107 ہے آیا آپ کی. ولا تسبو الذین, سین بابا جی, الحمد للہ, ٹھیک ہے. چلیے لاسٹ بتائیے, افئدتہم, افئدتہم, اس کا روٹ بھی لکھ دیجیے اور میننگ بھی لکھ دیجیے. اچھا ٹھیک ہے, گالی دینا ویزا کیوں سے آیا آنسر, جزاک اللہ. فا حمزہ دال, فا حمزہ دال, افئدتہم, اور میننگ کیا ہے جلدی لکھیے, ان کے دلوں کو, ٹھیک ہے. اور لاسٹ ہے آپ کا یعمہون, 110 آیا, لاسٹ ورڈ ہے آپ کا یعمہون, اس کا مطلب کیا ہے؟ عین میم ہا, ویری گڈ. وہ بہکتے پھرتے ہیں, وہ بہکتے ہیں, ٹھیک ہے. چلیے یہاں پر آپ کا پارہ بھی ختم ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے بہترین دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ بہترین شعور کے ساتھ قرآن سمجھنے والا بنائے. اگر ہم بھول جائے تو ہمیں یاد کروا دیں. ہر رکاوٹ کو دور فرمائے, ریاکاری تکبر اور ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. دنیا اور آخرت کے تمام مشکلات سے اللہ تعالیٰ بچائے, اور قرآن کو بہترین ساتھی بنائے ہر جگہ پہ, اور قرآن کو ہمارے لیے بہترین حجت بنائے, آسان بنا دے, آمین. آپ کے لیے آگے ٹائم مینجمنٹ سیریز ہے, انشاءاللہ آپ لوگ ریڈی رہیے اور بہترین طور پر اس کی کوشش کیا کیجیے کہ چیک لسٹ بنایا کیجیے, جو کچھ استاذہ سکھاتے ہیں اس کو کچھ فیو پوائنٹس میں اس کو ایز اے چیک لسٹ بنا لیا کیجیے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ. چلیے اپنا خیال رکھیے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اوکے, امان ایسے کہ فرشتے اترے. چلیے ٹھیک ہے, یہ بک ہے آپ کی, پھر ٹائم مینجمنٹ آپ لوگوں کی ختم ہو گئی ہے, الحمد للہ, ٹھیک ہے, الحمد للہ, ٹھیک ہے. چلیے اپنی بک کے لیے پھر ریڈی رہیے, اس کے لیے ریڈی رہیے ان شاء اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعمال ایسے کہ فتح اترے. اگلا عمل کنٹینیو کریں گے. پیج نمبر ہے 30. قرآن پاک پڑھتے وقت سکینت اور فرشتوں کا اترنا. فرشتوں کے نزول سے فیض یاب ہونے والے خوش نصیبوں میں ایک قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا خوش نصیب بھی ہے, جس کی قرت کو سن کر آسمان سے فرشتے اتر پڑتے ہیں. اس خوش نصیب کا تذکرہ امام بخاری کی صحیح بخاری میں موجود ہے. حضرت اسید بن حضیر, پہلے تو آپ میرے ساتھ ان کا نام پڑھیے کیونکہ بہت سارے لوگ اس صحابی کا نام ٹھیک نہیں پڑھ پاتے. حضرت اسید بن حضیر پڑھیے. چلیے اب ہم ان کی جو باتیں ہیں وہ پڑھتے ہیں, کیونکہ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں, ان کے اپنے ہیں, یہ سنا رہے ہیں اصل میں اپنا واقعہ. تو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی وہاں میں آپ سب کو بھی موقع دوں گی. کریں کیا کہ جب میں پڑھوں تو آپ بڑی غور سے ان لفظوں کے اعراب پہ غور کریں, تاکہ بعد میں آپ خود بھی پڑھیں تو آپ کو پڑھنا آ جائے. یہ ایک بیان کیا کرتے ہیں, بینما ہوا یقرأ من اللیل سورۃ البقرہ وفرسه مربوط عنده وجالت الفرس فسكت فسكنت فقرا فجالت الفرس فسكت وسكنت الفرس ثم قرا فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى يحيى قريبا منها فاشفق ان يصيبه فلما اجتره رفع راسه الى السماء حتى ما يراها فلما اصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرا يا ابن حدير قال فاشفقت يا رسول الله ان تتا يحيى وكان منها قريبا فرفعت راسي فانصرفت اليه فرفعت راسي الى السماء فاذا مثل زلتي فيها امثال المصابيح فخرجت حتى لا اراها قال. اب یہاں سے آگے حدیث کے الفاظ ہیں, یہ آپ سب دہرائیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, وتدری ما ذاک قال لا قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. اب یہ سنیے کتنا خوبصورت واقعہ, اور اس سے انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں قرآن پاک خوبصورت آواز سے پڑھا جاتا ہے تو وہاں بھی فرشتے آتے ہیں. حضرت اسید بن حدیر کہتے ہیں کہ وہ رات کو سورت بقرہ پڑھ رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے پاس بندھا ہوا تھا. اتنے میں گھوڑا بدکنے لگا. اسید رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے. قرأت ختم کی تو گھوڑا پرسکون ہو گیا. پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو پھر گھوڑا بدکا. جب انہوں نے خاموشی اختیار کی تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا. پھر پڑھنا شروع کیا تو گھوڑا بدکا. ان کا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے قریب تھا. یہاں سے نوٹ کریں کہ گھر اتنا چھوٹا تھا کہ ایک ہی حجرہ ہے جس میں ایک سائڈ پہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں, ساتھ ہی گھوڑا بھی بندھا ہوا ہے اور دوسری طرف چھوٹا سا بچہ بھی لیٹا ہوا ہے. تو ان کو ڈر کیا ہوا, کہ کہیں سے صدمہ نہ پہنچے, کیونکہ گھوڑا جب اچھلے گا تو اس کا پاؤں بچے پہ پڑنے کا ڈر ہے نا, تو یہ خدشہ ان کو ہو گیا. چنانچہ اسے اٹھا کر اپنے پاس لے آئے اور آسمان کی طرف نگاہ کی تو ایک چیز سائبان کی طرح دکھائی دی. اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ چیز غائب ہو گئی. صبح کو اسید رضی اللہ عنہ نے یہ قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا. آپ نے فرمایا, ابن حدیر اچھا ہوتا کہ تو قرت جاری رکھتا. ابن حدیر اچھا ہوتا کہ تو قرت جاری رکھتا. حضرت اسید رضی اللہ انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مر گیا کہ کہیں گھوڑا یحییٰ کو کچل نہ ڈالے. وہ گھوڑے کے قریب تھا. میں نے سر اٹھا کر ادھر دیکھا, پھر میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو سائبان کی طرح کچھ معلوم ہوا, جیسے اس میں چراغ روشن ہو. پھر میں باہر آ گیا یہاں تک کہ وہ نظر سے غائب ہو گیا. آپ نے فرمایا, اس سعید تو جانتا ہے وہ کیا تھا؟ کہا, نہیں. آپ نے فرمایا, یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز سن کر نزدیک آ گئے تھے, اور اگر تو قرآن پڑھتا رہتا تو صبح کو ان فرشتوں کو دوسرے لوگ بھی دیکھ لیتے, وہ ان کی نظروں سے پوشیدہ نہ ہوتے. بات سمجھ ہے؟ یعنی وہ فرشتوں کا جھنڈ تھا, وہ جب نیچے آتے تو گھوڑا ان کو دیکھ کر بدکتا. آپ کہتے ہیں نا کہ جانوروں کو بعض دفعہ کچھ چیزیں نظر آ جاتی ہیں جو ہمیں نہیں دکھتی, تو وہ پڑھتے تو گھوڑا بھی بدکتا. جب وہ خاموش ہو جاتے سے کہ گھوڑا کیوں بدک رہا ہے, میں دیکھوں اس کو کیا مسئلہ ہے, وہ چپ ہوتے تو گھوڑا بھی ٹھیک ہو جاتا, کیونکہ جب وہ خاموش ہوتے تو فرشتے اوپر چلے جاتے. ایک دو بار ہوا تو پھر انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ اگر آپ پڑھتے ہی رہتے تو صبح تک اتنے فرشتے آپ کے گھر میں آ جاتے کہ بستی کے دوسرے لوگ بھی دیکھ لیتے کہ آج اسید کے گھر میں اتنے فرشتے آئے ہوئے. سبحان اللہ. پورے یقین کے ساتھ اچھی آواز میں قرآن پڑھا کریں. اور یقین کریں اگر آپ کو میں ایک چھوٹی سی ٹپ بتاؤں کہ آج کل اتنا آسان ہے، آپ گھر میں اچھی تلاوت چلا دیا کریں. یعنی مجھے تو اپنے دل کو ایسے لگتا ہے کہ قرآن کی تلاوت نہ سننا میرے کاموں کو ہی مشکل کر دیتا ہے. اور خوبصورت آوازیں، اتنی سبکر کی آواز آپ چلائیں، آپ قاری ابو بکر شاتری کی آواز لگائیں، مشاری کی لگائیں، امام سدیس کی لگائیں، آپ کو خود اپنے گھر میں رحمت دکھے گی. بلکہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ ایکٹیویٹی کریں، چلو بیٹا آج کس کی آواز سن دی، چلو آج پھر بچوں سے کمپٹیشن کرایا کریں، آپ یہ بچہ پڑھے گا وہ پڑھے گا، جیسے صبح شام کی دعائیں یا صورتیں، تو اپنے بچوں سے پڑھوائیں اور ان کو فیلنگ دیں. تو آج آپ نے اپنے بچوں سے جا کے یہ چیز شیئر کرنی ہے. آگے بھی آئے گی وہ حدیث انشاءاللہ، اس کا اپوزٹ بھی ہم پڑھیں گے اس بک اینڈ پہ کہ کن چیزوں سے فرشتے چلے جاتے ہیں. تو اب دیکھیے اگر گھروں میں اونچی میں اونچی آوازیں اور بیکار قسم کی آوازیں تو فرشتے تو چلے جائیں گے. تو بچوں کو یہ کہہ کر بھی پھر آپ بیکار چیزیں دیکھنے سننے سے روک سکتے ہیں کہ بیٹا فرشتوں کو بلانا ہے تو اچھی آواز میں قرآن پڑھ. جلتی چیز کیا ہے کہ قرأت قرآن سے فرشتوں کے نزول کو پانے والا ایک اور خوش نصیب، یہ کون تھے؟ حضرت برا بن عازب. سیدنا برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان رجل یقرأ سورة الکہف وعند فرس مربوط بشتنین فتغشته سحابا فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما اصبحت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر ذلك له فقال تلك السکینۃ نزلت بالقرآن. ایک شخص سورہ کہف پڑھتا تھا، اس کے ہاں دو لمبی رسیوں میں گھوڑا بندھا ہوا تھا، سو اس پر ایک بدلی آنے لگی اور وہ گھومنے لگی اور قریب آنے لگی، اس کا گھوڑا اسے دیکھ کر بدکنے لگا. پھر جب صبح ہوئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا یہ تسکین ہے جو قرآن کی برکت سے اترتی ہے. پچھلے واقعے میں سورت بقرہ تھی، اس میں سورت کہف تھی، اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے. آپ کو پتا کہ سورت الانعام جب نازل ہوئی تھی اس کی ہر آیت کے ساتھ 70-70 فرشتے نازل ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا نے پڑھا. تو امیجن کریں کہ جب واقعی گھروں میں ایسی چیزیں عام ہوتی ہیں اور جن جگہوں پہ یہ چیزیں ہر وقت چلی ہیں، پھر وہاں اللہ کی رحمت کیوں نہ ہو؟ کیوں ہمیں ایک دم سکون ملتا ہے ایسی جگہوں پہ جا کے؟ تھکے ہارے ماندے ہوں، پریشان ہوں، آپ جا کے بیٹھے، آپ کو ایک دم سکون ملتا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے سارے دن کی تھکن ختم ہوئی. تو یہ فرشتوں کے نزول کی بات ہے. یہ جو بات آخری پڑھی اس کی حدیث میں امام نووی فرماتے ہیں، وفی ہذا الحدیث جواز رؤیت الاحاد الامت الملائکتی وفیہ فضیلۃ القراۃ وانہ سبب النزول الرحمہ وحضور الملائکتی وفیہ فضیلۃ استماع القرآن. کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امت میں کوئی ایک فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے. اس سے ایک بات آپ کو بھی پتا چلی کہ انسان بھی فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہے دکھانا. اور اس سے فضیلت قرت کے سبب رحمت کا نازل ہونا، فرشتوں کا حاضر ہونا اور کان لگا کر قرت کا سننا بھی ثابت ہوا. یعنی فرشتے کان لگا کر سنتے ہیں، یہ اتنی خوبصورت آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو کیا پتا چلا ان دو واقعات سے؟ آپ گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اچھی آواز میں پڑھ رہے ہیں، تو بھی ایسا ہی ہے. اب اگلا عمل جو اس سے الگ ہے لیکن ملتا جلتا، اور وہ کیا ہے کہ مسجد میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں پر فرشتوں کا نزول. اور یہاں مسجد سے مراد، پھر یاد رکھیے کہ وہ جگہ جہاں مل کر عبادت کی جاتی ہے، یعنی یہ کوئی مدرسہ بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کا گھر بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ جب اللہ کے بندے اس کے گھروں یعنی مساجد میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کریم کی محبوب کتاب کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمت کے ساتھ اپنی محبوب ترین مخلوق فرشتے بھی نازل فرما دیتے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں یہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اس بات کا ثبوت صحیح مسلم میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں تو آپ میرے ساتھ دہرا لیجئے، من نفس ان مومن قربتن من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتن من قربی یوم القیامہ ومن یسر علی مؤسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرتی ومن ستر مسلما سطره الله فی الدنیا والآخرت واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه ومن سلق طریقا یلتمس فیه علما سخل اللہ له به طریقا الى الجنة ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بتى به عمله لم يسرع به نسبه.
بہت
ہی خوبصورت حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص کسی مومن سے دنیا کی کوئی سختی دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے آخرت کی سختیوں میں سے ایک سختی دور کرے گا. جو شخص مفلس کو قرض کے لیے مہلت دے گا اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کرے گا. جو شخص کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب چھپائے گا. اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کی راہ پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. جب لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے اور پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کے گھروں میں جمع ہوتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے جو انہیں ڈھانپ لیتی ہے. فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے. آپ دیکھ حدیث کو سننے کے بعد کیا پتا چلا. پہلی بات ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے اوپر کوئی سختی ہے کوئی مشکل ہے اس کو دور کیجیے. زندگی میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, ہم انسانوں کی وجہ سے ستائے ہوتے ہیں. بعض دفعہ ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں, دوسرے ہماری مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کوشش کرنی چاہیے. دیکھیے انسانی معاملات بہت سخت ہیں. آپ کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراضی کرنا مشکل ہے. آپ سوچتے ہیں کہ کوئی اللہ کو نبھانے کا زیادہ ارجر ہے. حالانکہ جو میں نے پڑھا اور الحمدللہ ہم صبح میں جو بک پڑھ رہے ہیں, معاملات لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے ڈرو, لوگوں سے ہیرا پھیری نہ کرنا, ان کو دھوکہ نہ دینا, ان کے ساتھ فریب نہ کرنا. اور آپ دیکھیے کہ جو بندوں کے معاملے میں بچ گیا اللہ اس کے ساتھ اپنے معاملے میں آسانی کرے گا. پھر آپ دیکھیے کہ جو مفلس کو قرض کے لیے مہلت دے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں آسانی کرے گا. آپ دیکھیے کہ کسی کو قرض دینا ایک مجبوری کی حالت میں ہوتا ہے نا. اگر کوئی بندہ کسی کے اس طرح وقت میں کام آتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ اس کی یہ مشکل حل ہو جائے تو اگر وہ نہ دے گا تو اس کو دن کا اجر ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی دے نہیں سکتا اور وہ کہتا ہے اچھا تمہیں جب موقع ملے خود ہی دے دو تو اس کو ہر دن اتنا قرض دینے کا اجر ہے, کتنا ثواب ہے. بظاہر نہ دینے والا فائدے میں ہے لیکن دیکھا جائے تو جس کو نہیں دے رہا اس کا فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نیکیاں کرنے کا شوق ڈالتی ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ جو دنیا میں کسی کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اور دنیا میں عیب چھپائے گا. آپ سوچیں ذرا کسی بندے کو اللہ تعالیٰ رسوا کرنا چاہے تو کیا حال ہوگا. اور جو کسی بندے کی دنیا میں بےزتی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ذلیل کر دیتا ہے اس کے گھر والوں کے سامنے بھی. آج ہم کتنا کیئر لیس ایٹیچیوڈ کا اظہار کرتے ہیں, اٹس اوکے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے, جو بھی ہے کچھ نہیں ہوتا, انہوں نے بھی ہمارے ساتھ یہ کیا تھا وہ ہوا تھا. بھائی اللہ کے ساتھ معاملے درست کرو. پھر اسی طرح جب بندہ کسی بندے کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کسی کی مدد زیادہ کر سکتے ہیں یا اللہ آپ کی مدد زیادہ کر سکتا ہے؟ اللہ. تو آپ تو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کسی کی مدد کریں گے لیکن اصل میں آپ اللہ کی مدد کو بلاتے ہیں. اور جو دین کا علم سیکھنے کی راہ پر آتا ہے اللہ جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جنت آسان ہو رہی ہے؟ اس کلاس روم میں بیٹھ کر تو جنت بہت آسان لگتی ہے. یہاں بیٹھ کر تو ایسے لگتا ہے کہ کہیں نہ دیکھیں ادھر نہ ادھر سیدھے جنت کی روڈ پہ چل پڑے یا ٹرین میں بیٹھ جائیں. یہ تو جب دنیا داریوں کے جھنجٹوں میں پڑتے ہیں پھر ہم مشکل ہیں. اور اگر آپ سوچیے کہ پھر ہم اگر اس کلاس کو ڈھیلا لیں پھر ریلیکس فیل کریں دنیا کی مشکلات کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیں میں سوچتی ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی ابھی آسان نہیں چاہتے، ہمیں ابھی جنت آسان نہیں کرنی، ہم نے ابھی اور دھکے کھانے ہیں. تو پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب لوگ بیٹھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر رحمت ڈالتا ہے. آپ کو کیا پتہ یہاں ابھی بھی کتنے فرشتے ہوں، آپ کو مجھے اندازہ نہیں ہے. تو ہمیشہ اس موجودگی کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس شعور کے ساتھ پڑھیں. کبھی پریشان ہے، دکھی ہیں، بیمار ہیں، کوئی مسئلہ ہے، کوئی گھر میں جھگڑا ہے، آپ کہیں کہ میں جا رہی ہوں سکون لینے، میں اطمینان لینے جا رہی ہوں، یہاں سکینت ہے، یہاں فرشتے ہیں. اور علم کی محفل میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. آپ میں اس وقت گھر بیٹھے ہوتے، ہو سکتا ہے ہم بیمار ہو جاتے، ہو سکتا ہے ہم کسی بیماری کی وجہ سے گھر رک جاتے. آج یہاں بیٹھ کر جو فرشتوں نے ہمارے لیے دعائیں کی، ہو سکتا ہے ہم یہاں سے بالکل فریش اٹھے. ہم پریشان آئے تھے، ادھر دکھی تھے، پتہ نہیں کیا کیا غم تھے، یہاں کے بیٹھے کہتے ہیں یاد ہی کچھ نہیں رہا. کیوں، کیسے یاد رہتا؟ فرشتوں نے آپ کے لیے دعائیں کی، آپ کے غم دور ہو گئے. لہٰذا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں کو بتا کر اس کی رغبت دیں کہ آپ اپنی دنیا کی آسانی کے لیے ضرور آئیں. کبھی آپ میں سے بھی کوئی ڈھیلا ہو سکتا ہے، آپ ایک دوسرے کو باندھ لیں، اپنے بڈیز بنا لیں. تم ڈھیلی ہونے لگو گی، اچھا آج میں چھٹی کر رہی ہوں تو میں تمہیں لے کے آؤں گی، تم کہو گے میں نہیں آ رہی، میں کہوں گی میں تمہیں لے کے جاؤں گی. ایک دوسرے کو فون کریں، دو دو کر لیں، آپ مجھے فون کریں میں آپ کو کروں گی، اچھا اس کو یہ کرے گا وہ کرے گا. کیونکہ دیکھیے دین کا سفر اکیلے نہیں چلتا. ایک ٹرین ہے نا، اس کے اندر مختلف بوگیاں ہیں، انجن چلتا ہے تو ساری بوگیاں کٹھی چل ہی پڑتی ہیں، رائٹ. ایک کے ساتھ دوسرے جڑے ہوتے ہیں، ایک اینٹ آپ ہلاتے ہیں نا دوسری خود ہی ہلتی ہے. تو کبھی آپ میں سے کسی کا دل بھی کرے نا چھٹی کرنے کو، تو آپ کہا کریں نہیں میری وجہ سے سب سوچیں گے یہ کیوں نہیں آئی، اچھا میں نہیں ہے تو میری مجبوری سن کے اگلا کہے گا یہ تو مجھے بھی ہے. اور آپ دیکھیں وہ ایک ایسا چین ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے کہ پھر ہم اس چیز میں پیچھے سے پیچھے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کی ہمت بنانے والے بنے، ہمت توڑنے والے نہ بنے. ہم نہیں آئیں گے، کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، نقصان ہمارا ہوگا، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس نقصان کا ہمیں اس وقت اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن اس کا نقصان انسان کو بھگتنا پڑتا ہے. یہ باتیں سن کر دل چاہتا ہے نا عمل کرنے کو. سکینت بھی سکون سے ہے جی. ان کا بہت اچھا سوال ہے.
یہ جو ہمیں مطلب
جی، وہ اس پہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ بعض دفعہ ایسے لگتا ہے جیسے اوس برس رہی ہے، دل پہ ایک ٹھنڈک سی، ایک کول نیس، آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا خوشی سن لی ہے، دل میں کوئی عجیب سی خوشی ہے، اطمینان ہے. تو یہ سکینت ہوتی ہے، اور اصل میں یہ فرشتوں کے آنے کا ہی ایک پیش خیمہ ہوتا ہے یا اس کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ سکینت دے. جی آپ
گھر میں باقی بندے کو نا ایسے الجھنوں میں رہتا ہے کہ یہ
ان دو تین گھنٹوں میں تو آپ نے 10 دفعہ تو اپنے بچوں کو ڈانٹنا تھا،
بچوں کو ڈانٹتے رہتے.
تو وہ غریبوں کو بھی سکینت ملتی ہے جب آپ ادھر آتے ہیں.
تو جب ادھر آتے ہیں ایسے سکون سے سن رہے ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی ہوش نہیں ہوتی. پیچھے سے بھی کبھی نہیں سوچا ہم نے بچے کیا کر رہے ہیں، یہ ہوتا ہے نا تھوڑا
بندے کو محسوس. الحمدللہ، تو یہ باتیں دوسروں کو بتایا کرے. الحمدللہ، الحمدللہ. میں تو کہتی ہوں بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، بیمار ہو تو ادھر ضرور آئے کیونکہ یہ بھی ڈاکٹر کی دکان ہے، یہاں روحانی علاج ہو رہا ہے آپ کا.
ایک دن میں بیمار ہو گئی تھی تو میں نے کہا کہ آج نہیں جاتی، پتہ نہیں کیا اتنی بے سکونی ہو گئی مجھے اتنی کہ میں کہہ رہی تھی کہ اے اللہ آج نہیں گئی تو میرا یہ سبق سننا جو رہ جائے گا تو کیوں نہ چلی جاؤں، چلو دیکھتی ہوں جا کے. میں نے پھر اسی وقت جوتے پہنے بھاگتی چلی آئی کہ یہ کہیں مس نہ ہو
جائے. جی بالکل، انشاءاللہ جو جس کا نہیں آ رہا اس کو پکڑ کے لے آئے. چلیے، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. کیسی پیاری پیاری باتیں پڑھی نا ہم نے، کتنی پیاری پیاری روایتیں. آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ ہم تو اسی کیٹیگری میں شامل ہیں جس کیٹیگری کی آج بات ہو رہی ہے، رائٹ؟ الحمدللہ، ہمارا تو سفر ہی کس چیز کا ہے؟ قرآن اور حدیث کا، الحمدللہ. اور یہ جو بات ہوئی کہ ایسی مجلسوں میں فرشتے اپنے پروں سے چھپا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، سکینت نازل ہوتی ہے، رائٹ. اور जो लोग नहीं आते तो उनकी बेचैनी अगर पूछना चाहें तो हमारी सिस्टर मरियम अभी तक मौजूद नहीं थी, उनसे पूछिए किस कदर वो बेचैन थी जब तक क्लास में एंटर नहीं हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली मुझे लगता है कि जैसे ना हमें एक नशा कह लीजिए, समथिंग कुछ ना कुछ तो है कि अगर या वही बात कि नशा भी तो इसीलिए इंसान लेता है ना कि वो दुनिया से गाफिल हो जाता है, लेकिन हमारा नशा क्या होता है, सुकून वाला। हमें इतना सुकून मिलता है इस चीज में कि हमें फिर किसी और चीज का होश नहीं रहता। राइट, माशाल्लाह। हमारी सबीन लिख रही है बॉदरिंग फ्रॉम इनसाइड इफ क्लास इज मिस्ड। राइट, लाइक क्लास मिस्ड हो जाए, कोई चीज रह जाए, वॉइस प्रॉब्लम हो, बेचैनी रहती है कि शायद हमारी तरफ से कुछ मसला है, नेट का प्रॉब्लम हो, किस कदर बेचैन हो जाता है बंदा कि बस किसी तरह हो। कभी विंडो क्लोज कर रहे होते हैं, कभी पूरा लॉकडाउन हो रहे होते हैं, कभी पूरा कंप्यूटर शट डाउन करके दोबारा से रीलॉग होते हैं कि कहीं कोई चीज रह ना जाए जो हम सुन रहे हैं। हमारे सुनने से, चाहे हम बहुत अच्छा नोट्स ना भी लेते हो, लेकिन एक चीज होती है ना कि कानों से अंदर जाए और कोई बात होती है तो आप देखिए कि वो याद आ जाती है, उसका लिंक हम जोड़ लेते हैं। अच्छा, अभी लिख रही है, अब और शौकत करेंगे इंशाल्लाह। मैं तो जब बहुत आज बहुत परेशान हुई, अच्छा अच्छा आज क्लास का इतना पोर्शन वो मिस हो गया तो इस वजह से सिस्टम मरियम बहुत परेशान हुई। वंस इट मिस देन वी मेक अप बट वी डोंट गेट सेम इफेक्ट एज लाइव क्लास। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपकी मिसिंग चीज तो आपको मिल जाएगी बट वो जो सकीनत इस महफिल की होती है ना, वो उससे महरूम हो जाते हैं। इस वक्त हमें पता है कि ये टाइम हम सब ने एक साथ गुजारना है, कुछ जैसे वो आमने सामने बैठ के श्वाएं निकलती है ना, रेज निकलती है। मुझे लगता है हम जब क्लास में भी होते हैं ना तो हम सब की रेज एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, और अगर हम इस रेज के जरिए से, जैसे वो मैग्नेटिक वो बाउंड बना हुआ है, एक फील्ड बना हुआ है जो जुड़े हुए, अगर हम ना हो तो हमें लगता है जैसे उस फील्ड से हम अलग हुए हैं, है ना। वो मोहब्बत क्या मैग्नेट है जो हमें जोड़े रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सो इंशाल्लाह हम सब ने ये ऐड करना है कि खूबसूरत से खूबसूरत आवाज में इस प्यारी खूबसूरत किताब को पढ़ते रहना है। इसकी मोहब्बत में अल्लाह सुब्हान तआला हमारी दिन दोगुनी मोहब्बत इजाफा फरमाए और हम इसी तरह इससे जुड़े रहे टिल द लास्ट ब्रेथ इंशाल्लाह। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हम अपनी इंशाल्लाह दूसरी बुक भी पढ़ेंगे और बुखारी का सेशन भी करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे जमाने में, तू ही है कादिरे मुतलक सदा इस कारखाने में। मेरे मौला सानी नहीं सारे जमाने में, न तुझको ऊंग आती है न तुझको नींद आती है, न तुझको मेरे मौला तेरा سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں, سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں, ہے کیسی دعوت مؤذن کے جگانے میں, میرے مولا تیری آسانی نہیں سارے زمانے میں, تیری ہم دو سنا کرتے اپنی بولی میں, تیری ہم دو سنا کرتے ہیں تائر اپنی بولی میں, کہ تو ہی تو کے گن گاتے ہیں یہ سب چہچہانے میں, میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں, سلیمان کو تو نے ہی بادشاہ بادشاہی دی ہے, تو ہی تھا اس کے عالی تخت کو اوپر اڑانے میں, میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں, ہے کرتے رات دن تیری بغاوت یہ تیرے بندے, ہے کرتے رات دن تیری بغاوت یہ لگا ہے پھر بھی تو سب کو جہنم سے چھڑانے میں, میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں, خدا آیا خدایا معاف کر دے تو فہد کی بھی خطائیں سب, کہ تیرا حق ادا نہ کر سکا وہ اس ترانے میں, میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں, تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے
اللهم اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
أنت الحق.
أنت الحق.
ووعدك الحق.
ووعدك الحق.
وقولك الحق.
وقولك الحق.
ولقاؤك حق.
ولقاؤك حق.
والجنة حق.
والجنة حق.
والنار حق.
والنار حق.
والساعة حق.
والساعة حق.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
وعليك توكلنا.
وعليك توكلنا.
وإليك أنبنا.
وإليك أنبنا.
وبك خاصمنا.
وبك خاصمنا.
وإليك حاكمنا.
وإليك حاكمنا.
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا.
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا.
وما أسررنا وما أعلنا.
وما أسررنا وما أعلنا.
أنت إلهنا لا إله إلا أنت.
أنت إلهنا لا إله إلا أنت.
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا.
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا.
وهديتنا وعلمتنا.
وهديتنا وعلمتنا.
وأنقذتنا وفرجت عنا.
وأنقذتنا وفرجت عنا.
لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك حجا حقا تعبدا ورقا. لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك. لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. لبيك وسعتيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. لبيك ذا المعارج. لبيك ذا الفواصل. لبيك يا الحق لبيك. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Welcome back everyone. Okay, الحمد لله. Good. Good. MashaAllah. چلیے اپنی دوسری بک سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کون سی بلا؟ Who will write it down? Okay, let's see. We are doing two books. Sahih Bukhari? Yes. Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. But bahasiyate muallim, right? Because we are learning dawa techniques from there, right? How to do dawa. Inshallah. Isme se ek do chapter chote chote se padhte, phir inshallah hum apna sahi Bukhari ka session bhi karenge bismillah. Theek hai? Page number open kijiye 228 aur chapter number 23. Almost half the way. Alhamdulillah. 21 nahi, we did 21 and 22, right? This is 23. Theek hai? Chaliye inshallah shuru karte hain bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم آج اس بک میں سے ہم ٹاپک نمبر 23 دیکھیں گے قابل شرم باتوں کا کنایتاً ذکر کرنا بعض دفعہ انسان کو بتانی ہوتی ہے جس کا تعلق حیا سے ہوتا ہے لیکن دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے مرنے جینے کھانے پینے طہارت سونے جاگنے ہر موضوع پہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے تو جب کبھی ایسی باتوں کا کرنے کا موقع ہو تو کرنی تو چاہیے لیکن بہت کھل کے نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے اس کو بھی بات سمجھ آ جائے جس کے وہ متعلق نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ ایسی باتوں کو چھپا کر کنایا کا لفظ ہے نا کنا یو کنو سے یہ جو ہمارا لفظ کان ہے اس سے ہی ہے چھپانے کو کہتے ہیں نا مکھنون کا لفظ ہم پڑھ چکے قرآن پاک میں بات کو چھپا کے کہنا ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں ڈھکی چھپی بات کرنا آپ پردہ نشین دوشیزہ سے بھی زیادہ شرمیلے تھے سراپا حیا تھے بد زبانی اور بےہودہ گوئی نہ تو آپ کی عادت مبارکہ میں شامل تھی اور نہ ہی آپ ایسا تکلف سے کرنے والے تھے تعلیم و تربیت کے دوران اگر کسی قابل شرم بات کا ذکر کرنا ضروری ہوتا تو آپ اس کو رمز یعنی اشاروں اور کنائے سے سمجھا دیتے تھے یہیں سے ہم اب کچھ باتیں دیکھیں گے ایک واقعہ جو بہت معروف ہے جس کو قصہ جریج کہتے ہیں اس میں کنایتن بات ہوئی تھی آئیے دیکھتے ہیں امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی اور انہوں نے رسول اللہ سے یہ روایت نقل کی فرمایا لم یتکلم فی المہد الا ثلاثۃ عیسیٰ علیہ السلام وکان فی بنی اسرائیل رجل یقال له جریج کان یصلی فجاءته امه فدعته فقال اجیبها او اصلی فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات وكان جريج في صومعته فتأردت له امرأة فكلمته فأبى فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت من جريج فأتوه فكسوا صومعته وأنزلوه وسبوه فتودى وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام قال الراعي قالوا نبني صومعتك من ذهب قال لا إلا من تين گوت میں تین بچوں کے سوا کسی نے بات نہیں کی عیسیٰ علیہ السلام دوسرے بچے کا واقعہ یہ ہے کہ ایک تو تھے یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے بچے کا واقعہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں جریج نام کے ایک شخص تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی والدہ آئیں اور ان کو بلایا انہوں نے اپنے دل میں کہا میں والدہ کو جواب دوں یا نماز پڑھتا رہوں اس پر ناراض ہو کر ان کی والدہ نے کہا اے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ آپ اس کو زانیہ عورت کے منہ نہ دکھا دیں جریج اپنی عبادت گاہ میں تھے کہ ایک عورت ان کے روبرو آئی اور ان سے بات کی لیکن انہوں نے انکار کر دیا پھر وہ ایک چرواہے کے پاس آئی خود کو اس کے سپورٹ کیا اور ایک بچے کو جنم دیا پھر کہا یہ بچہ جریج سے ہے لوگ ان کے پاس آئے ان کے عبادت خانے کو توڑا انہیں نیچے اتارا اور گالیاں دیں انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھی پھر بچے کے پاس آ کر کہا اے بچے تیرا باپ کون ہے وہ بولا چرواہا لوگوں نے کہا ہم آپ کی عبادت گاہ سونے کی بنا دیتے ہیں انہوں نے کہا نہیں ہرگز نہیں مگر مٹی ہی سے بناؤ اب دیکھیے کہ اس میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فحش عورت کی برائی کا ذکر کیا کہ جب اس نے ان کے پاس بات کی تو رمز اور اشارے سے بات کی نا صرف یہ فرمایا کہ وہ عورت ان کے روبرو آئی اور ان سے بات کی اور انہوں نے انکار کر دیا نہ اس میں لفظ زنا استعمال ہوا نہ کوئی اور اس طرح کی قابل حیا بات ہوئی اس پر امام ابن ابی جمرہ نے شرح نقل کی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی دلالت ہے کہ سنت سے ثابت شدہ ادب یہ ہے کہ قابل شرم باتوں کا ذکر کنائے سے کیا جائے. تو یہاں ہم سب کے لیے بات واضح ہے. آپ دیکھیے کہ ایک تو بات ہے کہ بات یہ کی نہ چاہے تو بہت ہی زیادہ نقصان ہوگا. حلال اور حرام کا معاملہ ہے, لوگ ایسی باتوں کو نہ جاننے کی وجہ سے بعض دفعہ بہت کبھی غلطی کریں گے. دوسری صورت کیا ہے کہ لوگ ایسی باتوں کو کھلے عام بیان کریں کہ بچے بھی سنیں. بعض لوگ چٹخارے دینے والا انداز اختیار کرتے ہیں, وہ بھی درست نہیں ہوتا. تو بات ایسی کرنی چاہیے کہ جس کو اس سے فائدہ ہونا ہے وہ سمجھ جائے, اور جس کو فائدہ نہیں ہونا اس کو بس بات ڈھکی چھپی لگے لیکن نہ پوری سمجھ آئے نہ پوری اس کے لیے ایسی ہو کہ وہ جرت بھی نہیں دینی چاہیے کہ وہ پوچھے کہ آپ نے کیا کہا. بڑا نپا تلا دو ٹوک باعزت قسم کا سٹائل ہونا چاہیے. اگلی مثال حوصلے حیض میں کنائے کی ہے. امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ سے روایت نقل کی, انہوں نے بیان کیا سالت امرأة النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف تغتسل من حیضتها قال فذکرت انه علمها کیف تغتسل ثم تاخذ فرصة من مسك فتطهر بها قالت کیف تطهر قالت تطهر بها سبحان اللہ واستتر واشار لنا سفیان بن عیین بیده علی وجهه قال قالت عائشة رضی اللہ عنہا وجتذبتها الی وعرفت ما اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت تتبعی بها اثر الدم. ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ اپنے حیض کا غسل کیسے کرے. اس راوی نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا کہ آپ نے اس کو طریقہ غسل لایا, پھر آپ نے فرمایا تم پھر مشک میں بسا ہوا کپڑا لے کر اسے پاکی حاصل کرو. اس عورت نے پوچھا میں اسے کس طرح پاکی حاصل کروں. آپ نے فرمایا سبحان اللہ, یعنی آپ اس سے زیادہ بات اس موضوع پہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. تو آپ نے کہا سبحان اللہ اسے پاکی اختیار کرو. آپ نے اپنے چہرے کو چھپا لیا. سفیان بن عیینہ نے اپنے ہاتھ کو چہرے پر رکھتے ہوئے ہمارے لیے اشارہ کیا, یعنی آپ نے اس طرح کیا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اس راوی نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اس کو اپنی طرف کھینچا اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود سمجھاتے ہوئے کہا اس کو خون لگی جگہوں پر پھیر لیا کرو. اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیض کے بعد عورت کی شرمگاہ پر کپڑے کے پھیرنے کا ذکر اشارتاً کیا, کنائے سے کیا, پھر مشک میں بسا ہوا کپڑا لے کر اس سے پاکی اختیار کرو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسی باتیں کرنے سے بالکل رکنا بھی درست نہیں, لیکن اس کو اشارتاً کہا جا سکتا ہے. یہاں یہ بھی دیکھیے کہ ایک عورت ایک مرد سے پوچھ رہی ہے, اور مرد بھی وہ جو نبی ہے اور امت کے لیے باپ کے درجے پہ ہوتا ہے. تو ایسی چیزوں کو اگر آپ کہیں نہ پا سکیں تو مجبوراً جو ضرورتاً کسی دوسرے سے اگر پوچھنا پڑے تو اس میں اشارہ اور کنائے میں بات ہو سکتی ہے. حافظ ابن حجر اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے پردے والی باتوں کے متعلق کنایا کرنے کا پسندیدہ ہونا ملتا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی بات اس پہ کہی کہ اس سے قابل شرم باتوں کے بارے میں اشارے کنائے پر اکتفا کرنا ثابت ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت کو دین کی دعوت دینا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کرنے والی عورت کو سمجھانے کی خاطر جواب کو دہرانا, اور پھر اس کے ساتھ نرمی تحمل اور اعلی اخلاق کا برتاؤ پیش کرنا, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے موقع دیا, یہ ساری باتیں سیکھنے کے قابل ہیں. امام ابن ابی جمرہ اس پہ کہتے ہیں کہ اس سے فاضل کون ہوتا ہے جس کو فضیلت ملی ہو, یعنی استاد یا عالم, فاضل کے روبرو مفضول کا تعلیم دینا اخذ کیا جاتا ہے. یعنی حضرت عائشہ کا رتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کم تھا نا, لیکن انہوں نے بھی دے دیا کیونکہ مسئلہ وہ زیادہ اچھی طرح سمجھا سکتی تھی. لیکن یہ فاضل کی جانب سے حکم بیان کرنے کے بعد کی بات ہے. جیسے کہ جیسے کوئی استاد کسی سوال کے جواب میں دوسرے کسی اسٹوڈنٹ سے کہے کہ آپ اس کا جواب دیں, تو استاد جب کہہ دے تو پھر اس طرح سے کیا جا سکتا ہے, خصوصاً جبکہ اس معاملے میں فاضل کے لیے شرم اور ہچکچاہٹ ہو اور مفضول کے لیے ایسی بات نہ ہو, کیونکہ اس میں مردوں کے برعکس عورتوں کی باہمی گفتگو میں شرم والی کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ اب وہ تو بتا سکتی تھی نا ایک عورت کو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تو نہیں بتا سکتے تھے. تو بہرحال اس سے دیکھیے کہ بات بھی پوری ہوئی, لیکن بات پوری کھلی بھی نہیں کہ اس میں کوئی بے تکلفی کا ماحول پیدا ہو. اسی طرح سے ایک تیسری مثال عورت کی جانب سے دعوت برائی کے متعلق کنایتاً بات کرنے کی مثال امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل کی، اللہ کے نبی نے فرمایا سبت یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ، کون کون سے؟ الامام عادل والشاب نشر فی عبادت ربہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علی وتفرقا علی ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. سات قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جبکہ اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا. انصاف کرنے والا امام، اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھنے والا نوجوان، ایسا آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے، دو ایسے اشخاص جو اللہ تعالیٰ کے لیے باہمی محبت کرتے ہیں، ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہی ہے. وہ آدمی جس کو حسب نصب اور حسن والی عورت نے بلایا تو اس نے جواب دیا بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. تب آپ دیکھیے کہ اس میں عورت کی برائی کی دعوت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً کیا کہا کہ اس کو حسب نصب والی عورت نے اور خوبصورت عورت نے بلایا. اس پر امام ابن جمرہ کہتے ہیں کہ یہاں سے مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ شرع کی نظر میں بری چیز کا ذکر کنائے سے کیا جائے، اور یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس عورت نے اس کو طلب کیا اسے سے اخذ کیا جاتا ہے، اور طلب سے مراد یہ ہے کہ اس نے کو اس کے ساتھ بدکاری کی غرض سے دعوت دی اور آپ نے شرن ممنوع بات کا ذکر کنائے سے کیا، یعنی کھول کے نہیں بات بیان کی. تو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتوں کو بالکل ڈھکا چھپا رکھتے تھے. کنائے سے ذکر کرنے کی عادت کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدود میں رہتے ہوئے اشاروں سے بات نہ کرتے بلکہ اس صورت میں کھول بھی دیتے تھے. امام بخاری نے ابن عباس سے ایک روایت نقل کی، انہوں نے کہا لم اتا معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ قال له لعلک قبلت او غمزت او نظرت قال لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انکتہا لا یکنی قال فعند ذالک امر برجمہ. یہ ایک اور واقعہ ہے کہ جب معاذ بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا شاید کہ تو نے بوسہ دیا ہے یا اشارہ کیا یا ہاتھ سے چھوا ہے یا دیکھا ہے. انہوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کے ساتھ ہم بستری کر لی ہے؟ آپ نے کنائے سے کام نہ لیا، یعنی راوی نے بیان کیا کہ اس موقع پر آپ نے انہیں رجم کرنے کا حکم دیا. تو اس پر علامہ عینی کہتے ہیں کہ مقصود یہ ہے کہ آپ نے ہم بستری کے الفاظ کے ساتھ صراحت بیان کی، کیونکہ حدود کنایات سے ثابت نہیں ہوتی، یعنی حد لگنی تھی نا ان پہ، تو صرف اشارتاً بات کہتے ہاں اس نے یہ معاملہ کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ زنا نہ ہوتا، کوئی اور معاملہ ہوتا تو پھر اس پہ حد لگ جاتی جو ہو سکتا ہے کہ غلط ہوتی. تو اس وجہ سے یہاں یہ بتائی کہ ایسے معاملات جہاں ضرورت ہو پھر وہاں کھل کے بات بھی کرنی پڑتی ہے. حافظ ابن حجر اس پہ کہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے قابل شرم باتوں کے ذکر میں حیا حدود اللہ کے علاوہ دیگر باتوں میں تھی، اس لیے آپ نے اعتراف زنا کرنے والے سے دریافت فرمایا کیا تو نے اس کے ساتھ ہم بستری کر لی ہے. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ ضرورت کے تحت انسان بات کرتا ہے، اور ضرورت ہی انسان کو ایسی باتوں پر زبان کھولنے پر مجبور کرتی ہے. اب اس کے بعد اس سے تھوڑا سا ملتا ہوا بھی اور تھوڑا سا مختلف ٹاپک، اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں. 24 نمبر ٹاپک ہے ضروری باتوں کی تعلیم میں نہ شرمانا، ٹاپک نمبر 24 پیج نمبر 236 ضروری باتوں کی تعلیم میں نہ شرمانا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ اللہ کے نبی کا کیا عمل تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم با پردہ دوشیزہ سے بھی زیادہ حیا والے تھے، یعنی لڑکیوں سے بھی زیادہ آپ میں شرم تھی، لیکن اس کے باوجود آپ مردوں اور عورتوں کو ضروری دینی باتیں بتایا کرتے تھے. چند اس کے دلائل دیکھیں گے. سب سے پہلے قضاء حاجت کے آداب کی تعلیم. حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ میں آتا ہے امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل کی، انہوں نے اللہ کے نبی سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا انما انا لکم مثل الوالدی اعلمکم اذا ذهب احدکم الى الخلاء فلا يستقبل القبلۃ ولا يستدبرها ولا يسنجي بيمينه وكان يامر بثلاثة أحجار ونهى عن الروس ورمة میں تمہارے لیے باپ کی مانت ہوں، میں تمہیں سکھاتا ہوں، جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے جائے تو قبلے کی طرف نہ چہرہ کرے اور نہ ہی پشت اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین پتھر استعمال کرنے کا حکم دیتے اور گوبر اور بوسیدہ ہڈی سے منع فرماتے۔ اس حدیث پر علامہ سندھی بیان کرتے ہیں کہ بلا شبہ میں تمہارے لیے والد کی مانت ہوں، جیسے والد اپنے بچے کو ہر ضروری بات سکھاتا ہے، اور اس سلسلے میں قابل شرم بات کی تمیز نہیں کرتا۔ آپ نے جو آداب قضائے حاجت کے بیان کیے، یہ بات اس کے لیے تمہید کے طور پر تھی، کیونکہ انسان عموماً ایسی باتوں کا ذکر کرتے ہوئے اور خاص طور پہ بڑے لوگوں کی مجلس میں شرم محسوس کرتا ہے۔ تو اسے کیا پتہ چلا کہ جب بچے کی تعلیم ہو، بچے کو سکھایا جائے، تو پھر ایسی باتوں کو کلیئرلی بتا دینا چاہیے تاکہ وہ کوئی غلطی نہ کرے۔ ایک اور حدیث امام مسلم نے اس کو نقل کیا، قیل لہ قد علمکم علمکم نبیکم کل شئین حتی الخراعتا قال فقال اجل لقد نہانا ان نستقبل القبلۃ بغائطی او بول او ان نستنجی بیمینی او ان نستنجی باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجی برجیع او عزم۔ ان سے بطور تان کہا گیا کہ کیا تمہارے نبی نے تمہیں ہر بات سکھلائی، یہاں تک کہ قضائے حاجت بھی، یعنی ٹوائلٹ کیسے یوز کرتے ہیں؟ سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بالکل بلا شبہ انہوں نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم رفع حاجت یا پیشاب کرتے وقت قبلہ رخ ہوں، اور یہ کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، یا ہم تین سے کم پتھر یعنی ڈھیلے استعمال کریں، یا ہم گوبر یا ہڈی سے استنجا کریں۔ اس پر امام نووی کہتے ہیں کہ اجل کا معنی ہاں ہے، اور یہ لام پر جزم کے ساتھ ہے، جیسے اجل لام پہ ختم ہو گئی نا بات۔ سلمان رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے ہمیں دین کی ہر ضروری بات سکھائی، اور نکتہ چینی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ قضائے حاجت کا ذکر کر رہے ہیں، تو ہمیں تو اس پہ کوئی شرم نہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سب کچھ سکھایا۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کو بھی دین سکھاتے وقت ایسی باتیں جو ہیں وہ ضرور بتانی چاہیے، تاکہ اس کو کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے ان معاملات میں۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے عورت کے اختلام کے بارے میں، امام مسلم نے حضرت انس سے روایت کیا، جات ام سلیم رضی اللہ عنہا وہی جدت اسحاق الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت له وعائشة عنده یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأة ترى ما جرى الرجل في المنام فترى في نفسها ما جرى الرجل من نفسه فدحت النساء تربت يمينك فقال لي عائشة رضی اللہ عنہا بل انت فتربت يمينك نعم فليغتسلوا يا ام سلیم اذا رأت ذلك۔ ام سلیم جو اسحاق کی دادی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے عرض کیا، اور اس وقت عائشہ بھی آپ کے پاس تشریف فرما تھی، یا رسول اللہ، عورت خواب میں وہی کچھ دیکھتی ہے جو مرد دیکھتا ہے، اور وہی چیز وہ اپنے ہاں پاتی ہے جو مرد پاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہے ام سلیم، تم نے عورتوں کو رسوا کر دیا، تمہارا دایاں ہاتھ خاکہ لو دو۔ یہ ایسی ہے جیسے ہمارے کلچر میں کسی کو کہتے ہیں تمہارا بیڑا تر جائے، یا یہ کیا کیا تم نے، یعنی محبت کا ایک انداز ہے۔ آپ نے عائشہ سے فرمایا، بلکہ تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو جائے اے ام سلیم، ہاں جب عورت ایسا دیکھے تو اسے غسل کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ ام سلیم کے سوال کو اپنے ناپسند نہیں کیا، بلکہ عورتوں کی ضرورت کا بھی جواب دیا، بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے اعتراض کرنے پر انہیں کا احتساب فرمایا۔ تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ شرع میں کوئی شرم نہیں، مقصد پتہ ہونا چاہیے، ارادہ کیا، پوچھنے والا کس نیت سے پوچھ رہا ہے، ارادہ کیا ہے، اس سوچ کے ساتھ انشاءاللہ جب کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ انسان کی نیت کیا ہے۔ اس پر امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ تم ان کلمات یعنی تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو جائے کی زیادہ سزاوار ہو، کیونکہ انہوں نے تو دین کی ایک ضروری بات کے بارے میں سوال کیا، اس لیے ان پر اعتراض درست نہیں، بلکہ تم احتساب کی مستحق ہو، کیونکہ تم نے ایک ایسی بات پر ملامت کی جو کہ قابل ملامت ہی نہیں۔ یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فیورٹزم نہیں تھا، چاہے عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کی لاڈلی پیاری بیوی تھی، لیکن آپ نے اب ان کی بات پہ کسی دوسری عورت کی صحیح بات کو غلط نہیں کہا۔ پھر اسی طرح ایک اور کی دلیل عورت کی دبر میں جمع کی ممانعت. یہ روایت امام احمد بن حنبل، ابن ماجہ اور ابن حبان رحمہ اللہ نے بیان کی. حضرت خزیمہ بن ثابت اس کے راوی ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یستحی من الحق ثلاث مرات لا تاتن نساء فی ادبارہن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا. تین مرتبہ آپ نے یہ بات بیان فرمائی، عورتوں کی دبر یعنی پیٹھ میں جمع نہ کرو. اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی پیٹھوں میں جمع کرنے سے منع فرمایا، اور اس سے پہلے تمہید کے طور پر تین بار اس حقیقت کو واضح کیا. اس پر علامہ طیبی کہتے ہیں، یعنی بلا شبہ اللہ تعالیٰ حق کے کہنے اور ظاہر کرنے کو نہیں چھوڑتے. ظاہری طور پر تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یقیناً میں شرماتا نہیں، لیکن آپ نے اس بات میں زیادہ مبالغہ اور تاکید کی غرض سے اللہ کی طرف نسبت فرمائی. تو بہرحال یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بات تو بتانی پڑتی ہے، جس طرح نبی کو ہر بات بتانی تھی، آپ پہ لازم تھی کہ علم کو لوگوں سے شیئر کریں، اسی طرح استادوں کو بھی بتانی پڑتی ہیں. اصل بات یہ کہ ایسی باتوں کو سننے والے اس کو کس طریقے سے لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو اس کے کرنے پر، پوچھنے پر، ایسی باتوں پر کیا واقعی وہ علم کی خاطر سے سن رہے ہوتے ہیں یا پھر صرف ایک اپنی زبان کے چسکے کے لیے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. یہ تھے ہمارے دو ایسے ٹاپک کہ جن کا پڑھنا سننا آگے پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ شرم نہیں کرتا حق بات کرنے سے. اور ہم قرآن پاک میں بھی یہ بات پڑھتے ہیں، اور یہاں بھی ہمیں حدیث میں بھی اس کی دلیل مل گئی، ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کیوں فرمائے؟ تاکہ کسی بھی چیز کو آپ شرم کے مارے نہ چھپائیں، ٹھیک ہے نا. لائک اسپیشلی دیکھیے، بہت دفعہ ہماری سسٹرز اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے کچھ، رائٹ. اور وہ آخر وقت تک چھپا کے اس کو رکھتی ہیں. اور ایسی چیزوں میں، ایسے معاملات میں آپ دیکھیے کہ اس میں پھر آپ کی عبادات میں بھی فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ خاص طور پہ جو ہمارے مسائل ہوتے ہیں، جو ہمارے سبحان اللہ، جو منتھلی ہمارے کیسز ہوتے ہیں اس میں، یا سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسپیشلی جب عمرہ کے لیے ہم خواتین کو، سسٹرز کو سفر کرنا ہوتا ہے، تو اس وقت یہ سوال بہت آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں ایسا ہے کہ اگر ہم لوگ پہلے سے ہی اس بارے میں احتیاط کریں اور اس بارے میں معلومات لے لیں، تو انشاءاللہ آن دا اسپاٹ ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو ایسی چیزوں میں جھجکنا یا شرمانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. بعد میں پھر خود ہی کو مشکل ہو جاتی ہے، پھر اتنا پچھتانا پڑتا ہے، اتنا پھر وہ لائک یو نو عجیب فیلنگ ہوتی ہے. بعض دفعہ شرم کی وجہ سے ضروری احکام میں غلطی ہو جاتی ہے. جی بالکل، ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھیے بار بار اس میں یہی چیز پڑھی کہ جہاں پہ حد کی بات ہو، جہاں پہ اللہ کے حکم کی بات ہو، جہاں پہ کلیئر کٹ بات ہے کہ یہ ہونا چاہیے یا یہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں شرم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں آپ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ بتا رہے ہیں کہ جس میں آپ کنایتن بھی بات کر کے کام چلا سکتے ہیں، تو اس میں بلا وجہ پھر تفصیل میں جانا اور اس کو کھولنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ سب کو کلیئر ہوگی نا یہ بات. الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. چلیے، بہت امپورٹنٹ ہمیں یہ چیپٹر مل، سبحان اللہ. شاید ہم یہ بکس نہ پڑھتے تو ہم اس چیز سے محروم رہ جاتے. ان دا سینس آل دو وی ڈو اسٹڈی صحیح البخاری, لیکن آپ دیکھیے کہ اس میں ہمیں بخاری کے علاوہ بھی ہمیں احادیث مل رہی ہیں ان حوالوں سے. ٹھیک ہے, تو علم جو ہے جہاں سے صحیح علم ملے اور جتنا زیادہ ملے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے رہا ہے, مواقع بھی دے رہا ہے اس علم کو لینے کے. ٹھیک ہے, الحمدللہ رب العالمین. چلیے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اپنے بخاری کے سیشن کی طرف. اوکے, سب ریڈی ہے؟ بکس قریب ہیں آپ کے تو اوپن کیجئے انشاءاللہ. حدیث نمبر 130 سے اسٹارٹ کریں گے بسم اللہ. یس الحمد للہ. ٹھیک ہے چلیے, پیج نمبر 155 ہے میرے پاس. آپ کے پاس اگر ڈفرینٹ ہے تو باب نکال لیجئے, الاستنصار فی الوضوء. ٹھیک ہے, وضو میں ناک کو صاف کرنا. چلیے انشاءاللہ شروع کرتے. اوکے الحمد للہ, پھر اس پہ بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
نحمده و نصلي رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے, اور ہمارا آج کا سیشن کتاب الوضو ہی کی کنٹینیوشن ہے, اور اس میں ہم آج حدیث نمبر 130 سے شروع کریں گے. 155 پیج ہے, اور باب ہے جو ہمارے سامنے, اس کا نام ہے الاستنصار فی الوضو. باب الاستنصار فی الوضو, وضو میں ناک صاف کرنا. دیکھیے گا حدیث اگلی. ان ابی ہریرہ, بلکہ آپ سب پڑھ لیجئے کیونکہ اس میں کچھ مشکل لفظ ہیں, تو انشاءاللہ آپ دہرا لیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال, اب یہ الفاظ آ گئے حدیث کے, من تودا فلیستنثر ومن استجمر فلیؤتر. ترجمہ دیکھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, من جس نے تودا وضو کیا, فل یستنصر پھر اس نے ناک جھاڑا, ومن اور جس نے استجمرا جس نے جمر, یعنی اس میں لفظ جمر چھپا ہوا ہے, پتھروں کے ساتھ استنجا کیا, تو فل یوتر چاہیے کہ تاک ادات سے کرے. یہ جو یوتر وہی ہے جس کو اردو میں وتر کہتے ہیں, جو ہم عشاء کے بعد بھی وتر پڑھتے ہیں نا, تو وہ بھی اسی سے وتر کہتے ہیں آڈ کو, 1 3 5 9. تو اللہ کو وتر پسند. ہاں پتھروں سے سنجا کرتے ہیں, اگر تاک سے کرے تو کیا سمجھ آیا, 3 کر لے, 5 لے لے, 7 لے لے. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں, تو دین میں کیوں کی تو بات ہی نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بس مان لیں. اللہ کو وتر لفظ پسند ہے, اللہ کو آڈ پسند ہے. آپ دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزیں دن رات ہمارے عمل میں رہتی ہے نا. مثلاً آپ کو چیز پکڑیں گے تو آپ ایک پکڑے ٹھیک ہے, پھر آپ کہیں گے نہیں اللہ کو بہتر پسند ہے, پھر 3 لے لیں, 3 لی پھر کوئی کہہ رہے اور لے لے, پھر ایک نہیں ایک اور لے لے. بندے کی پسند جب اللہ کے ساتھ ملتی ہے نا, تو وہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. کبھی مجبوری آپ نہیں دو ہی لینی تو کوئی بات نہیں, اللہ نے ہر چیز کو جوڑے سے پیدا کیا ہے. یہ ساری باتیں جو ہے نا, یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بننی چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں حدیثیں پڑھی جائیں یا فقہ پڑھی جائے یا دین کی کوئی بات سیکھی جائے, اس کو سوال جواب میں الجھا دیتے ہیں, اس کی اصل روح نہیں لیتے. بھئی اللہ نے کہا آڈ ہے تو آڈ ہے, اللہ خود وتر ہے, حدیث میں آتا ہے اللہ ایک ہے, اللہ وتر ہے, اس کو وتر پسند ہے. کل ہو اللہ ہو احد, وہ ایک ہے, اس کے جیسا کوئی ہے نہیں. اور آپ کہتا ہے کہ لفظ احد وہ لفظ ہے جس کو جمع نہیں کیا جا سکتا, جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. ہر چیز کا جوڑا ہے لیکن ایک کا جوڑا نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ کوشش کر کے رکھے. اب آپ کہیں گے ہمیں کہاں ضرورت پڑتی ہے آٹ کی, کھانے میں مسالے ڈالتے ہیں نا, کالی مرچیں ڈالی, گن کے ڈال رہے ہیں, وتر ڈال لیجیے. ساتھ ہی حدیث سن لیجیے, یاد کر لیں کہ اللہ کو وتر پسند ہے. الائچی ڈال رہے ہیں, حلوہ بنا رہے ہیں, اس میں وتر ڈال دیجیے. گھونڈ بھر رہے ہیں تو وتر میں ڈال دیں. تو یہ باتیں مسائل کی نہیں ہوتی, یہ اصل میں بندے کی توجہ کی ہوتی ہیں. تو لہٰذا جب بھی ممکن ہو 3 ہے. اب آپ کہتے ہیں ہم اس سے کیا کریں استنجا, واش روم میں جائیں, ٹوائلٹ یوز کریں, تو رول پیپر یوز کریں, 3 دفعہ کر لیں, ایک دفعہ کر لیں یا 3 دفعہ کر لیں, اور اس سے زیادہ نہ کریں. یعنی یہ اب کہاں جا کر بھی انسان دیکھے کہ اللہ سے محبت کا اظہار کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں پھر انشاءاللہ دن بدن آپ کو گاڈ کانشیس کریں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, اس کا احساس ہوگا ہر وقت. پھر اس کے بعد دیکھیں ناک میں پانی ڈال کر اسے صاف کرنا وضو کے لیے سنت ہی نہیں بلکہ فرض ہے, کیونکہ آپ نے حکم دیا ہے. آپ لفظ دیکھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے کیا کہا, من تودا جو کرے تو اس کو چاہیے اس تج مرا اور فل تن سارا, یہ یعنی امر کا سیگا ہے, تو گویا کہ یہ ضرور کرنا چاہیے. پھر اگلا باب دیکھیے, الاستجمار وترن, استنجے میں تاک پتھر لینا یا ڈھیلے لینا, جمار جمر سے پتھر, چھوٹی چھوٹی ڈھیلیوں جو کنکریاں ہوتی ہیں نا, یا آپ کہہ لیجئے کٹی ہوئی جو بجری ٹائپ چیز ہوتی ہے اس کے لیے آپ کہہ لیجئے. وعنہ رضی اللہ عنہ, یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا تودع احدکم, جب وضو کرے تم میں سے کوئی ایک, فل انف ہی ما ان, تو چاہیے کہ ڈالے اپنے ناک میں پانی, جو انف ہے نا ناک کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, نوز, پانی, ثم مل ینصر, پھر اڑھاڑے ناک کو صاف کرے, ومن استجمر, استنجا کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ تاک پتھروں سے یوز کرے, تاک پتھر استعمال کرے یعنی آڈ نمبرز میں. وَإِذَا, اور جب اسْتَيْقَظَ, بیدار ہو اٹھے, احدکم, کوئی ایک تم میں سے, من نومی ہی, اپنی نیند سے, صبح اٹھے نیند سے, فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ, تو چاہیے کہ اپنا ہاتھ دھوئے, قبل, اس سے پہلے, اَنْ يُدْخِلَهَا, کہ داخل کرے اس کو, ہاتھ سے مراد ہاتھ ہے, مونس ہوتے ہیں ہاتھ عربی میں, کہا کہ اپنے ہاتھ کو اس سے پہلے کہ داخل کرے, فی وَدُوئِهِ, جی وضو کیا تھا, وا برتن, جی وضو کے, وضو کے پانی کے برتن میں, یعنی جب برتن میں ہاتھ ڈالے تو اس سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھو لے, کیونکہ فَإِنَّ أَحَدُكُمْ, کیونکہ کوئی ایک تم میں سے, لا نہیں, یدری, جاندا, اَيْنَ, کہاں, باتت, رات گزاری, بات یبیت بیتن, رات گزارنے کو کہتے ہیں, تو باتت, تا مؤنث کی آخر میں ہاتھ کی وجہ سے, کہاں رات گزاری, یدہ, اس کے ہاتھ میں, بخاری کی روایت ہے. دیکھیے بہت ہی خوبصورت اس میں سنتیں ہمیں مل رہی ہیں. پہلی بات دیکھیے کہ جب وضو کرے تو ناک میں پانی ڈالے, اور خاص طور پہ جو صبح کا وضو ہوتا ہے نا اس میں یہ استنثار صبح اٹھتے ہی جو ہے نا کر لینا چاہیے. وجہ, حدیث میں آتا ہے کہ شیطان رات ناک کی کوٹری میں گزارتا ہے, یہ جو ناک کا بھنسا ہوتا ہے نا جس کو آپ یہ نیزل کیویٹی کہتے ہیں, ادھر رات کو شیطان آ کے سوتا ہے, جب صبح اٹھیں گے تو ہمیں تنگ کرے گا, اس لیے سوتے ہیں نا تو وہ نکل جاتا اس میں سے. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ یہ آپ کے الفاظ کے, رات اس کا ہاتھ, میں سے تو کسی کو نہیں پتا رات کو اس میں ہاتھ لگتا ہے, جسم کو لگ سکتا ہے, تو کہا کہ صبح وضو کے لیے جب جاؤ تو پہلے پھر اس برتن میں ڈالو. وجہ کیا کہ اگر گندا ہاتھ اس جگہ پانی میں چلا گیا تو سارا پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا, ٹھیک ہے. پھر اگلا باب دیکھیے, باب غسل رجلینی فی نالینی و یمسح علی النعلین, غسل رجلینی, دھونا دونوں پاؤں کا, فی النعلینی, جوتوں میں, ولا, اور نہ یمسح, مسح کرنا, علی النعلین, دونوں پاؤں پر, یعنی جوتوں پر مسح کرنے کی بجائے دونوں پاؤں کو دھونا. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, قد قیل لہ, کسی نے ان سے کہا, یعنی اعتراض کیا ان پہ, رائی تو کا, میں نے تم کو دیکھا ہے, لا تمسو, نہیں تم چھوتے, من الارکانی, ارکان میں سے رکن, یعنی من الارکان کس کو کہا جا رہا ہے, دو رکنوں کو, عرب لوگ دو رکن کس کو کہتے ہیں, رکن یمانی, خانہ کعبہ کا طواف جب آپ کرتے ہیں تو آخری کونا جو ہوتا ہے نا وہاں ایک پتھر لگا ہوا جس کو رکن یمانی کہتے ہیں, اگر اس کی سیدھ میں آپ چلتے جائیں تو یمن آ جاتا ہے, اسے تھوڑا سا پاکے آئیں گے تو پہلا کارنر جہاں سے طواف شروع کیا جاتا ہے اس کو حجر اسود کہتے ہیں. تو انہوں نے ان دونوں کو ملا کر ارکان کہا, بات واضح, یعنی دونوں رکنوں یعنی دونوں کونوں کو تم نہیں چھوتے, الا الیمان یعنی, یعنی میں دیکھتا ہوں کہ تم حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ بیت اللہ کے کسی کونے کو ہاتھ نہیں لگاتے. پہلا اعتراض, یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ اس دور میں بھی لوگ اعتراض کرتے تھے, یعنی ابن عمر پہ کسی نے پہلا اعتراض یہ کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ طواف کرتے ہوئے یا وہاں خانہ کعبہ میں جاتے ہوئے تم حجر اسود یا رکن یمانی کو تو چھوتے ہو, اس کے علاوہ دوسرے جو دو کونے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو تم نہیں چھوتے, پہلا اعتراض. اور دوسرا آپ پر اعتراض ہمیں کیا ہے کہ ورائیتو کا, ہم تم کو دیکھتے ہیں, تل بسو, تم پہنے رکھتے ہو, نعال السبتیتا, تم سبتی جوتے پہن لیتے ہو, تم جوتے پہنے رکھتے ہو سبت کے, اب یہ کون سے یہ بھی آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے. اور تیسرا اعتراض کیا, ورائیتو کا, اور میں دیکھتا ہوں تجھ کو, تسبو بسفرتی, کہ تم زرد رنگ کا حجاب لگاتے ہو, یعنی بالوں کو زرد رنگ کا رنگ لیتے ہو, چوتھا اعتراض رائیتو کا اذا کنت بمکہ اہل الناس اذا راو الہلال ولم تہل انت حتی کان یوم الترویجہ. اور اگلا اعتراض یہ ہے کہ مکہ میں دوسرے لوگ جو ہیں وہ تو ذلحج کا چاند دیکھتے ہی احرام باندھ لیتے ہیں مگر آپ تو آٹھویں تاریخ تک احرام نہیں باندھتے. حج پہ جائیں تو آٹھویں تاریخ کو باندھتے ہیں. مکہ کے لوگوں کا رواج تھا کہ وہ یکم سے باندھ لیتے تھے. تو کسی نے ان پر اعتراض کر دیا. اب اتنے زیادہ اعتراضات کا جواب کیا ملا؟ قالا, بولے. کون بولے؟ ابن عمر بولے, امل ارکانو, جہاں تک وہ دو کونوں کو چھونے کی بات ہے, فانی لم ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس الا الیمانیین, میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ کو کہ دونوں یمانی رکنوں کے علاوہ کسی دوسرے رکن کو ہاتھ لگائے. کیا اتنی بات کافی نہیں ہے؟ آج ہم جب کسی کو بات کرتے ہیں تو لوگ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کے لیے اتنی دلیل کافی تھی کہ میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا. ہم تو آگے کہتے ہیں وجہ, حکمت, پھر بزرگ, فلاں فلاں. کہتے اس لیے نہیں کیا کہ اللہ کے نبی نہیں کرتے تھے, دیٹس اٹ, ختم. باقی رہ گئی بات, ومن عالو سبدیتو فائنی رائت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس النعل التی لیس فیہا شعر ویتودو فیہا. سبتی جوتوں کے متعلق یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جوتیاں پہنے دیکھا جن پر بال نہ تھے اور آپ ان میں وضو فرماتے تھے. آج بھی آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چمڑے کی سوکس پہنو گے تو آپ مسا کر سکتے ہو, ادروائز نہیں. یہ بات اسی کے اپوزٹ پہ جا رہی ہے. جوتا کسی بھی قسم کے ہو سکتے ہیں. اب یہ سبتی جو لفظ ہے نا, سبت سے, اصحاب السبت بھی آپ نے پڑھا ہے. سبتہ کہتے ہیں کاٹنے کو. یہ خاص قسم کے جوتے تھے. کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جو فر والے جوتے ہیں جو بہت موٹی کھال کے, بس اس کے اندر تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ ایک عام, جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمفرٹیبل شوز. سبت کہتے ہیں کاٹنے کو, ریلیکس ہونے کو. تو یہ ایسے ہی جیسے ہم کچھ کیجول جوتے پہنتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ سبتی جوتے یہ کہ اللہ کے نبی سبتی جوتے پہنتے تھے, مراجے کے سافٹ جوتے پہنتے تھے اور اس پہ کوئی بال نہیں تھے, موٹی کھال نہیں تھی, لیکن آپ اس میں وضو فرماتے تھے. تو میں بھی ان جوتیوں کو پہننا پسند کرتا ہوں. ٹھیک ہے, فائن خب البسا. اگلا سوال, وامت سفرتو, اور جہاں تک رہ گیا خضاب لگانے کا یا زرد رنگ کا معاملہ, تو فائنی رائت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یس بگو بھی کہ آپ یہ خضاب لگاتے تھے, فائن احب ون اسبغا بها, تو میں بھی پسند کرتا ہوں کہ میں یہ رنگ استعمال کروں. وعمل احلال, جہاں تک رہ گئی بات کہ احرام باندھنا, یہ جو لفظ ہے نا احلال, حلہ یہ ہلو سے. اب یہ آپ کہیں گے وہاں احرام ہے یہاں حلال ہے, تو سمجھ لیجئے کہ عرب لوگ آج بھی ویسے بھی جو ہی احرام باندھتے اسی وقت وہ کیا شروع ہو جاتے ہیں, لبیک اللہم لبیک. تو ہے نا, یہ لبیک کہنے کو کہتے ہیں, لبا بھی کہتے ہیں. اگر آپ کو کوئی ایک لفظ بولے لبا, کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ہم پنجابی والا لبا کہیں گے, یہ کو ڈھونڈ مل گیا. لبا کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ اس ایک شخص نے لبیک اللہم لبیک کہا, لبی لبی تلبیہ. ٹھیک ہے, تو وہاں لبا بھی ہے. یہاں اوہلا سے مراد یہ ہے کہ عرب لوگ جب احرام باندھتے تھے تو اس وقت ساتھ ہی پکارنا شروع ہوتے تھے. یہ جو لفظ ہے نا حلہ یو ہلو, یہ وہی ہے جس سے لفظ ہلال بھی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے یا سلونک عن الاہلۃ, وہ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو جو نیو مون ہوتا ہے نا, نیا چاند, اس کو ہلال کہتے ہیں. بعد والا جو بیچ کا چاند ہوتا ہے اس کو قمر کہتے ہیں. جو پورا چاند ہوتا ہے اس کو بدر کہتے ہیں. تو عرب لوگ بھی اور آج بھی کوئی چاند دیکھے تو ایک دم شور آتا ہے نا, چاند آ گیا چاند آ گیا. تو یہ پکار کا معنی اس میں آ گیا. اس طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ سے جو پہلی آواز آتی ہے اس کو بھی سہلال کہتے ہیں, یعنی بچہ زندہ ہے اور اس کے منہ سے رونے کی آواز آئی. تو کہتے ہیں کہ میں وہ کیوں نہیں کرتا, فائنی لم ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحل حتی تنبعث بہ راحلتہ, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ احرام باندھتے جب تک کہ آپ کی سواری آپ کو لے کر نہ اٹھتی. مراجعہ کے جب آٹھ تاریخ کو نکلنا ہوتا تھا عرفات کی طرف, یہ کرتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ اس ایک حدیث میں جو مجھے سب سے زیادہ پیار آ رہا ہے حضرت ابن عمر پہ, وہ ان کے اس جملے پہ کہ لم ارى رسول اللہ انی رائت رسول اللہ, رائت دیکھا تھا اس لیے کیا, نہیں دیکھا اس لیے نہیں کیا. یہ ہے وہ محبت. ابن عمر کے بارے میں چند باتیں سنیے آپ کے لیے دلچسپی کی ہوں گی. حضرت عمر کے بیٹے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے, نبوت پہ فائز ہوئے, تو اس کے چار سال کے بعد جو پیدا ہوئے تھے, مکہ میں پیدا ہوئے. ہجرت کے وقت ان کی عمر صرف 10 سال تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے, اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے ہجرت کی تھی. تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے باپ کے ساتھ ہجرت کے سفر میں میں موجود تھا. اب آپ دیکھیے کہ نبوت کے 4 سال بعد پیدا ہوئے, تو ہجرت کے وقت 10 سال کی عمر تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کتنے سال کی ہوں گئی ہے؟ یعنی اتنے ینگ صحابی تھے, اتنے چھوٹی سی عمر کے صحابی تھے اور بدر میں نہیں شامل ہو سکے. گئے کہ مجھے جانا ہے, لوگوں نے کہا تم کل کے بچے ہو, 11 سال کا بچہ ہوگا نا بدر میں, نہیں جانے دیا کسی نے. اگلے سال احد آ گئی, 13 سال تھے, پھر واپس ریجیکٹڈ کہ نہیں تم نہیں جا سکتے. کہتے پہلی جنگ جس میں لوگوں نے مجھے جانے دیا وہ خیبر کی جنگ تھی. آج ہمارے 11, 12, 14, 15 سال کے بچے کو یہ شوق ہے کہ میں بھی اسلام کے لیے کچھ کروں, اس کا کوئی دفاع ہو کچھ ہو, کیونکہ ہم نے ان کے ذہن اتنے بزی کر دیے دنیا کی چیزوں میں. وہ یہ تو اب سوچتے ہی نہیں ہے کہ انسانیت کے لیے, اسلام کے لیے کچھ کریں. ہر چیز کی تو ان کو خود بھی ابھی ضرورت ہے. بہت پیارے صحابی تھے. ان کی جو سب سے بڑی خوبی ہے نا, یہ سنتوں کا بہت اہتمام کرتے تھے. ایک دفعہ سفر کے اندر کسی جگہ سے گزرے, ان کا غلام نافع ہے وہ ان کے ساتھ تھا. ایک جگہ ہاتھ سے اشارہ کیا, سواری روکی, سواری سے اترے, ایک جگہ پہ جا کے اس طرح بیٹھ گئے جیسے کوئی قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے, پھر اٹھ کے آگے. غلام کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ نہ آپ فارغ ہوئے نہ آپ کو کوئی ضرورت تھی, آپ ایسے بیٹھ کے اٹھ کے کیوں آگے؟ کہا اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ سفر کیا تھا, اسی راستے سے ہم گزرے تھے. اس جگہ پہ جہاں میں اترا ہوں, اس جگہ اللہ کے نبی اپنی حاجت سے فارغ ہوئے تھے. تو میں نے سوچا کہ آج میں جا رہا ہوں تو میں اس سنت سے کیوں محروم رہوں, میں صرف اس محبت میں بیٹھ گیا کہ یہاں میرے نبی بیٹھے تھے. آپ سوچ سکتے ہیں. اسی طرح وہی کے ساتھ ایک دفعہ جا رہے تھے تو دور سے بانسری کی آواز, فلیوٹ بولتے ہیں غالباً اس کو, تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دی اور غلام سے کہا کہ جب آواز آنی بند ہو جائے گی تو مجھے بتا دینا. انگلیاں بند رکھی, جب تھوڑی دور گئے آواز ختم ہوئی تو غلام نے کہا آپ نے ایسا کیوں کہا؟ کہا اسی طرح جس طرح آج تم میرے ساتھ ہو, ایک دفعہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ گزرا تھا تو آپ نے بانسری کی آواز سن کے کانوں میں انگلیاں ڈال دی تھی. اور آج امت کا حال یہ, وہ کہتے چلو میوزک نہیں بانسری تو بجا دو. کسی کی بات میں نے پہلے شیئر کی تھی کہ بڑے بڑے ہوٹلز میں جب افطاریاں لوگ کرتے ہیں تو وہاں تو میوزک آلا مسٹ ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ہم افطاری پہ لوگوں کو بلا کے ادھر بیٹھے میوزک تو بند کریں. انہوں نے کہا یہ تو ہمارے ہوٹل کے پروٹوکول کے خلاف ہے, چلیے ایسا کرتے ہیں کہ ہم لائیو میوزک بند کر دیتے ہیں, ہم بانسری بجوا دیتے ہیں. یعنی یہ ہمارا ظلم ہے نا. آج ہماری امت کہاں کھوئی ہوئی ہے, نیکیوں کے نام پر بھی گناہ کرتی ہے. کیوں نہیں کہیں گے آپ پیسے دے کے گئے ہیں, کوئی مفت نہیں ہے. ٹھیک ہے جہاں آپ کی مجبوری ہے یا آپ کو کوئی نہیں کرتا, لیکن جہاں آپ کر سکتے ہیں وہاں تو کرنے کی ضرورت ہے نا. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت باتوں سے نہیں, عمل سے جھلکتی ہے. جتنا ہم اللہ کے نبی کے طریقوں پہ چلیں گے اتنا ہمیں اچھا لگے گا. ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ خربوزہ سامنے رکھا ہوا ہے تو کھا ہی نہیں رہے. پوچھا آپ کیوں نہیں شروع کرے؟ کہا مجھے یاد نہیں ہے کہ اللہ کے نبی خربوزہ کیسے کھاتے تھے, توڑ کے کھاتے تھے, کاٹ کے کھاتے تھے, کیسے کھاتے تھے. تو یہ محبت ہے جو بولتی ہے. پھر اس کے بعد اگلا باب دیکھ لیتے. اچھا اس میں اب جوتوں کی بات ہے نا, تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جس طرح موزے پہ ساکس پہ مسا ہو جاتا ہے اس طرح جوتے پہ بھی ہو جاتا ہے, تو یہ درست نہیں ہے, یہ روایت ضعیف ہے. پاؤں دھونے چاہیے, ایک دفعہ پاؤں دھو کے ساکس پہن چکے ہیں پھر اس کے بعد آپ اس ساکس پہ مسا تو کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں اصل اعضاء کو دھونا ہے. اگر مسا کیا ہو تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یتودا فیہا, بلکہ یتودا علیہا ہونا چاہیے تھا. یہ اس کی ڈسکرپشن ہے فتح الباری میں. تو بہرحال یہ مسائل انشاءاللہ سارے آپ کے ساتھ ڈسکس ہوں گے آگے جا کے. اگلا باب دیکھ لیتے ہیں. الباب تیمن فی الوضوء والغسل, وضو اور غسل میں دائیں جانب سے شروع کرنا. اب دیکھیے آپ یہاں یہ بھی تو نوٹ کریں نا, اسپوکن عربی جب آپ لفظ کہیں پڑھتے ہیں تیمن, تو ذہن میں آتا ہے پتہ نہیں یہ کیا ہوگا, یہ یمن ہے, پتہ نہیں یہ تیمم ہے. لیکن آپ جب اس کو دیکھتے ہیں تیمن کیا ہے, یمین سے. تیمن کہتے ہیں کسی کام کا رائٹ سائڈ سے شروع کرنا. مطلب جیسے اگر کوئی ماں اپنے بچے کو کہے گی کہ دائیں سے شروع کرو تو وہ اسی کے امر کا صیغہ بولے گی. ٹھیک ہے, تو دائیں طرف سے شروع کرنا. یعنی اب یہ بھی ایک کوشچن ہے کہ وضو کر رہے ہیں تو کیا لیفٹ سائڈ پہلے دھو لیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کچھ نہیں پڑتا. تو اس کے بارے میں ہمارے سامنے اب مسائل ہیں اور وہ کیا ہیں. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت, پڑھ لیجیے ابھی. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ, پسند کرتے تھے, التیمن دائیں طرف سے شروع کرنا, جیفی تناولہ وترجلہ وطهوره وفي شأن كله. بلکہ آپ اس کو یاد کریں اور اگر لکھ سکیں تو اس کو اپنے ہوم ورک کے طور پہ لکھیں, کیونکہ اس میں دو تین چیزیں اور جو بچوں کو سکھانے میں بہت اچھی ہو سکتی ہیں. کیا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان نبی یوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے یو جی بہو پسند کرتے تیمنو دائیں طرف سے شروع کرنا, فی کس معاملے میں تأنلی ہی جوتا پہننا نال سے ہے, پھر اس کے بعد ترجلی ہی کنگھی کرنا, وطہوری ہی اور طہارت کرنا, وفی شانی کلی ہی اور ہر طرح کے کام کو شروع کرنا. تو گویا کہ بیت الخلاء میں جائیں, مسجد میں سے نکلیں, ناک صاف کرے, استنجا کرنا, یہ ایگزمپٹیڈ ہے. یہ چیزیں لیفٹ سائڈ سے کرتے تھے. کیا ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں تو پہلے الٹا پاؤں, یعنی لیفٹ سائڈ آپ رکھیں گے واش روم میں, مسجد سے نکلتے ہوئے بھی لیفٹ سائڈ پہلے نکالیں گے, ناک صاف کر رہے ہیں تو لیفٹ ہینڈ سے کریں گے, استنجا کرتے ہیں لیفٹ سے, باقی رائٹ سے. کیا فرق پڑتا ہے, دونوں ہاتھ اللہ نے تو بنائے ہیں. لوگ آپ سے سوال کر سکتے ہیں, تو اس کا جواب یہ کہ جس نے بنائے ہیں اسی نے یہ بتایا کہ سیدھے سے کیا کرو الٹے سے کیا کرو. دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال سمجھیے کہ آپ ایک جوتے کا جوڑا خرید کے لاتے ہیں, رائٹ فٹ رائٹ میں ڈالتے ہیں, لیفٹ فٹ لیفٹ میں ڈالتے ہیں. کیوں؟ جوتا بنانے والے نے کہا ہے, جوتے پہ لکھا ہوا ہے یہ رائٹ ہے یہ لیفٹ ہے. درزی سے سوٹ سلا کے لاتے ہیں, وہ کہتا ہے یہ شلوار ہے یہ قمیض ہے, قمیض قمیض کی جگہ پہ شلوار شلوار کی جگہ پہ پہنتے ہیں. کسی کو دیکھیں کہ سیدھا پاؤں الٹے میں اور الٹا پاؤں سیدھے میں ڈالے, بیوقوف کہیں گے نا وہ, کہ جوتا ہی نہیں تم نے اچھا بنایا, پاؤں دب گئے, گر گیا, گرتے گرتے بجا بھی کیوں, بس لیفٹ کو رائٹ میں رائٹ کو لیفٹ پہ کیا. کبھی کو کرتا ہے درزی کی بات فوراً مان لیتے ہیں. تو جب اللہ کے نبی کو کام کرتے ہیں یا کہتے ہیں تو ہم اس میں کوشچن لاتے ہیں. جس طرح الٹے جوتے میں پاؤں ڈال کر انسان انکمفرٹیبل ہوتا ہے نا, اس طرح آج ہم لوگوں نے اپنی زندگیاں انکمفرٹیبل بنائی ہوئی ہیں سنتوں سے دور ہو کے, اور اللہ کی پسند اور ناپسند اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کو چھوڑ کر. تو جب ہم سنتوں میں رہیں گے انشاءاللہ ہمارے آدھے سے زیادہ مسائل وہیں ختم ہوں گے, ہماری بیماریاں پریشانیاں سب ختم ہوں گی, اور جو بھی آج ہمارے ساتھ پرابلمز ہیں اس میں سے بہت ساروں کی وجہ ہمارا کھانا پینا سونا جاگنا یہ سب کچھ سنت سے مختلف طرح سے ہو جانا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو تجھے طریقہ پسند ہے اور تیرے نبی کو پسند ہے تو مجھے بھی اسی قادی کر دے. اس کے بعد اب اگلا تھوڑی سی طویل روایت ہے, باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاۃ. التماس تلاش کرنا, الوضوء وضوء کیا ہوتا ہے جی, پانی. اذا جب حانت الصلاۃ جب ہو جائے نماز کا وقت, یعنی سفر میں تھے پانی نہیں تھا اب کیا کرے. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قالو, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا, وحانت صلاۃ العصر, حاضر ہو چکا تھا وقت عصر کا, یعنی عصر کا وقت شروع ہو چکا تھا, فالتمس الناس الوضوء, تو لوگوں نے تلاش کیا وضو کا پانی, فلم یجدوہ, پھر اس کو نہیں پایا, فاوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اس کے بعد لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, بی وضو ان ایک برتن میں وضو کا پانی, فوضع فی ذلک لنا یده, پھر اس کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس برتن میں رکھ دیا, مامرن الناس, اور لوگوں کو حکم دیا, ان یتوضؤوا منه, کہ اس سے تم وضو کر لو, قالا, کہنے لگے, فرأیت الماء, تو ہم نے دیکھا کیا, ینبؤ, پھوٹ پڑا, من تحت اصابعہ, ان کی انگلیوں کے نیچے سے, یعنی یہ معجزہ تھا آپ کی ان انگلیوں کے نیچے سے پانی کے چشمے جیسے نکلتے ہیں, حتی توضؤوا, یہاں تک کہ سب نے وضو کیا, من عندی آخرہم, یہاں تک کہ آخری نے بھی اس سے وضو کر لیا. اور آپ کو پتا کتنے لوگ تھے اس وقت وضو کرنے والے, تقریباً 300, 300 کے قریب لوگ تھے جب یہ معجزہ ہوا تھا. تو یہ کب ہوتا ہے, جب جنگوں میں جاتے ہیں, اور یہ غالباً غزوہ خندق کے موقع کی بات ہے. تو یہ معجزہ تھا. اچھا آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو دیکھیں تو پیر صاحب کی انگلیوں سے بھی تو نکل سکتا ہے نا پانی. نہیں, یہاں سمجھ لیجئے لفظ معجزے کو, فائدہ ہوگا. دیکھیے معجزہ لفظ جو ہے نا, معجزہ لفظ ہے نا, اس کا روٹ کیا ہوگا, عین جیم زا عجزا. معجزہ کہتے ہیں وہ چیز جو عقل کو عاجز کر دے. معجزے کا تعلق رسالت کے ساتھ ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی جین تھے, آپ کے بعد اب نبوت نہیں ہے, اسی طرح آپ کے بعد معجزات بھی ختم ہو گئے. یہ جو 10 بیویوں کے معجزے اور کہانیاں لوگ پڑھتے ہیں یہ صرف ہماری اپنی بنی بنائی باتیں ہیں. ٹھیک ہے اللہ کسی کو کوئی کرامت دکھا دے, کوئی بہت نیک ہے, جیسے ایسی کچھ ملتی ہیں صحابہ کی. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ساریہ ایک کمانڈر تھے جن کو آپ نے لڑنے کے لیے بھیجا تو فوجوں کو شکست ہو رہی ہے. تو دور مدینہ میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو وہ میدان جنگ دکھا دیا اور انہوں نے یہاں سے آواز دی, ساریہ الی جبل, جبل کی طرف چلے جاؤ. ساریہ کہتے میں نے اس میدان جنگ میں عمر کی آواز اپنے کانوں سے سنی, اور انہوں نے اپنی پوزیشن چینج کی تو صرف اللہ نے فتح میں بدل دیا. یہ کم کم باتیں ہوتی تھیں. آج کسی انسان کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات رکھیں کرامت ہے, وہ تو سوتے ہی نہیں ہے, وہ تو ایک ٹانگ پہ کھڑے رہتے ہیں, وہ تو کبھی بے وضو نہیں ہوئے, دس اینڈ دیٹ, یہ صرف ایگزیجریشن ہے. اگر کہیں نظر بھی ہے اس بھی لپڑ کے چھوڑ دیں. اسی سے شخصیت پرستی ہوتی ہے, اسی سے پھر شرکت ہے. تو اللہ کے نبی کی جو باتیں وہ ہم اپنے ایک دوسرے کے اندر نہیں ڈھونڈ سکتے. لیکن یہاں سے جو بات پتہ چلی وہ یہ ہے پانی کا ڈھونڈنا. یہاں اصل آپ نے غور نہیں کیا لفظ کے التماس الودو, پانی نہیں ہے تو بیٹھ کے پانی نہیں ہے, پہلے ڈھونڈیے شاید مل جائے. گاڑیوں میں بعض دفعہ پینے کا پانی رکھا ہوتا ہے بوٹل میں, ادھر چلے جائیں, کسی پبلک ٹوائلٹ میں چلے جائیں, پانی نہ ملے تو اور بات ہے, لیکن پانی ڈھونڈنا لازم ہے. پھر اس کے بعد الماء الذي يغسل به شعر الانسان, جس پانی سے آدمی کے بال آئیں, یعنی وہ بھی پاک ہو. گندے پانی سے وضو نہیں ہوگا. شعر کہتے ہیں بالوں کو, ہیئرز, ٹھیک ہے, انسان کے بال کیسے دوں گے. وعنہ رضی اللہ یعنی حضرت انس سے روایت ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما حلق راسہ, جب آپ نے منڈوایا اپنا سر, یعنی سر کے بال منڈوائے حج کے موقع پہ, کانا تھے ابو طلحہ اول من اخذ من شعره, تو ابو طلحہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے آپ کے بال اٹھا لیے. اب آپ دیکھیے کہ اس سے دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی وہ سارے ارکان ادا کیے جو دوسروں نے کیے. آپ کو پتہ کہ مرد عمرہ کرنے کے بعد جو حج کرنے کے بعد اپنے سر کے بال منڈواتے ہیں, تو اللہ کے نبی نے بھی کیے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو طلحہ نے آپ کے کٹے ہوئے بال اٹھا لیے, یہ کیا تھی, محبت تھی نا. اب ابو طلحہ نے یہ بال اٹھا لیے تو پتا چلا کہ بال پاک ہے. ناپاک چیز ہوتی تو اللہ کے نبی اس کو بالکل نہ دیتے, ٹھیک ہے. پھر دوسری بات ہے کہ انہیں دھونے کے لیے جو پانی اس میں رہ گیا, گیلے بال تھے نا, تو وہ بھی تو پاک تھے نا. اچھا پھر یہاں تھوڑی سی بات کر لیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اٹھا سکتے ہیں تو پھر آج بھی کسی بزرگ کے بالوں کو اٹھا لیں, نہیں اٹھا سکتے, ٹھیک ہے. تیسرا سوال بنا لیجئے کہ کیا آج بھی اللہ کے نبی کے بال کہیں موجود ہیں, کیسے موجود ہیں, اور جو تصویریں خوبصورت کھینچی جاتی ہیں اور غلام میوزیم میں, وہ کیا اس وقت اس طرح کی تصویریں یا ایسی چیزیں تھیں, ان سب سے بچیے. دیکھیے آپ کو کئی ایسی ای میلز اور میسیجز عام کیے جائیں گے, یہ حضرت عائشہ کا گھر ہے, یہ حضرت فاطمہ کا گھر ہے, یہ جبوتر, اور کلر تصویریں ہوتی ہیں. حیرت کی بات ہے کہ اس دور میں کیمرہ کون سا تھا جو تصویروں کو کھینچے, اور بل فرض وہ سب ٹھیک بھی ہو تو قرآن موجود ہے, حدیث موجود ہے, یہ ہمیں ہدایت نہیں دے سکی تو میں بی بی فاطمہ کے گھر کی وہ پتھریلی دیواریں ہدایت دیں گی. ان چیزوں کو اوور لک کرنا چاہیے. اس طرح بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا جوتا بنا لیتے ہیں, کس نے دیا, کہاں سے آیا, اتنا فینسی جوتا ہے وہ جس کا عموماً نقشام کیا جاتا ہے. تو جب امت جو ہے نا عمل کرتی ہے نا, تو اس وقت ان کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. جو عمل سے دور ہوتے ہیں نا, پھر وہ کہتے ہیں کوئی سہارا تو مل جائے جس کی بنیاد پہ ہم کل اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیں. تو انشاءاللہ ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا بھی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تو ہمارے لیے دین کو اس کی روح کے ساتھ سمجھنے کی توفیق دے. اگلا باب دیکھیے, اذا شرب الکلب فی اناء احدکم, جب پی جائے کوئی درندہ یا کتا پانی کسی برتن میں سے, یعنی جب کتا برتن میں منہ ڈال کر پی لے تو کیا کیا جائے گا. حدیث سے ہمیں پتہ چلے گا کہ 7 مرتبہ دھویا جائے گا. یہ آپ سب دہرا لیں, ہو سکتا ہے راہ چلتے کسی کتے سے واسطہ پڑ جائے اور کوئی آپ کے نیبر والوں کا کتا جو ہے وہ آپ کے کسی برتن کو چھو جائے جو آپ کے باہر پارک میں یا لان میں رکھا تھا, تو کیا کریں گے, دہرائیے گا ساتھ. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ سبعاً, جب کتا تمہارے کسی کے برتن میں سے پی لے تو چاہیے کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھوئے. اور سات مرتبہ دھونے کی بھی ڈسکرپشن آگے آتی ہے کہ پہلے مٹی سے دھوئیں گے اور اس کے بعد پانی سے. کیوں؟ آج دیکھیے سائنس نے بتا دیا کہ کتا جو ہے نا اس کا جو تھوک ہوتا ہے نا اس کے اندر ایسے زہریلے جراثیم ہوتے ہیں جن کو صرف مٹی جو ہے پاک کر سکتی ہے. اللہ کے نبی کو یہ بات کس نے بتایا؟ آپ تو طب نہیں جانتے تھے, آپ ڈاکٹر نہیں تھے, آپ حکیم نہیں تھے, ہاں؟ تو مٹی سے جب اس کو کر لیں گے تو پھر اس کے پانی سے. اب دیکھیے جو کتا لورز ہیں وہ کیا کہیں گے, واہ کتا اللہ نے بنایا. تو اللہ نے بنایا, اسی نے بتا دیا. بلی کے بارے میں صحابہ نے پوچھا تھا کہ بلی ناپاک ہے, نجس کا نہیں, انہ من الطوافین, یہ تو تمہارے ارد گرد طواف کرتی رہتی ہے, اس سے بچو گے کیسے, یہ تو گھر کے ہر برتن میں منہ ڈالتی ہے. تو بلی نہیں نجس, آپ بھی بلی کا سب پی سکتے ہیں کہ برتن رکھ لے. اگر بلی کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اٹس اوکے, لیکن کتے کے بارے میں اسلام کا نظریہ بہت سخت ہے, ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس کو 7 دفعہ دھویا جائے گا. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کانت الکلاب تبول. دیکھیے آپ کو یہاں اب یہ بھی ایک اور بھی وضاحت مل رہی ہے. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے دور میں کیا ہوتا تھا, تھے کتے تبولو پیشاب کر دیتے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتے جو تھے وہ آتے تھے تو پیشاب کرتے تھے. وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. یعنی کتے آتے تھے مسجد میں, سمجھیں یہ تو دونوں کانٹرڈکشن لگ رہا ہے, ادھر کہا گیا کہ کتا منہ ڈال دے تو آپ اس کو دھوئیں گے, ساتھ یہاں کہا جا رہا ہے کہ مسجد آتے تھے تو کچھ نہیں کرتے تھے. تو پہلی بات یہ کہ اسلام کے ابتدائی دور کا واقعہ تھا, ٹھیک ہے؟ ابھی یہ سارے حکم کام نہیں آئے تھے, ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ کہ مٹی کے اوپر, کچی مٹی کے اوپر اگر کتے نے کچھ کر دیا تو مٹی تو پاک کرتی ہے, ہم نے بھی تو مٹی سے اس برتن کو دھونا تھا. تو اللہ نے مٹی میں یہ صلاحیت رکھی. بعض دفعہ آپ میں سے کوئی وہم کرتا ہے, ہم باہر گئے ہمارے ابائے نیچے لگ گئے, کوٹ لگ گئے, جوتے لگ گئے, وہاں تو کتے بھی پھرتے ہیں, اٹس اوکے. حدیث میں آتا ہے کہ راہ چلتے اگر کپڑے کو بھی کچھ لگ جاتا ہے آگے جاؤ گے جھڑ جائے گا, پاؤں میں مٹی میں کوئی گندگی ہے, کتے بھی گزر کے اوپر سے تھوڑی دیر بعد دوسرے گزریں گے تو راستے پاک ہو جاتے ہیں. لان ہے, پارک ہے, لوگ بعض وہم کرتے ہیں کہ جی یہاں کتے گزرتے ہیں, تو مٹی کا معاملہ فرق ہے. ہاں کسی کا گھر کارپیٹ ہے اس کو تو پھر بچانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کس طرح سے ان ساری چیزوں کو لیا جائے گا. تو بہرحال آپ یہ دیکھ لیجیے ساری چیزیں جو ہم سب کے سامنے, اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے. جی آپ جی اس کے لیے بھی سمجھ لیجئے یہ کوسچن ان کا اچھا ہے کہ راہ جاتے کتا چھوتا ہے تو کیا کرے, چیک کی کتے کی کیا جگہ چھوئی ہے, اگر اس کی صرف سکن چھوئی ہے اور آپ کے کسی اوپر کے کپڑے پہ اٹس اوکے, کتا منہ ڈال دے یا منہ اس کا لعاب لگ جائے, کوئی گیلا پن آ جائے, پھر اوائڈ کر, پھر اس حصے کو دھو لیجیے. مَن لَّمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَّا مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ. مَن لَّمْ جو کہ لم نہیں یرا دیکھے الْوُضُوءَ وضو کو, إِلَّا مگر مِنَ سے الْمَخْرَجَيْنِ دو مخرجوں سے. مطلب کیا ہے مخرج, کس کو کہتے ہیں؟ انسان کے پرائیویٹ پارٹس میں اللہ تعالیٰ نے جو دو حصے رکھے ہیں آگے اور پیچھے کا, تو ان دونوں سے اگر کوئی چیز نکلے, حدث کہتے ہیں گندگی کو, ہر وہ چیز جو کہ انسان کے وضو کو توڑ دے, طہارت کو ختم کر دے. تو آج ہم اس میں دیکھیں گے کہ جب جسم سے کوئی ہوا ایسی خارج نہیں ہوتی تو وضو نہیں ٹوٹتا. روایت ہے, آپ میرے ساتھ دہرا لیجئے گا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال العبد فی صلاۃ ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ برابر نماز میں ہے جب تک مسجد میں نماز کا منتظر رہے یہاں تک کہ بے وضو نہ ہو جائے. حدیث کا انداز بڑا خوبصورت ہے. اب یہاں دیکھیے ہم چونکہ مختصر بات پڑھ رہے ہیں نا, لیکن اگر اس حدیث کو ہم پوری طویل حدیث کے طور پہ دیکھیں تو اس کے آخر میں یہ آتا ہے کہ کسی اجمی نے حضرت ابو ہریرہ سے حدث کے بارے میں سوال کیا تھا کہ کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ ہلکی یا با آواز ہوا کا خارج ہونا حدث ہے, مراد یہ کہ وضو توڑ دیتا ہے, اگرچہ اس کے علاوہ دیگر چیزوں سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن نمازی کو مسجد میں بیٹھے عام طور پر اس قسم کے حدث سے واسطہ پڑتا ہے. حدیث میں یہ بھی ہے کہ مسجد میں نماز کا انتظار کرنے والے کے لیے فرشتے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. تو پہلی بات دیکھیے اتنی خوبصورت ہے کہ جب تک انسان نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ عبادت میں ہوتا ہے. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہے کہ انسان کو عمل کرنے سے پہلے ہی اجر مل جاتا ہے. یہاں تو وضو کی بات ہے اور مسجد میں بیٹھے ہوئے تو کس لیے بیٹھے ہوئے؟ نماز ادا کرنی ہے نا. تو گویا کہ یہ وہ نیکی ہے جو کرنے سے پہلے شروع ہوتی ہے. بلکہ اگر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں تو آپ تو اور بھی خوش ہو جائیں کہ جب ہم وضو کرتے ہیں, ایک انسان وضو کر کے مسجد کی طرف چل پڑتا ہے تو اس کی نماز لکھ دی جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ انگلیاں نہ چٹکھایا کرو ایسے, جیسے کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا پٹاخے پھوڑنے کی. فرمایا کہ وہ شخص جو مسجد کی طرف جائے اور پٹاخے پھوڑ رہا ہے, انگلیوں کو چٹک رہا ہے, ایسا نہ کرے کیونکہ وہ نماز کی حالت میں ہے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ بھی شروع نہیں ہے کہ جب گھر سے نکلے تو آپ کا اجر ہو گیا. مسجد میں جا کے آپ اصل میں نماز سے پڑھ لیتے ہیں نا تو وہ ہمیں نفل کا اجر ملتا ہے, فرض پہلے ہو چکے ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اتنا نوازنے والا ہے. پھر دوسری بات یہاں سے دیکھیے کہ صحابہ کرام کا کیا ایمان تھا. ہم سوچتے وہ فارغ لوگ تھے اور کام جو کوئی نہیں تھا تو مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے تھے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے بیٹھتے تھے. ایسا نہیں تھا, ان کو اس چیز کا یقین تھا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے تو ہمارا یہ بیٹھنا بھی عبادت کا ذریعہ ہے. تو اس میں پہلی بات جو میرے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ جب تک بندہ نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز کی حالت میں. اب یہ کون سی نماز کا وقت ہے؟ ابھی وقت شروع ہونا تھا, گھر سے اب آ گئے اور اذان ہوئی, اقامت ہوئی, یہ جو بیچ کے 15-20 منٹ کوئی مرد جا کے اگر وہاں بیٹھتے ہیں یا اگر عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ موقع دے تو وہ پورا وقت نماز کا وقت کاؤنٹ ہوتا ہے. یہاں سسٹرز کو چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی کہ جب کبھی مسجد میں جانے کا موقع ملتا ہے, خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ مسجدوں میں لوگ مغرب میں آتے ہیں تو عشاء تک بیٹھتے ہیں نا, کچھ لوگ بچوں کو پڑھانے کے سلسلے میں یا کچھ ویسے ہی اپنے جاب سے آ جاتی ہیں سسٹر. بات نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ مسجد میں آ کے بیٹھے تو ہوتے ہیں لیکن باتیں, کھانا پینا, خوشی ختم ہو جاتا ہے. یعنی میں اپنے دل کی آپ کو بتا سکتی ہوں کہ مسجد کے پریئنگ روم میں داخل ہوتے ہی مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں کسی بہت بڑے شاہی, کوئی بھی شخص کہہ لیجیے بہت دولت مند ہے, میں اس کے ڈرائنگ روم میں آ گئی ہوں. اور ہم دیکھیں کتنا پروٹوکول شو کرتے ہیں نا, کسی بہت بڑے شخص کے گھر میں چلے جائیں, معروف ہے, گھر بھی بڑا خوبصورت ہے, ایک عجیب سحر ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ مسجد کے پریئنگ روم میں آ کے اگر میں نے کوئی اپنی بات کی یا میں نے ایون نیکی کی بات ہی بندہ بے شک کر رہا ہو یا ایسے اچھے مشورے کر رہا ہو تو دوسروں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ وقت آپ کا نماز کا وقت سمجھ آتا ہے. اگر مسجدوں کے یہ رخ قائم رہے نا تو یقین کریں کہ لوگوں کا مسجدوں سے نکلنے کو دل ہی نہ کرے. بعض دفعہ مسجد ہمارے لیے ایک میٹنگ پلیس بن چکی ہوتی ہے اور وہاں جا کے پھر ہر بندہ اپنے حساب سے بیٹھا ہوتا ہے, اور خاص طور پہ رمضان میں اور عام دنوں میں بھی اس کو نہیں کرنا چاہیے. پھر یہاں جنہوں نے حوالہ دیا نا کہ مسجد میں نماز کے انتظار کرنے کے لیے فرشتے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں, یہ بہت خوبصورت حدیث ہے کہ ایک انسان جب مسجد کی طرف چل پڑتا ہے تو اس کے ہر قدم پہ اس کو اجر ملتا ہے. انشاءاللہ آگے ہم نماز کے اور جماعت کے مسائل جب پڑھیں گے تو وہاں یہ حدیثیں آئیں گی. پھر دوسری حدیث دیکھیے گا, عن زید بن خالد رضی اللہ عنہ قال سالت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قلت. حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, قلت کیا کہا میں نے, ارائیتا کیا آپ نے دیکھا ہے, اذا جب جامع جمع کرے فلم یمنی, تو کیا اس پر یعنی جب انزال نہ ہو, یعنی جب کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ تعلق پیدا کرے لیکن ابھی اس میں ڈسچارج نہیں ہوا. یہ جو لفظ ہے نا یوم, وہ یہی لفظ ہے یومنی. قال عثمان, تو عثمان نے کہا کہ یتوضؤ کما یتوضؤ للصلاتی, کہا کہ ایسے وضو کرو جیسے نماز کا وضو کرتے ہو, ویغسل ذکرہ, اور اپنے پرائیویٹ پارٹ کو دھو لو. قال عثمان, عثمان نے کہا سمیتہ من رسول اللہ, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ فسال تو عن ذالک علیہن, یہی سوال آپ سے حضرت علی نے, وزبیر وطلحہ وعبی بن قاب رضی اللہ عنہم, کہ یہی سوال حضرت علی, زبیر, طلحہ اور عبی بن قاب نے پوچھا تھا, تو فامرونی بذالک, تو آپ نے مجھے یہی جواب دیا تھا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں تھوڑی سی بات مبہم ہے, کلیئر کرنی پڑے گی کہ یہ حکم جو ہے یہ بیچ کا حکم ہے. جیسے قرآن کی آیتیں وقت کے ساتھ ساتھ منسوخ ہو جاتی ہے نا, کچھ آیتیں ہیں قرآن پاک میں ایسی, اسی طرح بعض حدیثیں جو ایک پہلے کے دور کی ہوتی ہیں وہ بعد والے دور میں منسوخ ہو چکی ہوتی ہیں. اسی لیے جب آپ علم الحدیث پڑھتے ہیں تو آپ کو ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کس دور میں تھی, اور آج ہم اپنی امت میں جو اختلاف دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ حدیثوں کے نام پہ دیکھتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس حدیث کو تو جان رہے ہوتے ہیں, ہمارے سامنے لکھی ہوتی ہے, لیکن ہم اس حدیث کا سیاق و سباق نہیں جانتے, کانٹیکسٹ نہیں جانتے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہی تھی اور کس وقت کہی تھی. بعض افراد دونوں مسلک جو ہوتے ہیں ان کے پاس حدیث ہوتی ہے اور دونوں کی حدیث جواز اس کا دلیل ٹھیک ہوتی ہے. اب وہ کہتا ہے جی ہم اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں, دوسرا کہتا ہے ہم بھی اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں. اب عام لوگ پریشان ہوتے ہیں, وہ حدیث کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ فرض ہے, وہ حدیث کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں حرام ہے. اب ہم پریشان ہیں کہ کیا نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مختلف قسم کی باتیں کی. تو اس حدیث پہ اس مسئلے کو سمجھ لیجئے گا کہ حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیٹھ کے ڈکٹیٹ نہیں کروائیں جیسے اس وقت ہم لوگ کسی بھی کلاس روم کا تصور رکھیں کہ ٹیچر بولے اور اسٹوڈنٹ اس کے لکھے. حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ تھی. آپ کا بولنا, آپ کا خاموش رہنا, کوئی آپ کے سامنے کچھ کر رہا, تین چیزیں آتی ہیں, یعنی آپ کا کال, آپ نے کوئی بات بول کے کہی کسی کو, پھر دوسری بات یہ کہ کسی نے آپ سے کوئی بات کہی ایسا ہے تو آپ اس پہ خاموش رہے. خاموشی یعنی آپ کی تقریر, آپ کا خاموش رہنا حدیث ہے. اگر یہ بات غلط ہوتی تو اللہ کے نبی چپ نہ رہتے. پھر اسی طرح تیسری قسم ہے فعلی, آپ کے عمل کیا تھے. حدیثوں کا جتنا مجموعہ ہم پڑھتے ہیں اس میں کثیر حصہ اللہ کے نبی کے عمل کا ہے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولنے سے زیادہ کر کے دکھاتے تھے. ٹھیک ہے, اب کچھ مسائل شروع میں کچھ اور طرح سے ہوتے تھے, وقت کے ساتھ جو ہی ان کی حرلت اور حرمت واضح ہوتی گئی تو بعض حدیثیں آپس میں کانٹراڈکٹ کرتی ہیں. جیسے کہ یہ حدیث ہے, اب یہ جو حدیث ہے اس کا آپ اگر حکم دیکھیں تو مطلب یہ ہے کہ حضرت زید جو ہیں انہوں نے پوچھا حضرت عثمان سے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے پاس آتا ہے, انٹرکورس بھی کر لیتا ہے لیکن ڈسچارج نہیں ہوتا تو کیا وہ غسل کرے گا کہ نہیں, تو انہوں نے کہا نہیں غسل کی ضرورت نہیں, بس وضو کر لے جیسے نماز کا وضو ہے. حالانکہ آج یہ حکم نہیں ہے. آج حدیثوں میں آگے ہم پڑھیں گے, اگلے ٹاپک میں آ رہی ہیں یہ ساری باتیں کہ جسم کا جسم سے ٹچ ہو جانا بغیر لباس کے یہی انسان کے اوپر غسل کو واجب کر دیتا ہے, یعنی جب پرائیویٹ پارٹس مل جاتے ہیں. تو یہی بات یہاں کر کے اب یہاں آپ کہہ رہے ہیں اچھا یہ تو حضرت عثمان کہہ رہے ہیں کہ بھائی غسل کی کوئی ضرورت نہیں وضو کرو, تو ہم سمجھ جائیں گے یہ حدیث شروع کے دور کی تھی. شروع میں یہ حکم تھا کہ ٹھیک ہے, اور آپ یاد رکھیں کہ ہمارے دین میں تدریج کے ساتھ معاملات آئے ہیں, ہر چیز کی ایک دم سے اپلیکیشن نہیں کی گئی. تو یہ حدیث اب آپ لکھ لے کے آپ کہیں کہ ہم نے یہ حدیث ادھر پڑھ لی تھی, یہ حدیث آج منسوخ ہو چکی ہے. اب یہی ہے کہ جب بھی انسان اس حالت میں آتا ہے تو اس کے بعد اس کا غسل واجب ہے, نہ کہ صرف وضو ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد رضی اللہ عنہ قال, ایک چھوٹی سی چیز جو ہم نے اس حدیث میں حضرت عثمان کا نام پڑھا, عثمان ابن عفان. اور یاد رکھیے کہ وضو کے طریقوں میں ہمیں سب سے زیادہ کلیئر اور زیادہ روایات جو ہے حضرت عثمان بن عفان سے ملتی ہیں, تو تھوڑا سا ان کی ذات کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں. حضرت عثمان بن عفان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب میں جا کر اوپر ملتے تھے. اگر آپ اللہ کے نبی کا نسب دیکھیں تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب اوپر چلتے ہوئے آپ عبد مناف پہ جب آتے ہیں تو وہاں حضرت عثمان کا نسب آپ سے مل جاتا ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی نسل جو آپ کے باپ دادا کے اوپر چوتھا حصہ تھا, وہاں جا کے حضرت عثمان آپ کے رشتے دار ہیں. فرق کتنا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے, یعنی ہاشم نام کے شخص کی نسل سے تھے, جبکہ یہ بنو امیہ سے تھے. ان کی والدہ کا نام تھا اروا بنت قریظ, بعض کہتے ہیں کہ بنت اروا بھی تھا. یہ کون تھی, عبد المط کی بیٹی تھی یہ. مطلب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں آ گئے نا, آپ کی پھپھو کی طرف سے ان کی نسبت ملتا ہے. حضرت عثمان کا لقب جو تھا وہ ذن نورین تھا. کیسے, یعنی یہ واحد شخص ہیں کہ جن کی زوجیت میں کسی نبی کی دو بیٹیاں ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم, یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیاہی ہوئی تھیں, اور روایت میں آتا ہے کہ نکاح ہوا ہوا تھا, ابھی رخصی نہیں ہوئی تھی. اسی دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ نے قول لا الہ الا اللہ تفلحون کی پکار لگائی, تو جیسا کہ عموماً ہوتا ہے کہ غیر تو مان جاتے ہیں, اپنے تن بحث کرنی شروع کر دیتے ہیں, تو آپ کا ورسٹ اینیمی جو تھا وہ ابو لہب بن گیا. جب قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی کہ تبت یدا ابی لہب, جس میں واحد شخص ہے کہ جس کا نام لے کر قرآن پاک میں اس کو رسوا کیا گیا, تو اس پہ غصے میں اس کے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ نے اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے دی تھی. ہم سب رک کے اپنے اوپر سوچے, آج ہم بعض دفعہ دین کے نام پہ رشتوں کے ہونے اور ٹوٹنے سے بہت زیادہ نالہ رہتے ہیں, بہت خوف زدہ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کو کون سا غم نہیں ملا؟ دیکھیے بیٹی کا غم کتنا بڑا غم ہوتا ہے. ہمارے کلچر میں کسی کو جذباتی کرنا ہو تو بیٹی کی بات کر دو. اللہ کے نبی کی دو بیٹیوں کو طلاق ہو گئی تھی دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے. آپ تو وہاں کمپرومائزنگ نہیں ہو, ہائے بیٹی کا معاملہ ہے, ہائے نہ ٹوٹے, ہائے طلاق بہت بری چیز ہے, یہ سب ٹھیک ہے. حقیقت طلاق نہیں ہونی چاہیے, گھر نہیں ٹوٹنے چاہیے, لیکن دین کی سلامتی کے ساتھ. کیونکہ ایک کافر اور ایک مسلمان جب ساتھ رہیں گے تو یا تو پھر گھر بچے گا یا دین بچے گا, دونوں میں سے ایک چیز تو ٹوٹے گی. تو لہٰذا جب وہ دونوں کو واپس بلا لیا گیا اللہ کے نبی کے گھر میں, تو اس طرف کیا تھا کہ حضرت عثمان جو تھے یہ بالکل ابتدائی دور میں مسلمان ہونے والے لوگوں میں تھے, بہت زیادہ پریسٹیجیس پرسنالٹی تھی, مکہ کے کھاتے پیتے وجاہت اور مرتبے والے لوگوں میں شامل تھے. حضرت رقیہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کر دیا, اور جب نکاح ہوا ہجرت حبشہ میں جانے والا یہ جوڑا موجود تھا. حضرت رقیہ اس وقت ان کے ساتھ تھیں, وہاں ان کے بطن سے ان کا بیٹا عبداللہ بھی پیدا ہوا جو کہ اللہ کے نبی کے نواسے تھے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے گئے تو ان کو جانے کا آپ نے حکم نہیں دیا, بلکہ کہا کہ آپ اپنی بیوی کی خدمت کریں کیونکہ وہ بیمار تھیں. اللہ کے نبی بدر میں واپس آئے تو اس وقت عثمان اپنی بیوی کو دفن کر کے آ رہے تھے. یعنی آپ دیکھیں نبی کی بیٹی کا انتقال ہو رہا ہے اور دین کا کام نہیں چھوٹا. ہم سرا سوچے کیا کرتے ہیں, انتقال تو بہت بڑی بات ہے, ہم نے تو منتقل ہونا ہوتا ہے تو ہماری راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. ایک گھر سے دوسرے گھر جانا ہو, ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہو, بیٹی کی شادی, بیٹے کی شادی, کوئی پریگنینسی ہے, یہی رونے ہیں نا ہمارے. کبھی اپنے اوپر لے کے ہم سوچیں اور ایک طرف نبی کو دیکھیں. لوگ کہتے ہیں آپ ان حالات میں بھی پرسکون رہنے کی دعوت دیتے ہیں, آپ ان حالات میں کہتے ہیں ڈونٹ ٹیک سٹریس, ڈونٹ ٹیک ٹینشن اور ریلیکس رہو, کچھ نہیں ہوتا. ہاں اس لیے کہ ہم نے نبی سے یہی سیکھا, خوشی اور غم نے اللہ کے نبی کو نہ تو کبھی نماز سے دور کیا اور نہ دین کے کام سے. تو لہٰذا ایک دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت عثمان کو تو بہت سیڈ تھے, کہا عثمان آپ غمزدہ کیوں ہیں؟ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی مجھے اس بات کا ملال ہے کہ آپ کی بیٹی جب تک میرے نکاح میں تھی تو بہت سارے لوگ مجھے ملنے آتے تھے اور میں اپنے اوپر بڑا فخر محسوس کرتا تھا کہ میں نبی کا رشتہ دار ہوں, نبی کی بیٹی میرے گھر میں, لیکن جب سے آپ کی بیٹی کا انتقال ہوا ہے تو وہ لوگ اب میرے گھر نہیں آتے, تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میں نبی کی دمادی سے محروم ہو گیا ہوں. ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے, اللہ کے نبی پر وحی کی کیفیت آ رہی ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے آپ کو کہ آپ اپنی دوسری بیٹی جو ام کلثوم ہے ان کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیں. پھر آپ نے بالکل اتنا ہی حق مہر رکھ کے جتنا کہ ان کا تھا, تو سن 3 ہجری میں پھر ان کا دوسرا نکاح ہو گیا. پہلی بیٹی آپ کی کب فوت ہوئی؟ 2 ہجری میں, کیونکہ غزوہ بدر ہوئی تھی تب. تو حضرت عثمان کے اندر طبیعتاً اتنی شرم اور حیا تھی کہ ایک موقع پہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی بیٹھے, تھوڑی دیر میں ابو بکر آئے, آپ بیٹھ گئے, عمر آئے بیٹھ گئے, پھر عثمان آئے تو آپ اٹھ کے اپنی جگہ سے اپنی چادر کو, یعنی پاؤں جیسے مرد پہن لیتے ہیں نا چادر, یعنی آپ نے اپنی چادر کو سمیٹا. تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ابھی اور لوگ آئے تو آپ نہیں اٹھے, لیکن عثمان کے آنے پہ آپ نے اپنے کپڑے کو اپنی چادر کو صحیح کرنا شروع کیا. تو آپ نے فرمایا کہ عثمان وہ ہیں کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یعنی ان میں دیکھیں مردوں میں حیا کا تصور بہت کم آتا ہے, اتنی شرمیلی تربیت کے تھے کہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے دور جاہلیت میں بھی کبھی زنا کیا. اور جس دور کی یہ کہانیاں تھیں اس دور میں یہ بات کہنا ایک بڑا اچھمبے کی بات تھی. جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں لوگ کیسے بچ سکتے ہیں اس چیز سے, اس دور میں اس سے بھی ورسٹ حالات تھے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ باحیا جو ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اسی طرح ایک صحابی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کسی باغ میں, دروازہ بند تھا اس کا, تو دروازہ بجا تو آپ نے کہا کہ جاؤ دروازہ کھولو اور جو آ رہا ہے اس کو جنت کی خوشخبری دو. جب دروازہ کھولا تو آگے ابو بکر صدیق ہے, انہوں نے سلام کیا اور ساتھ ہی کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی ہے. حضرت ابو بکر صدیق اندر ہے, انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے, اور اس کے بعد آپ کے پاس آ کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ بجا, پھر کہا کہ جاؤ جو آ رہے ہیں ان کو سلام دو اور انہیں کہنا کہ جنت کی خوشخبری ہے. تو وہ آنے والے حضرت عمر تھے, عبداللہ قیس یہ کہتے ہیں میں نے ان کو بھی کہہ دیا, وہ بھی آ کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ بجا, تو میں گیا تو مجھے اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ جو آ رہے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری بھی دو, لیکن انہیں بتاؤ کہ اس سے پہلے ایک آزمائش آئے گی. یعنی آپ فرمائے کہ بشرح بالجنت بالدلوا, کہ آزمائش تکلیف آئے گی. تو جب دروازہ کھولا تو حضرت عثمان تھے, تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو جا دیکھ کر یہی کہا کہ آپ کے لیے جنت کی خوشخبری ہے لیکن اس سے پہلے آزمائش آئے گی. تو حضرت عثمان نے کہا کہ واللہ المستعان, اگر آئے گی تو پھر اللہ میرا مددگار ہے. اور وہ آزمائش اصل میں پھر وہی تھی جس کی وجہ سے ان کا جب انتقال ہوا تو بہت فتنوں کا دور تھا. کس طریقے سے لوگوں نے ان کے گھر کو جکڑا ہوا تھا. عبداللہ بن سبا نام کا ایک شخص تھا, جب اس نے دیکھا کہ ان کے ساتھ لوگوں کی محبت بڑھتی جا رہی ہے, ان کا دور خلافت بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنا تھا, اتنی دولت عام ہو گئی تھی کہ ایک ایک گھوڑا جو ہے وہ کہتے ہیں ایک ایک ہزار درہم یا دینار میں لوگ خریدنے کو تیار ہو جاتے تھے. مسلمانوں کو ہر طرح سے سودگی مل رہی تھی, تو اس پہ لوگوں کو حسد آیا. اس نے یہ شوشہ پھیلا دیا ان کے خلاف کہ لو جی اللہ کے نبی کے اہل بیت جو ہیں, یعنی حضرت فاطمہ اور حسن حسین کی طرف اشارہ کر کے علی کی طرف, کہ وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں اور خلافت کسی غیر خاندان والے کو دی ہوئی ہے. قصہ مقصی کے بہت زیادہ فتنے ان کے لیے آئے کہ لوگوں نے ان کے گھر کا مخاصرہ کیا. ہر روز صبح اٹھ کے بیوی سے پوچھتے تھے کہ کچھ کھانا ہے, تو بیوی کہتی تھی کہ میں دیکھتی ہوں. کہتے کوئی بات نہیں, میں نے روزے کی نیت کر لی ہے. پھر شام کو کھانے کا پوچھتے, 40 دن کے روزے دار تھے, نڈھال ہو رہے تھے اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے کہ بیوی نے کہا کہ میں ہمسائے سے کچھ پوچھتی ہوں, تو ایک دم آؤں گی اور پھر اٹھ کے تو کہا کہ فکر نہیں کرو, مجھے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور انہوں نے کہا کہ عثمان آج کا روزہ تم ہمارے ساتھ افطار کرو گے. اور اتنی دیر میں دشمنوں نے گھر کا دروازہ توڑا اور ان کے سینے میں تیر ڈال دیا. اور اس وقت جو ان کے سامنے قرآن کھلا تھا مصحف, وہ سورت بقرہ کی وہی آیتیں, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, پسند قریب اللہ آپ کو ان دشمنوں سے کفایت کرے گا. اس پہ آج بھی ان کا خون پڑا ہوا ہے. آپ ترکی کے جا کے میوزیم میں دیکھیں تو وہ مصحف موجود ہے وہاں پہ. تو اتنی تکلیف سے یہ مارے گئے. آج لوگ دوسرے شہدا کی اتنی باتیں کرتے ہیں, لیکن حضرت عثمان کی شہادت اتنی تکلیف دیتی. ان کی بیوی کا نام نائلہ تھا, سب چھوڑ کے چلے گئے تھے لیکن یہ ان کے ساتھ موجود رہی تھی. تو آپ دیکھیے کہ اتنے اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی آزمائشیں دی. ان کی ایک اور بڑی خوبی ہے کہ صرف ان کی وجہ سے بیعت رضوان ہوئی تھی. سورہ فتح میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں کہ کیسے عمرے کے سفر پہ مسلمان جب گئے تو کفار نے حدیبیہ پہ روک لیا کہ ہم آپ کو اندر آنے نہیں دیں گے. تو حضرت عثمان کو اللہ کے نبی نے قاصد بنا کر بھیجا, سفیر یا ایمبیسیڈر کہہ لیجئے, کہ جا کے ان کو بتائیں کہ ہم لڑنے کے موڈ میں نہیں آئے, ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں. جب حضرت عثمان وہاں گئے, اب یہاں ان کا کردار ذرا دیکھیے گا, کہ جب یہ باقی سارے باہر کھڑے ہیں, مدینہ سے باہر روک لیے گئے 1400 صحابہ, ان کو کہا جاؤ ذرا جا کے اپنا پوائنٹ آف ویو بتا کے آئے. جب یہ اندر گئے تو سارے رشتے داریاں تو تھیں, وہ ان کو ملے, کہنے لگے کہ عثمان آپ طواف کر لیجئے. کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نبی شہر سے باہر کھڑا ہے اور میں طواف کر لوں, میں نہیں کروں گا جب تک کہ تم ان کو بھی آنے کی اجازت نہیں دو گے. انہوں نے ان کو روک لیا. باہر خبر یہ پھیل گئی کہ عثمان قتل کر دیے گئے. جو ہی ان کے قتل کی خبر ہوئی, اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع کیا ایک درخت کے نیچے اور بیعت کی کہ قاصد کا قتل تو یہ کہلانے جنگ ہے, تو ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے. کوئی ہتھیار نہیں, کچھ نہیں پاس, لیکن کہا ہم لیں گے. صحابہ نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی, ہم کٹ مر جائیں گے, ہتھیاروں کے لڑیں گے لیکن ہم ضرور لڑیں گے. اس موقع پہ ان کو ایک آنر بھی حاصل ہوا کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ پہ پھر اپنا پھر ایک ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے تو یہ عثمان کا ہاتھ ہے, کہ اگر عثمان ہوتے تو وہ ضرور اسی طرح بیعت کرتے. حالانکہ دیکھیے کہ بیعت ان کی وجہ سے ہو رہی تھی لیکن ان کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا. تو یہ دیکھیے, یہ کچھ نہ کچھ خوبیاں ہوتی ہیں نا انسانوں میں, اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے ہی نہیں پکڑ کے کوئی آنر دے دیتے. سخی اتنے زیادہ تھے کہ ساری زندگی اپنا مال اسلام کے نام پہ لوٹاتے رہے. غزوہ تبوک کے موقع پہ جب بہت ضرورت تھی مال کی, ابو بکر پورے گھر کا سامان لے آئے, حضرت عمر فاروق آتے گھر کا سامان لے آئے, تو حضرت عثمان نے اس وقت 9 دفعہ اٹھ کے 100 اونٹوں کو دینے کا اعلان کیا. یعنی 900 سے 950 اونٹ انہوں نے دیے, 50 گھوڑے دیے, پھر اسی طرح تھا کہ 1000 دینار, اور دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے, کئی ماشے کا ہوتا ہے, درہم چاندی کا ہوتا ہے, 1000 دینار دیے. یعنی جو لشکر جا رہا تھا تبوک کے سفر میں, اس کا 1/3 حصہ, اس کا خرچہ صرف حضرت عثمان نے کیا. یہ وہ وقت تھا کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما در رہو ما عمل بعد الیوم, کہ آج کے بعد عثمان کوئی گناہ کر بھی لے گا نا تو اس کو نقصان نہیں ہوگا, یعنی اللہ نے ان کو جنت لکھ دی. بعض روایت میں یہاں طاقت ہے کہ 9 دفعہ اللہ کے نبی کی زبان سے ان کو جب میڈیٹ کر رہے تھے سو سو اونٹ، تو آپ نے فرمایا کہ عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. اتنی خوشخبریاں پانے والے لوگ تھے، لیکن ان کی بے چینیاں دیکھیے کہ ان کا ہر وقت ایک ہی غم تھا، اور وہ غم کیا تھا کہ ہم نے اپنی چیزوں کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے. ہم تو نماز پڑھتے ہوئے بھی توجہ پوری نہیں رکھ پاتے، مال روپیہ دینا پڑ جائے تھوڑا زیادہ تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچھا جی یہ کچھ بہت زیادہ ہی مطالبے نہیں ہو گئے مال کے. حالانکہ آپ دیکھیے کہ ایک موقع پہ دیتے ہیں پھر دوسرے پہ دیتے ہیں. ایک ان کا اور بہت بڑا احسان ہے، بحر روما نام کا ایک کنواں تھا مدینہ میں، تو اس کے اوپر یہودیوں کا قبضہ تھا اور مسلمانوں کو پانی پینے سے روکتے تھے. اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ رغبت دلائی، کوئی ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کو دے. اس دور میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 20,000 درہم میں وہ کنواں خریدا اور اس کو وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے. آج بھی وہ موجود ہیں یادگار. میرے پاس ایک ہینڈ آؤٹ بھی ہے جس میں حضرت عثمان کے اس اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ہیں جو انہوں نے ایک باغ وقف کیا تھا اللہ کے راستے میں، اور آج تک اس باغ سے جو آمدن آتی ہے وہ ساری کی ساری حضرت عثمان کے نام پر یعنی اکاؤنٹ میں جمع آتی ہے، اور آج حرم کی جو توسیع ہو رہی ہے اور اس کی ٹیکنگ اس میں ان کا حصہ جاتا ہے. میں نے خود اتفاق ہوا، اللہ کے حکم سے ہمیں اتفاق ہوا، پچھلے فیبرری میں ہم عمرے پہ تھے، ہم وہ جگہ دیکھ کر آئے. تو بعض وہ نیکیاں ہوتی ہیں کہ جو انسان کرتا ہے اس وقت اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے بھی ہیں کہ جن کو حضرت عمر نے اپنی وفات سے پہلے نامینیٹ کیا تھا کہ میرے بعد یہ 6 لوگ جو بھی فیصلہ کرے خلافت کا اس کو منظور کرنا، اور اس میں حضرت عثمان کا بھی نام تھا، اور اسی طرح اور چند صحابہ تھے، زبیر بن عوام بھی تھے، لیکن پھر سب کے متفقہ فیصلے سے حضرت عثمان جو تھے یہ تیسرے خلیفہ راشدی سے بنے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے آپ دیکھیے کہ 23 ہجری تک یہ خلیفہ رہے نا، یعنی آپ کا دور خلافت بہت لمبا تھا، دور دور تک اسلام گیا. ان کے جو کارنامے تھے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلی چیز جو تھی کہ مسجد نبوی کو بڑا کیا تھا. یہ جو آج ہمیں مسجد نبوی کی توسیع دکھتی ہے یہ حضرت عثمان کے دور سے شروع ہوئی تھی، حضرت ابو بکر اور عمر نے اس کو نہیں چھیڑا تھا، اور دروازے بھی اس میں بنائے. پھر قرآن پاک کو جمع کیا، علوم القرآن جب پڑھتے ہیں اس میں حضرت عثمان کا بہت ذکر خیر آتا ہے. انہوں نے قرآن کے بکھرے ہوئے مجموعوں کو جمع کر کے پائل اپ کروایا، آراب لگوائے، اور اسی طرح سے ان کے دور میں اتنی دولت تھی کہ لوگ مسلسل حج پہ آتے تھے، اور اس طرح سے وہ مسلمانوں کا دور تھا کہ سبحان اللہ سے لگتا ہے کہ حقیقت میں وہ دور مسلمانوں کی بادشاہی کا تھا. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ ساری کہانی ہم نے ادھر کیوں پڑھی، اس لیے پڑھی کہ جب ان صحابہ کے بارے میں لوگ مس انڈرسٹوڈ کرتے ہیں تو دین کو پلیوٹ کرتے ہیں. آج انہی صحابہ کے اوپر بعض دفعہ لوگ لان تان کرتے ہیں، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ وردو ان ذالک لمن خشی ربا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، رائٹ. تو یہ ساری کہانیاں پڑھنے کے بعد اب ہمیں زیادہ یقین آئے گا. باب الوضو میں ہم حضرت عثمان کا نام بہت دفعہ پڑھیں گے. مجھے تو ان کی یہ فراخ دلی تھی، اس کو پڑھاتے ہوئے تڑپ آ رہی تھی دل میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنا فراخ دل کر دے، میرا بھی ایسا حصہ ڈال دے دین میں کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی میرا حصہ اس میں ڈلتا ہی رہے، مرتے دم تک رہے. تو بہرحال واپس آ جاتے ہیں حدیث پہ کہ اللہ کے نبی کی یہ بات سن کر آپ یہ نہ سوچئے گا کہ حکم بدل گیا، پہلے کچھ اور تھا اب مسئلہ بدل گیا. چلیے اتنا کافی آج کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے اس کو آسان کر دے سیکھنا سمجھنا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ خوبصورت سا سیشن تھا. جب بھی یہ سیشن ہوتا ہے اس طرح اسپیچ لیس ہو جاتی ہوں میں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بات کی جائے. سبحان اللہ، ہم احادیث پڑھتے ہیں اور کبھی کبھار ہم کسی نہ کسی راوی کے حوالے سے کچھ بات سنتے ہیں، اور امیزنگ ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی اور ہی دنیا کے لوگ تھے. آپ کو ایسا نہیں لگتا؟ سبحان اللہ، کیا وہ ہمارے جیسے انسان نہیں تھے؟ انسپائرنگ سیشن، ماشاء اللہ. فیلز لائک وی آر ان حضرت عثمان دور. یس، بالکل مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جیسے ہم اسی دور میں ہیں، اور کچھ ویسے ہی فیلنگ آ رہی تھی جب جیسے جیسے استاذہ جی بتاتی جا رہی تھی. بہت رش کر رہا تھا. الحمدللہ رش جائز ہے نا دو لوگوں پہ, رائٹ؟ ایک جو علم دن رات دیتا لیتا ہے اور دوسرا جو دن رات مال خرچ کرتا ہے. الحمدللہ you feel more love toward Usman bin Affan رضی اللہ عنہ. الحمدللہ رب العالمین. اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام سے محبت ایمان کا حصہ ہے, رائٹ؟ اب جب استاذہ جی کہتی ہے نا کہ لوگ جو ہیں اس طرح سے باتیں کرتے ہیں, ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں, تو دل میں ایسی کھچ پڑتی ہے کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو اتنے پیارے لوگوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں. His title is غنی, ماشاءاللہ. Yes, he was عثمان غنی. اور جو کچھ تبوک کے حالات ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ توبہ میں کہ کیا حال تھے, رائٹ؟ اس طرح سے ہر ایک پر جہاد فرض تھا اور مال سے اور جان سے ہر طرح سے جہاد کرنا تھا. اور جو لوگ مالدار تھے انہوں نے مال کو اسی طرح خرچ کیا تھا, جس میں ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بہت زیادہ دیکھتے ہیں. اسی طرح حضرت ابو طلحہ کی مثال ہم دیکھتے ہیں, عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ جو لقب ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, رائٹ؟ سبحان اللہ, جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کے بعد کسی اور کی رضا کسی کو چاہیے؟ ہم انسان بہت بے بس ہیں لیکن پتہ نہیں ہماری زبانیں کس طرح سے کھل جاتی ہیں ایسے پیارے لوگوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں فہم عطا فرمائے, ان سب لوگوں کے حالات زندگی ہم جانیں, اور اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں اضافہ فرمائے, ہمارے وقت میں برکات عطا فرمائے کہ ہم یہ سب کچھ سیکھیں, پڑھیں اور آگے پڑھائیں بھی. کیونکہ جب ہم سنتے ہیں نا تو وہ ہمارے ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے, رائٹ؟ لیکن جب ہم اس کو آگے بتاتے ہیں تو آپ دیکھیے وہ پھر پیچھے نہیں جاتا بلکہ وہ آپ کی زبان پہ رواں ہو جاتا ہے, رائٹ؟ پھر وہ پختہ ہو جاتا ہے. کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے جب بالکل جب ہم ایک بات سن کے صرف رکھ لیتے ہیں نا تو وہ پیچھے چلی جاتی ہے. ایسے ہی بالکل مثال ایسے لیجئے کہ کوئی چیز آپ نے خریدی اور اس کو اندر کبرڈ میں ڈال دیا, رائٹ؟ الماری میں ڈال دیا, پھر اور چیزیں لائی, پھر اور اس کے اوپر ڈال دی, تو وہ نیچے دبتی جاتی ہے, آپ بھول جاتے ہیں اس کو رکھ کے, رائٹ؟ اللہ یہ کہ جب تک آپ اس کو صفائی کر کے دوبارہ نہیں لائیں. جبکہ اگر آپ اس کا استعمال کرتے رہے نا تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ کی کس جگہ رکھی ہوئی ہے, کس وقت اس کو یوز کر سکتے ہیں, نہیں؟ بالکل یہی معاملہ آپ علم کا دیکھ لیجئے کہ جب آپ علم کو بتاتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, آگے پہنچاتے رہتے ہیں, تو اس علم میں پختگی آتی ہے. اچھا وائس بریکنگ ہو رہی ہے مزائی کیوں میں, چلیے انشاءاللہ یہاں پہ ہم اپنے سیشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں باذن اللہ. بہت ہی خوبصورت سیشن تھا ماشاءاللہ, جتنی پیاری احادیث تھی اتنے ہی پیاری ہماری حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم نے ان کی کچھ حالات زندگی دیکھے, کچھ ان کی صفات دیکھی, کچھ تھوڑی سی خصوصیات دیکھی, ورنہ تو ہمیں پوری پوری بکس ملتی ہیں اس حوالے سے ایک ایک صحابی کے ذکر پہ, ٹھیک ہے؟ آل دو ہم نے حضرت عبداللہ بن عمر کا آج بہت زیادہ نہیں پڑھا, لیکن ان کے حوالے سے ہمیں یہی بات سب سے زیادہ جو ہائی لائٹڈ پارٹ ہے حضرت عبداللہ بن عمر کا, کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر سب سے زیادہ عمل پیرا کرنے والے تھے, بہت زیادہ محبت کرتے تھے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور اس کی بے تحاشا تڑپ رکھتے تھے, ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ہمیں ڈفرینٹ صحابہ کرام کا جو جب پتہ چلتا ہے تو یہ چیزیں ہمیں اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنی ہے. اپنے بچوں سے شیئر کیجئے اس طرح سے, کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم بچوں کو کوئی بھی چیز ہوتی ہے اور وہ بات بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا ہے, ایسے پتا ہے کہ اس کی شیئرنگ بار بار کرتے ہیں, بار بار اس کی یاد دہانی ہوتی رہتی ہے, تو وہ پکا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ پڑھ کے سن کے رکھ دیں گے تو کبھی پختگی نہیں آئے گی, ٹھیک ہے؟ تو جو کچھ اتنی محنت آپ لوگ کر رہے ہیں اس میں پختگی لائیے, اس کو اپنے دل اور دماغ میں محفوظ کیجئے, ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فی ہسبینڈ پیرنٹس کو پتا؟ جی بالکل بالکل، جو آپ کے ارد گرد ہیں ان کو بتائیے. الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سب سے نیکسٹ سیشن میں ملاقات ہوتی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین، اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.